الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك الله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے آمین. ہم دعا کرتے ہیں نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم انا نسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين. الحمد لله جی الحمد للہ رب العالمین. میں بھی خیریت سے ہوں. آپ سب کو رمضان مبارک ہو. ماشاء اللہ آج آپ سب کے پاس سیکنڈ ڈے ہوگا نا رمضان کا. الحمد للہ آپ یہ دیکھیں کہ جب پہلے سے ہم نے تیاری شروع کی نا آئی مین ساتھ قرآن کے ساتھ بھی تعلق جوڑا اور ساتھ اپنے گھر کے کاموں کو نمٹایا نا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ کلاس میں بھی آپ کا دل لگ رہا ہے اور آپ الحمد للہ ریلیکسڈ ہے نا کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے دورہ قرآن کو پوری طور پر جسے کہا جائے ٹینشن دے رہے ہیں اور آرام سے نوٹس لے رہا وہ ایک روٹین بن گیا نا. یعنی اگر ہم رمضان میں شروع کرتے تو ایک دو دن لگ جاتا یوزولی نا. الحمد للہ جی جی الحمد للہ. آپ لوگ اپنی ایسا کیجیے اٹینڈنس جو ہے وہ ٹائپ کر دیجیے جتنے بھی لوگ رجسٹر ہیں. آپ سسٹرز پلیز اپنی اٹینڈنس لب بیک یون ٹائپ کر دیجیے انشاءاللہ. یہ بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو رمضان کا یہ دورہ قرآن؟ الحمد للہ کچھ ڈفرینٹ لگ رہا ہے. قرآن حیات لگ رہا ہے کہ زندگی کے لیے حیات ہے. جی الحمد للہ نا. شابش مجھے بتائیے کوئی بتائیے گا جی قرآن سن کر. جی اور یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یعنی قرآن پڑھ کر آنسو کا بہہ نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ یہ دل نرم ہے نا. یعنی دلوں کی نرمی یعنی دلوں کو دھونے کے لیے آنسو سے بہتر کوئی فلوئڈ نہیں ہو سکتا نا. جی الحمدللہ. لیکن آپ بتائیے مجھے اور آپ کو کب رونا آتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کتنی دفعہ میں اور آپ جسے کہا جائے قرآن کی آیات چلے اور ہم روئے نا. لیکن اللہ یہ کہ کبھی کبھی الحمد للہ. لیکن اصل بات یہ کہ ہمیں زیادہ تر رونا کب آتا ہے؟ جی شابش. ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا آلویز جب میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں تو ہمیشہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں؟ کچھ پتا ہے ذہن میں آ رہی ہے کوئی بات کی؟ عموماً ہم کیوں روتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں آتے ہیں؟ جی اپنے غموں پر. ایگزیکٹ آپ کا آنسر ہے کہ چاہے کسی طرح کا بھی غم ہونا، اپنے غموں پر زیادہ ہمیں رونا آتا ہے کہ میں ہی سیلف پٹی کا کیوں شکار ہوں نا، میرے ساتھ ہی کیوں یہ ساری پرابلمس ہیں نا. الحمدللہ. اچھا آپ نے دیکھا کہ کھانے کے انسان کے جسم پر اثرات ہوتے ہیں نا، الحمدللہ. تو اگر ہم حلال کھاتے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے ہمارا نیکیوں کی طرف رجحان بڑھتا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ کہ جب حلال کھاتے ہیں، طیب کھانا کھاتے ہیں، تو اس کا جیسے کہا جائے آپ کو اپنی زندگی میں نمونہ نیکیوں کی شکل میں نظر آتا ہے نا؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. آپ نے زبان کی بات دیکھی نا، کہ زبان کی استعمال کی بات دیکھی کہ اس میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. یعنی جب میں اور آپ اپنی زبان کا استعمال کریں تو اس وقت ہمارے اندر کیا چیز ہونی چاہیے؟ شاباش. جی کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے ہم میسج کو سن نہیں پاتے. جی کم بولنا چاہیے، اگزیکٹلی کم بولنا چاہیے. آپ نے حدیث کا مفہوم پڑھا تھا نا کہ جو خاموش رہا، یعنی جسے کہا جائے جو خاموش رہا تو وہ فلاح پا گیا نا، اسی طرح کا مفہوم آتا ہے نا. جی لیس اسپیچ، بالکل بالکل نجات پا گیا، بالکل الحمدللہ. جتنی ضرورت ہے نا، ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم بات کو بہت زیادہ نا مطلب بعد میں تو کریں گے اس میں بہت زیادہ ایگزیجوریشن بھی کریں گے، تب چھوٹی سی بات کو بھی بہت زیادہ الیبوریٹ کر کے وہ بات کچھ سے کچھ بنا دیں گے نا، الحمدللہ. اچھا یہ دیکھیں شراب کے بارے میں بات ہوئی نا، کہ شراب میں جیسے کہا جائے بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ شراب کے فائدے سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں. ایک دو نقصان بتائیے کہ پریکٹیکل زندگی میں جب انسان شراب اللہ نہ کرے کسی کی عادت بن جائے تو اس کا جیسے کہا جائے عملی طریقہ کیا ہوتا ہے، مطلب کیسے آپ جیسے کہا جائے دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کیا کیا اثرات نظر آتے ہیں؟ شاباش. جی انسان کو ہوش نہیں رہتا، ایگزیکٹلی. اور پھر انسان رشتوں کی تمیز بھول جاتا ہے نا. جی بالکل، الگناہ آسان ہو جاتے ہیں، ایگزیکٹلی. کل استاذہ جی نے کتنی پیاری ایگزامپل دینا کہ انسان بعض اوقات بیوٹی کو سامنے رکھ کر جسے کہا جائے اپنی جسے کہا جائے لذت کو، لسٹ کو سامنے رکھ کر شادی تو کر لیتا، لیکن آفٹر افیکٹ اس کا کتنا نقصان ہے نا. اور کتنا زیادہ ہماری آئی اوپننگ تھا استاذہ جی کی جو شیئرنگ تھی نا اس لڑکی کے بارے میں، جس نے خاص کر اسی لیے اس بات کو عام کیا تاکہ وہ لوگ جو اس طرح کے افیئرس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ اس چیز سے بچیں، الحمدللہ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آیت نمبر 92 کو دیکھیے. جی آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. جی چلیے ہمارے پاس استاذہ جی ریڈی ہیں، ہم یہیں پہ اپنے سیشن کو روکیں گے. واقعی توانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آج ایج جز کریں گے. اب ریڈی ہو جائیے اپنے نوٹس کے ساتھ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس کو سوچ کے پڑھیے ذرا اس دعا کو. الحمدللہ. مانگتے ہوئے یہ فیل ہوا آپ کو کہ ایک بہت قیمتی چیز کے جانے کا خطرہ ہے؟ چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی میری ہدایت کبھی بھی ختم نہ ہو، اور ہم زندگی کے آخری دن تک اپنے دشمن سے بچتے ہوئے اللہ کے راستوں پہ چلتے ہی جائیں. اور امید ہے کہ آن لائن ساتھیوں کے لیے بھی آواز ٹھیک ہوگی. ہم شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے کہ ہمارے وقت میں برکت دے. تو یہ شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم آٹھویں پارے کا آغاز کریں گے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے لیے ان پاروں کو آسان کرتا ہے. ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے، بس دعا یہ کرنی ہے کہ ہم جو لفظ بھی پڑھیں وہ ہمارے دل پر اترے اور ہم اس کا بہترین حق ادا کریں. پارے کا آغاز سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے. اور اس پورے پارے کو اگر آپ دیکھیں تو صدق اور عدل، یعنی اسلام ایک بیلنس ریلیجن ہے. اسلام کس طریقے سے لوگوں کو وہ قوانین دیتا ہے کہ جن قوانین کو اپنانے کے بعد ایک انسان واقعی اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کے لیے تیار کرتا ہے. تھوڑا سا ریکارڈنگ اور کچھ ماحول کی وجہ سے میں خطبہ دوبارہ پڑھوں گی. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں وہ بالکل اس موڈ میں آیا کریں کہ ہم نماز میں داخل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آٹھواں پارہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے شروع ہوتا ہے. اس پورے پارے کا جو مین تھیم آپ کو ملے گا القرآن و حیاتی میں سے وہ کیا ہے کہ اللہ کا پیغام صدق اور عدل والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیلنس ریلیجن دیا ہے, اس پہ عمل کرنا کوائٹ پاسبل ہے. کوئی حکم بھی حد سے بڑا ہوا نہیں, اور اگر میں اور آپ کسی حکم پہ عمل نہیں کرتے تو یہ ہماری سستی ہے اور شیطان کا غلبہ. آئیے دیکھتے ہیں کہ پارے کے آغاز میں کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتی. پچھلی آیت کو ذرا ذہن میں رکھیے, پھر یہ آیت سمجھ آئے گی. پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں, پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ایک دفعہ ہدایت کی طرف آنے سے انکار کر دیتے ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو بار بار تنگ نہیں کرتے, کچھ عرصہ پھر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جن لوگوں سے تھا, ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہی تھے, تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں, اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرتے, یعنی مراد کہ ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو کے ان کے سامنے آ جاتی, اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے, تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے, الا یہ کہ اللہ کی مرضی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں, مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے, اگر ایک انسان ہدایت کو سیریس نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کس طرح سے اس سے روکتے ہیں؟ بڑے سے بڑے دلائل دیکھنے کے باوجود بھی وہ دین کی طرف نہیں آتا, اس کو اسلام کا پیغام حد سے بڑا ہوا لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے تھے وہاں لوگ باپ دادا کے نام پر بہت عجیب و غریب کام کرنے شروع ہو چکے تھے. آپ نے جب لوگوں کے سامنے حق پیش کیا اور حق کے پورے دلائل بھی دیے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دلائل کو نہیں مانتے, انہوں نے حجت بازی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا, تو یہاں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے پہنچانے میں کوئی کمی نہیں ہے, آپ نے تو اپنی سی کر لی ہے, لیکن اب یہ لوگ نہیں مان رہے تو اصل میں ان کو طلب نہیں ہے. بچے کو بھوک نہیں ہوتی نا, تو ماں جتنے مرضی پیار سے کچھ کھلائے, جو مرضی اس کے لیے بنائے وہ نہیں کھاتا. آج بھی یہی ہے, انسانوں کی اس دنیا میں لوگ چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں. اگر آپ ہدایت کی عینک سے دنیا کو دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز میں ہدایت کے اثرات اور ہدایت کا مشاہدہ ہوگا, لیکن جب میں اور آپ اس دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم یہاں کے فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہیں تو پھر بڑی بڑی باتیں بھی نظر نہیں آتی. میرے آپ کے لیے یہاں ایک میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کہیں میں ایسی نہ ہوں کہ میرے سامنے حق کا پیغام بھی آ جائے, ہدایت کی بات بھی پیش کر دی جائے, اس کے باوجود بھی میں اس کو نہ مانوں. اور ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا سکھایا کرتے تھے, ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سکھائی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتباہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, کہ اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی اتباع کا مجھے حق, اس کی اتباع کی توفیق دے, اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور مجھے اس سے رکنے کی توفیق دے. تو ہمیشہ یہ دعا کر کے بیٹھا کریں کہ اللہ حق بات میرے سامنے آ جائے تو میں اس کو مان جاؤں, ایسا نہ ہو کہ میں اس بات کو ماننے کا انکار کر دوں. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہدایت کا دروازہ نہیں بار بار ہدایت کسی انسان کی زندگی میں نہیں آتی. جب ایک دفعہ خوشی سے آپ اس کو ویلکم کہیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو ماننا آسان کر دے گا. اور جب آپ کے اندر سچائی ہوگی, جب آپ واقعی ایک چیز کو لینے کی خواہش رکھیں گے, تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی اس میں مدد کرے گا. اب اگلی آیات میں وہ لوگ جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے, جو خود کو بڑا سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا ہدایت کے معاملے میں کیا رسپانس اور رد عمل ہوتا ہے. فرمائے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا وَالشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ, اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیاطین انسانوں اور ہم نے تو ہمیشہ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے رہتے ہیں۔ یہاں اگر آپ لفظ دیکھیے تو دو لفظ ہیں، زخرف القول غرورا، تین لفظ ہیں، زخرف القول غرورا۔ اگر آپ دیکھیں تو زخرف کہتے ہیں پلیٹنگ کو، جیسے آپ کہتے ہیں نا گولڈ پلیٹڈ۔ یہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو بظاہر دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کو ایسے لگتے ہیں کہ ہمارے فائدے کی باتیں ہیں، لیکن اس کے نقصان کے وہ تمام چالیں، تدبیریں، شک، شبہات، اعتراضات جو عموماً لوگ حق کے معاملے میں پیش کرتے ہیں۔ آج اسلام پر لگنے والا ہر الزام زخرف القول ہے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں لوگ جو بھی باتیں ادھر ادھر پیش کرتے ہیں وہ ساری زخرف القول ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ جس کو آپ کہنا چاہیے کہ شوگر کوٹیڈ اسلام پیش کیا جاتا ہے، بعض جب اسلام کی اتنی خوبصورت چیزوں کو لوگوں کی نظروں میں بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اسلام پہ عمل کرتے بھی ان بیچاروں کو بھی یہی فیل ہونے لگتا ہے کہ واقعی ہمارا اسلام بہت سخت ہے، بہت ریجڈ ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ کوئی دین کے اوپر ذرا اچھے طریقے سے عمل کرے تو اس کو ایکسٹریمسٹ کہنے لگتے ہیں، جب دنیا کے معاملے میں کوئی اچھا کام کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ بہت پرفیکشنسٹ ہے، دین میں آ گیا تو ایکسٹریمسٹ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آدھے دین کو لے آدھے کو نہ لے کہتے ہیں وی آر سو لبرلز، جبکہ دنیاوی میٹرز میں کوئی آدھے دین کو لے آدھے کو نہ لے تو کہتے ہیں دے آر ویری مچ ریلیکسڈ، اور ان کو اپنی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ تو لہٰذا بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب آپ اپنے سچے دین کے اوپر لوگوں کے افکار کا رنگ چڑھا دیتے ہیں تو پھر لوگوں کو اپنا دین بھی نظر نہیں آتا۔ میری آپ کی خواہش کیا ہونی چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ میں سچے دل سے اس قرآن کو اور اسلام کو سمجھنے والا بنا دے۔ بولا اشار ربو کا ماں فالو ہوں، اگر تمہارے رب کی مشیت جو ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے، یعنی اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان کے حال پر چھوڑ دو اور اپنے جھوٹ باندھنے کو باندھتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کرتے رہیں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہاں اچھے لوگوں کو بھی مہلت دیتا ہے، اچھے لوگوں کو بھی ان کے حصے کا کام کرنے دیتا ہے، اور برے کام کرنے والوں کو بھی خوب ریلیکس کر کے کہتا ہے خوب کرو، خوب کماؤ، دنیا کماؤ یا گناہ کماؤ یا نیکی کماؤ، ثواب کماؤ، جس کا جو دل کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتے ہیں۔ جو بندہ جس راہ کو چوز کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تو اس کو اس طرح بھرنے دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے پھر اس وقت اس کو پتہ نہیں چلتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو لوگ اس کے جواب میں اپنے من پسند طریقے پیش کرتے، تو اللہ تعالیٰ جواب سکھا رہے ہیں کہ آپ ان کو کہیے اف غیر اللہ یبتغی حکما، پھر جب یہ حال ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہو گئی، بس تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ دعا کیجئے یہی جواب مجھے بھی دینا آ جائے اور آپ کو بھی جب کوئی آپ کو مجھے اس قرآن اسلام دین کی تعلیمات کے مقابلے میں کوئی کسی کی سوچ، کسی کا افکار، کسی کے افکار اور کسی کی تھنکنگ پیش کرے تو ہم کہ اچھا اتنی خوبصورت آتھینٹک اوریجنل بات کو چھوڑ کر کیا میں کاپی خرید لوں؟ دنیا میں آپ دیکھیں جو برانڈیڈ چیزیں پہنتے ہیں نا وہ کاپیڈ نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم برانڈیڈ چیز افورڈ کر سکتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بات کیا ہے؟ صدقہ وعدلہ، یہ برانڈیڈ ہے، یہ اوریجنل کاپی ہے، اس کی کوئی کاپی کوئی جس رنگ کی بھی لے آئے آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ سوری آئی ول ناٹ ٹیک یور تھنگ۔ اور یہ اعتماد جب ہم مسلمانوں میں آئے گا تو اس کے بعد ہی دنیا میں اللہ کا دین غالب ہوگا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو بدلنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب اگلی آیت کو ہائی لائٹ کیجیے اور پھر دنیا میں معروف چند جملوں کو اپنے سامنے رکھیے گا کہ عموماً ہم کیا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان میں سے اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور کیا سرائیاں کرتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر سب کے پیچھے چلو گے نا تو تم اپنے راستے پہ بھی نہیں چلو گے. یاد رکھیے دنیا میں اکثریت جو ہوتی ہے وہ حق سے دور ہوتی ہے, وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتی ہے, ان کو نفس کو راضی کرنا آتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اگر آج کوئی گے ازم کو بہت سارے لوگ کہہ دیں کہ گے میرج ہونی چاہیے تو کیا وہ جائز ہو جائے گی؟ کیا عورت کو مرد بنانا یا مرد کو عورت بنانے کے حق میں اگر سارے ووٹ دینے لگ جائیں تو کیا یہ قبول کر لیے جائیں گے؟ نہیں کیے جائیں گے. تو آج سے اپنی زندگی کا قبلہ درست کیجئے کہ مجھے وہ بات ماننی ہے جو حق کی ہے. ساری دوستیں, سارا معاشرہ, سارا خاندان بھی اگر کسی چیز کو صحیح کہے لیکن میرا رب, میرا قرآن, میرا نبی اس بات کو ٹھیک نہیں کہتا تو میں اس کی بات مانوں گی جو کہ میرے رب کی بات ہے. اور آپ دیکھیں گے قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اکثریت پہ آپ دیکھیں تو فرعون, موسیٰ اور فرعون کتنے تھے موسیٰ کے ساتھ اور کتنے تھے فرعون کے ساتھ؟ ایک شخص مرد مومن جس کو کہا گیا قال رجل مومن من آل فرعون, اس کا ذکر, بلکہ پوری سورت اس کے نام پہ سورت مومن رکھ دی گئی, اس ایک کا ذکر قرآن پاک میں کیا. حضرت ابراہیم کون تھے؟ کانا امتم, ایک شخص تھا لیکن پوری قوم کے آگے چل پڑے. اگر اللہ کے نبی اپنی بات کو دبا دیتے اور مکہ کے معاشرے کے پریشر میں آتے, جس کو میں اور آج آپ بڑے پیار سے پیئر پریشر کہتے ہیں, تو بتائیے 13 سال کی جنگ صحیح, وہ ایک کولڈ وار ہوئی, لیکن اس کے بعد جو تبدیلی آئی وہ آتی؟ تو میں اور آپ اگر سوسائٹی کے پریشر کو قبول کر لیں گے اور جو سب کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے تو چینج کبھی نہیں آئے گی. کہتے ہیں گو اگینسٹ دا ونڈز, اگینسٹ دا ٹائڈز, لہروں کے اپوزٹ جانے والوں کی دنیا میں عزت ملتی ہے. سارے جو کام کر رہے ہیں وہ تو آپ نے کر لیا تو کیا بڑی بات ہے. آپ دیکھیے کہ جو فیشن ٹرینڈرز, جو فیشن بناتے ہیں یا جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں, ان کا کتنا کانفیڈینس ہے. رات و رات قمیضیں آدھی ہو جاتی ہیں, کسی کو کوئی برا نہیں لگتا, لوگ کیا کہیں گے اتنی لمبی قمیض پہنتے, تو ان کو پتا ہے ہم ایک ٹرینڈ چلائیں گے سارے اگلے دن اس پہ چل پڑیں گے. فیشن میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے عورتوں کے ٹخنے ننگے کر دیے. کیا دین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مردوں کے ٹخنے اوپر کروا سکے, مردوں کی شلواریں ٹخنوں سے اونچی کرا سکے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے پریشر گروپ کس چیز کا بنایا ہوا ہے. تو اگر اچھے لوگ زیادہ ہوں گے, حق بات کی پیروی کریں گے, ایک وقت آئے گا حق کا پریشر ہوگا. میں اور آپ اگر دوسروں کے انڈر پریشر رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آج آپ دیکھیے ایک ایک چیز پہ لوگ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے جاتے ہیں باہر, پینٹ پھٹی ہوئی ہے, آپ کو ترس آئے گا اس پہ, لیکن وہ فیشن کی طاقت ہے. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق لے کے جائیں تو آپ کو شرم آتی ہے. تو اس سارے پیراگراف کا خلاصہ کیا ہے کہ مجھے آپ کو اپنے دین پر پوری جرات کے ساتھ, بہادری کے ساتھ عمل کرنا ہے. اور ایک جملہ میں اکثر بولتی ہوں, آپ کے لیے بھی بول دیتی ہوں, کہ دین پر عمل کرنا بہادر لوگوں کا کام ہے. کمزور لوگ اور لوگ کہلے پر لوگ دین پہ عمل نہیں کر سکتے, وہ تو ہمیشہ دوسروں سے پوچھتے رہیں گے کیسی لگ رہی ہوں, زیادہ بری تو نہیں لگ رہی, زیادہ بڑی تو نہیں لگ رہی, اسکارف ذرا کھچ کے تو نہیں بند گیا, ماسی تو نہیں لگ رہی, لوگ مجھے کچھ کہیں گے تو نہیں, میں مسلمان تو نہیں زیادہ لگ رہی, میں ذرا ایکسٹریمسٹ تو نہیں لگ رہی. تو آپ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو لوگ تو آپ سے پھر یہی کہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی فکر لگا دے. اس کے بعد فرمائی نہ ربک ہوا عالم مئی دل ون سبھی ہی, در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا اور کون سیدھی راہ پر ہے. تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سیدھے راہ پر ہیں. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ, کیونکہ یہ لوگ نہیں کھاتے تھے. پیچھے ہم نے پڑھا نا حام سام وسیلہ, بتوں کے نام پر خام خواہ جانوروں کو حرام کرتے, تو اللہ تعالیٰ کہتے نہیں کھاؤ, کس نے منع کیا ان کو کھاؤ؟ آخر کیا وجہ ہے پھر تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن جن چیزوں کا استعمال مجبوری کے سوا دوسری حالتوں میں اللہ نے حرام کر دی, اس کی تفصیل تو وہ تم کو بتا چکا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ, لوگوں کی کثرت کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. کیا پتا چلا کہ لوگوں کی اکثریت حق سے خلاف بات کرتی ہے. میرے اور آپ کے لیے اس بات میں ایک بہت گہری بات ہے, خواہشوں کے پیچھے نہیں لگنا. دیکھیے دو لفظ لکھ لیجئے, ہدن اور ہوا. ہدن کیا ہے؟ ہدن للمتقین, اللہ کی ہدایت ہوتی ہے. قل ان الہدى هو الہدى, اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. اس کے جواب میں ساتھ یہاں لفظ لکھا ہوا اسی کو کاپی کر لیجئے, ہوا. ہوا ہوتی خواہش, سوسائٹی, ہوائیں, جو ایئر کے معنوں میں بھی اگر آپ سنیں نا, ہوا چل رہی ہے, یہ وہی ہوا ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کو اڑائے پھرتی ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ خواہشیں ہی ہیں جو اللہ کے دین پہ آنے سے روکتی ہیں. اندر سے تو طلب اور تڑپ ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے اچھا بننے کی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے, تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے سے بھی بچو. جو گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اب یہ کھلے اور چھپے گناہ کا کیا فرق ہے؟ آپ دیکھیے, پہلی بات یاد رکھیے کہ اللہ سے تو کوئی گناہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. میں اور آپ رات کے اندھیرے میں سات پردوں میں بھی گناہ کریں گے تو ایسے ہی ہوگا, وہ گناہ ہی اللہ کو پھر بھی پتا ہوگا, اور اس کے برعکس دوسری طرف بھی ہوگا. لیکن یہ گناہ کون سے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ لوگ اس گناہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مثلا آپ دیکھیے کہ غیبت کرنا, ہو سکتا ہے دو لوگ چھپ کے کر رہے ہیں, اس سے بھی بچنا ہے. اور اگر سر عام کھلے عام غلط چیزوں کا استعمال, غلط چیزوں کو پروموٹ کرنا, فسق کی باتوں کو عام کر دینا, یہ ساری چیزیں کھلے دم میں آتی ہیں. ایک مومن کا مزاج بہت کلین ہوتا ہے, نیٹ اینڈ کلین. میں اس آیت پہ اس طرح سمجھتی ہوں کہ جیسے ٹریش ہے. آپ دیکھیے, لوگ تو ٹریش کو بھی بن کے اندر ڈھک ڈھک کے رکھتے ہیں, اس کے ڈھکنوں کو بند کر کر کے دنیا باہر جا کے پھینکتے ہیں. گندگی بھی ٹریش ہوتی ہے, بے حیائی بھی ٹریش ہے, نیوڈیٹی بھی ٹریش ہے. آپ کو اس پارے میں پہلی دفعہ یہ اشارے ملیں گے. آٹھ پاروں میں یہ موضوع نہیں چڑھا, لیکن آج کے پورے پارے میں آپ دیکھیں گے کہ ڈریس کوڈ, نیوڈیٹی, ہوموسیکشوالٹی, اور اسی طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ کس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے بہت سارے اشارے ابھی مل رہے ہیں. آگے جا کے دیکھیں گے سورۃ الاعراف میں پہلی دفعہ وہ آیات ہم پڑھیں گے کہ جو ایک عورت کو گھر سے, یعنی جو ایک عورت کو, کیا مرد کو, جو ایک مسلمان کو پہننا اوڑھنا سکھاتا ہے. تو یہاں یہ اشارہ کر کے کہہ دیا کہ دیکھو, بری چیز بری ہی ہوتی ہے, چاہے کوئی ایک ایڈ ہو, چاہے ایڈورٹائزمنٹ ہو, کوئی سلائیڈ ہو, کوئی گندا جوک ہو, کسی کو آنکھ مار کے کوئی اشارہ کرنا ہو. بس وہ دوستوں میں بیٹھتی ہیں تو عجیب و غریب مذاق کرتی ہیں, اشاروں کے نایوں میں بات کرتی ہیں, بعض وقت شوہروں کی چھپی ہوئی باتیں ایک دوسرے سے پوچھی جاتی ہیں. یہ سب چیزیں فحش میں آتی ہیں, کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہر ایسی برائی سے بچ جاؤ جو کہ ظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد, اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو, اس کا گوشت نہ کھاؤ, ایسا کرنا فسق ہے. شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں, لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. آپ دیکھیں کتنی شدت سے اس بات کا زور ہے کہ شیاطین شک و شبہ ڈالتے ہیں. شیطان کا سب سے مضبوط ہتھیار, جس پہ بہت سارے ہدایت پہ چلتے چلتے لوگوں کو وہ دوسری طرف لے جاتا ہے نا, وہ شک ہے. شک اور شبہ, اسلام کے بارے میں شک, ذبیحہ کے بارے میں شک, پردے کے بارے میں شک, داڑھی کے بارے میں شک, سود کے بارے میں شک, نمازوں پہ شک, حوروں پہ شک, چار شادیوں پہ شک. آپ دیکھیں تو ایک بندے کا دماغ بلو آؤٹ ہونے لگتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں, کیا میرا دین اتنا مشکوک ہے. آج آپ دیکھیں انیمل رائٹس کے نام پہ بہت سارے لوگ گوشت نہیں کھاتے. آج کے دور کا ایک نیا فتنہ, بچے گوشت نہیں کھاتے. کیوں؟ ہائے, جانور کو مار دیا. اب مجھے بتائیے کہ جو رب جانور کو پیدا کرتا ہے, جو جانور کھایا جاتا ہے اس کی گروتھ خود بخود ہی زیادہ ہے. آپ دیکھیے بکریاں, بیل, جو بھی گوشت ہے, وہ گوشت والے جانور قدرتی زیادہ ہوتے ہیں. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جیسے شیر ہے, چیتا ہے, گیدڑ ہے, ان کی اتنی گروتھ نہیں ہوتی. اب اگر میں نے آپ نے جانور کا گوشت کھانا نہیں ہے تو پھر اللہ نے ان کو پیدا کیوں کیا؟ لیکن یہ مرسی کلنگ اور اینیمل رائٹس اور اس پہ فیشن کے طور پہ مائیں کہتی ہیں ہمارے بچے گوشت نہیں کھاتے, یہ سب کچھ اس میں آتا ہے. فرانس میں ایک عورت تھی کہ جو اینیمل رائٹس کے لیے بات کرتی تھی. اس کا حال کیا تھا کہ وہ جانوروں کو, کتوں کو, بلیوں کو ڈیفینڈ کرتی تھی, اور اس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ افیلیشن تھی. لیکن جب وہ خود پریگنٹ ہوئی تو اپنے پیٹ کے بچے کو برداشت نہیں کر سکی. کہتی تھی مجھے لگتا ہے میرے پیٹ میں مونسٹر ہے, یعنی جن ہے. اور اخیر وہ اس کو ایبارٹ کروانے والی تھی. کسی نے اس کو کہا کہ تم اس کو پیدا کر کے ہمیں دے دو, ہم نہیں, ہم تمہیں نہیں, تم اس کو مارو نہیں, ہمیں دے دو. یعنی بعض دفعہ جب لوگ ایک طرف جاتے ہیں نا تو وہ دوسری طرف چلے پڑتے ہیں. اسی طرح ایسا ایک واقعہ کسی سے پتا چلا کہ ایک شخص جو ہومو سیکشل تھا, کسی شادی ہوئی بعد میں کچھ ایسے حالات تھے, جب اپنی بیوی پریگنٹ ہوئی تو کہنے لگا میں اس بچی کو نہیں رکھوں گا. اور بچی عورت لڑکی کے نام سے اس کو چڑھتی. اس نے کہا لڑکی ہوئی تو میں مار دوں گا, میں نہیں لوں گا. کسی نے کہا تم مارنا نہیں, تم ہمیں دے دینا. اور واقعی کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے حکم سے بچی ہوئی تو اس نے باپ نے شکل نہیں دیکھی اور خاندان میں کوئی اور اس کو لے گیا. یہ ایکسٹریمزم ہے. جب میں اور آپ اللہ کے حکموں پہ چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے دل دماغ کو مطمئن کرتا ہے. اس کے بعد کی جو آیت آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہے اس بارے کی, یہ ہے وہ آیت جس کو القرآن و حیاتی کے تناظر میں آپ سب سے خوبصورت طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب امن کا نہ میں تن فاحی نہ ہو, کیا بلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی, وجال نہ لہو نورن, پھر اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے پاتا ہے. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور کسی طرح ان سے نکلتا نہ ہو. کافروں کے لیے تو ان کے اعمال خوشنما بنا کر پیش کر دیے گئے. یہ کس شخص کی بات ہے؟ یہاں موت سے مراد جہالت, بے شعورا پن, اور زندگی سے مراد علم ہے, ادراک ہے اور حقیقت شناسی ہے. حقیقت یہ کہ ایک انسان اسلام سے پہلے مردہ ہوتا ہے اور ایک مسلمان قرآن کی رسمی تعلیم کے باوجود جب تک اس کو شعور کے ساتھ پڑھتا نہیں ہے وہ مردہ ہوتا ہے. غلط صحیح کی تمیز نہیں ہے, سچ جھوٹ کا اس کو نہیں پتا, ٹھیک کیا غلط کیا اس کا نہیں پتا. اس کی زندگی جانوروں سے زیادہ فرق نہیں ہوتی, کھا لیا پی لیا, ایٹ ڈرنک بی میری, کوئی بات نہیں. جو کہہ رہے ورلڈ از دنیا از جسٹ لائک اے فن پلیکس اینڈ گو اینڈ ریپیٹ اینڈ ایٹ اینڈ ورڈ, پتہ نہیں کیا کیا سلوگن بنا دی انسانیت نے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے میں ایک قرآن کی روشنی آتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کا نور ایک انسان کی زندگی میں جب بھرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ روشنیوں میں آتا ہے. واللہ ہی یہ ہے وہ آیت جو آپ کو مجھے بتاتی ہے کہ قرآن کو مدرسوں سے نکال کر, مسجدوں سے نکال کر, حرم سے نکال کر, مسجد نبوی سے نکال کر میری آپ کی ذاتی زندگی میں لانا ہے. نور یمشی بہی فی الناس, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. قرآن کی روشنی میں لوگوں کے بیچ میں چلنا پھرنا ہے. یہ آیت کانفیڈینس دیتی ہے ایک مسلمان کو کہ میں اپنے قرآن پر عمل کر کے دنیا کے ہر خطے میں جا سکتی ہوں, میں ہر پلیٹ فارم پہ جا کر اپنے آپ کو مسلمان پیش کر سکتی ہوں. اب دیکھیے کہ ایک پھول ہے, آپ اس کو گرمی میں دیکھیں وہ پھول ہے, سردی میں دیکھیں پھول ہے. آپ اس کو امریکہ میں لے کے جائیں گے وہ پھول ہی رہے گا, آپ اس کو چائنا میں لے جائیں وہ پھول ہی رہے گا. اسی طرح ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہی ہوتی ہے, جہاں مرضی چلی جائے تو مسلمان مسلمان ہوتا ہے. ایک شخص زندہ ہے وہ یہاں زندہ ہے, وہ وہاں بھی زندہ ہوگا, وہ ادھر بھی زندہ ہوگا. جو انسان اللہ کی اس کتاب کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے پھر اس کو اپنی لائف کو سیگمنٹس میں اور حصوں میں نہیں بانٹنا پڑتا. اچھا لیٹس سی اب کہاں جانا ہے, اب کیا پہنوں, آج کدھر جانا ہے, اب کیا کروں, اچھا یہاں مجھے کیا پوسٹر چاہیے, آج وہاں کیا چاہیے. نہیں, نور یمشی بہی فی الناس, ایئرپورٹس پہ لے جاؤ, ڈاکٹرز کے پاس لے جاؤ, اپائنٹمنٹس میں لے جاؤ, مجھے مسجد میں لے جاؤ, مجھے کسی وجہ سے چرچ سے گزرنا پڑ جائے, میرا ایک ہی کانفیڈینس ہے. اور وہ کہہ کہ یمشی بہی فی الناس, کانفیڈینس. اپنے اسلام پر اعتماد کے ساتھ عمل کیجئے. آپ کے پاس دا بیسٹ دا بیسٹ دا بیسٹ طرز زندگی ہے. اس قرآن کو زندگی میں لے کے چلیں, اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں, اس کو آپ پارلر میں لے کر جائیں, اس کو کچن میں, اس کو مہمان خانے میں لے کر آئیے. قرآن آپ کی آپ کے راستے میں کہیں رکاوٹ نہیں بنے گا. آج تک اتنے سالوں میں میرے تو کسی راستے میں رکاوٹ نہیں بنا, میرا خیال ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. جو لوگ آزما رہے ہیں ان کو خود ہی پتا ہے قرآن کہیں نہیں آپ کو جانے سے روکتا. اصل بات ہے کہ آپ کا مزاج ٹھیک ہو جائے, ورنہ اندھیروں میں رہنا. ایسا شخص جو بالکل اندھیروں میں رہنا چاہے اس کی چوائس ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کتاب کی روشنی نصیب کرے. آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ یہ روشنی مل جاتی ہے نا پھر کوئی اچھا نہیں لگتا. جیسے آپ ایک دفعہ سن لائٹ سے گزر کے آتے ہیں نا تو کمرے میں 10 لائٹیں بھی جل رہی ہوں گی نا آپ کو پھر بھی اندھیرا لگے گا. جس کو اسلام اور قرآن اور یہ کتاب اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے نا, اس کے بعد پھر وہ کسی چیز سے نہ متاثر ہوتا ہے, نہ اس کے دل میں کسی کی مروبیت ہے, نہ کسی کا روب ہوتا ہے. وہ بالکل ایک چیز کو لے کر کیا کہتا ہے, ہوگے, آئی ڈونٹ مائنڈ بٹ آئی ڈونٹ کیئر. مجھے تو یہ چیز صحیح لگتی ہے, مجھے دوسرے کی نہیں. آپ دیکھیے کسی یونیورسٹی کا نام لیں ذرا کہ آپ کے بچے مثال ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہے ہیں, واؤ ہاؤ. یعنی لوگ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے اندر ہوا بھر رہی ہے اور مروبیت کی کوئی حد. لیکن جب آپ کی زندگی میں یہ کتاب آتی ہے, آپ کو یہ تعلیم ملتی ہے, آپ کو سب سے زیادہ یہ علم خوبصورت لگتا ہے. سب سے بڑی وہ یونیورسٹی جو آپ کو قرآن سکھائے, سب سے اچھا وہ استاد جو آپ کو دنیا میں اس قرآن کے ساتھ چلنا سکھائے. کیونکہ یہ دنیا کی ترقی نہیں, آپ کے میرے بچوں کی, ہماری اپنی نسلوں کی آخرت کے لیے بہتری کی بات ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کو بھی اعتماد دیجئے. کبھی اپنے بچوں کو بھی اور سوری ٹو بی مسلم نہ بنائے. ایک بچہ تھا تو وہ شلوار قمیض کب پہنتے ہیں لوگ, جب رات کو سونا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو نائٹ سوٹ ہے. کسی کو شلوار قمیض میں دیکھ کے, شلوار قمیض میں کسی مرد کو دیکھ کے کہتا ہے یہ انکل نائٹ سوٹ میں باہر کیوں آ گئے ہیں؟ کیوں بھائی, کیا فرق پڑتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی شلوار قمیض پہننے سے بہت نیک ہو جائیں گے, میں صرف آپ کو ایک مائنڈ سیٹ کی بات سمجھا رہی ہوں. جب آپ میں اپنے پوسچر پہ, اپنے گیٹ اپ پہ خوش ہوتے ہیں, اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایک سکون عطا کر دیتا ہے, اور یہ وہ روشنی ہے کہ جس کے اندر پھر انسان باقی چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے. آگے فرمائے وَكَذَٰلِكَ, اور اسی طرح سے ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں, مگر جب کبھی کوئی آیت ان کے سامنے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی. پرائیڈ دیکھیے, تکبر کتنا, کہتے خدا کے بات کریں, ہم کسی ایسے ویسے سے بات نہیں کرتے, نبی سے بات نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ سے کو خود ہمارے پاس لے کر آئے. یہ کون کرے گا ایسی بات جس کے اندر واقعی اپنے آپ کو بہت بڑا ہونے رکھنے کا شعور ہوگا. فرمائے وہ اپنے فریب میں سوری اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دو چار ہوں گے. بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے. سوچیں, دعا کریں اللہ آج میرے لیے بھی ارادہ کر ہی لے, اللہ میں تو کب سے تڑپ رہی ہوں, اب تو دے دے. تو کیا کرتا ہے, اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے, اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے, حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے, اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے, وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. کچھ ہوا آپ کے دل میں ان آیتوں کو سن کر؟ آپ کا میرا رب ہمیں پکار ہے, آؤ یہ ہے سیدھا راستہ. جس بندے کو اللہ سے سچی محبت ہوگی نا, وہ ان آیتوں کو پڑھ کے کہے گئے میرے مالک میرے لیے آسان کر دے کہ تیری طرف آؤں. میں جب بھی ایسی آیتیں پڑھتی ہوں نا تو میرے ذہن ہارٹ پیشنٹ کا تصور آ جاتا ہے. آپ سب کا بھی مشاہدہ ہوگا, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے جس کو بھی کوئی تکلیف اگر ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک شخص بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے, سیڑھیاں چڑھ لے, پہاڑیوں پہ چڑھ جائے, واک کر لے, گھر کا کام کر لے, سجدہ کرے, رکوع کرے, کچھ مسئلہ نہیں. لیکن ایک دوسرا کہتے نہیں نہیں یہ ہارٹ پیشنٹ ہے, یہ پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتے, یہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے. ہو سکتا ہے بےچارا نیچے کھڑا دیکھتا رہے ہائے لفٹ خراب ہے, میں اوپر کیسے جاؤں, میں کیا کروں. جس طرح جسمانی بیمار تھوڑا سا فاصلہ طے نہیں کر سکتے, تھوڑی سی بلندی پہ جانا ان کو محال لگتا ہے نا, اسی طرح دل کے روگی جو ہوتے ہیں نا ان کو دین پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے. ان کا دل بند ہوتا ہے, گھٹن ہوتی ہے, چھوٹا سا دین کا حکم ان کو پہاڑ لگتا ہے. داڑھی کے چار بال اس مر سے سنبھالے نہیں جاتے, چار انچ کا ٹکڑا ایک عورت کے چہرے پہ آ نہیں سکتا, کندھوں پہ نہیں آ سکتا چند انچ کا کپڑا, کیونکہ طاقت نہیں ہے. بیمار بندہ تو واقعی بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو یہ آیت آپ کو مجھے کیا بتاتی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ رب اشرح لی صدری, اللہ ہمارا سینہ کھول دے. اور آپ دیکھیے کہ فرق ہوتا ہے, ایک بندہ کام کرنے کا عادی ہوتا ہے نا, وہ بھاگ بھاگ کے کام بھی کر لے گا, بعد میں صاف ستھرا ہو کے مہمانوں سے خوشی خوشی ملے گا. جس نے کبھی کام نہ کیا ہو اس کو تو مصیبت بن جائے گی, اور ہو سکتا ہے مہمانوں کے سامنے بھی وہ بکھلایا ہوا پھرے. دین پر عمل شروع میں مشکل لگتا ہے, ڈونٹ وری, لیٹ اٹ ڈو, کرتے جائیے, ٹیک اے سٹیپ, بسم اللہ کریں, گو ہیڈ, ایک کام کر لیجئے, اپنے لیے گول بنائیں. مثلا آپ کو لگتا ہے شریعت کا ایک پورا محل ہے میرے سامنے کھڑا, جس کے پتہ نہیں 100 فلور ہیں, شروع میں تو کوئی ہزار ہی نظر آتے ہیں. کیا کروں کیا نہ کروں, کدھر جاؤں کدھر جاؤں. فرسٹ اسٹیپ لیجئے. آپ دیکھیے کہ آپ نے اس بلڈنگ میں آنا تھا, اور ہو سکتا ہے کہ اس بلڈنگ میں 40 سیڑھیاں ہوں, اگر آپ اسٹیئر سے آئے تو 40th پہ آپ کب پہنچے, 38th پہ آپ کب پہنچے, جب آپ نے فرسٹ اسٹیپ پہ پہنچ لیا, پھر سیکنڈ, پھر تھرڈ. دین پہ عمل کرنا یہی ہے. آپ کہتے ہیں میں تو بھی بگینر ہوں, نو پرابلم, ویلکم, جرنی آف 1000 مائلز بگنز ود فرسٹ اسٹیپ, شروع تو کیجیے. اور اگر کوئی نیچے کھڑا دیکھتا ہی رہے, ہائے اتنی اونچی عمارت, ہائے کیسے جاؤں, دل بڑا ہے, خواہش بڑی, چلو پھر گھر چلتی ہوں, کبھی نہیں پہنچے گا. کوشش کیجیے, ہمت کیجیے, ایک قدم. مجھے آج کل اتنے سوال لوگوں سے, بہت سارے سوالات کا جواب دینا پڑا, جس میں اکثر جو سوالات ہیں آج کل وہ یہ ہیں کہ جی روزہ رکھا, سر میں درد ہو گیا, اب کیا کریں, اسٹمک پرابلم ہے, مائگرین ہے. تو میں اکثر لوگوں کو یہی جواب لکھ کے دے رہی ہوں کہ آپ رکھیے ضرور, جب تک آپ رکھ سکتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر طبیعت بوجھل پر ہو تو پھر کھول دیجئے. اچھا پھر سارا رمضان ایسے ہی کروں گی؟ کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں کہا کہ میری بہن آپ کو ایسا بار بار نہیں کرنا پڑے گا. آج روزہ کیوں مشکل لگا آپ کو؟ کیونکہ آپ نے کبھی رکھا نہیں تھا. ہو سکتا ہے 300 دنوں کے بعد, پچھلے رمضان کے بعد آج ہی فرسٹ ٹائم رکھنے لگے. اب آپ رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ اب جب آپ ایک رکھ چکے ہیں نا, تو آپ نے اثر پہ کھول لیا, مثال ہے, تو آپ دیکھیے گا کل اثر کے بعد تک طاقت ملے گی, تیسرا روزہ انشاءاللہ آپ کا مغرب کے بعد ہی کھلے گا. میں نے 4-5 منٹ بات کی کسی سسٹر سے, کہتی آپ کی باتوں سے مجھے اتنی انرجی مل رہی ہے, مجھے اتنا جوش مل رہا ہے, تو مجھے تو لگ رہا ہے میں ساری رکھ لوں گی. میں نے کہا یہی وتواس بالحق کی وتواس بالصبر. اور میں اگر اس کو قصیدے سناتی, ہاں لمبا ہے, کفارہ بھی دے دے, مجبوری بھی ہے, جاب بھی ہے, تو پھر ان کو ہمت نہ ہوتی. ہمیشہ لوگوں کو پوچھ کے, چلو میرا بچہ, آپ اپنے بچے کو کیسے ہمت دلاتے ہیں, چل میرا بچہ, کمن کھڑے کھڑے آ جاؤ, اسٹپ, کمن کمن. چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیے جب چلنا شروع کرتے ہیں, دو قدم لیے ٹھس ہو کے گر گئے, پھر آپ کہتے ہیں نہیں اٹھو اٹھو میں پکڑ لوں گی, گرنے لگو گے میں پکڑ لوں گی, کہتے ہیں نا بچوں کو. وہ رب کبھی نہیں گرنے دے گا آپ کو, شرط ایک ہے کہ آپ نے نیت سچی کی ہے. اس دفعہ آپ کا رب آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. مجھے ایک سسٹر کی بات یاد آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دے, کہیں کی بھی کوئی سسٹر ہے, یعنی پچھلے رمضان سے انہوں نے دورہ قرآن شروع کیا, اور اس کے بعد ماشاءاللہ ریگولر کورس آن لائن پہ جو چل رہے ہیں اس کو انہوں نے جوائن کیا, اور رمضان سے پہلے اس کے 10 پارے پورے ہوئے ہیں. تو ان کا میرے پاس فون ہے, شی از ویری نائس اور ویری مطلب فیمس سسٹر ہے اپنے شہر کی. تو کہنے لگی کہ مجھے کسی ٹی وی اسٹیشن سے آفر آئی ہے کہ تم رمضان میں ٹی وی شو کرو, کیا کروں, کس طرح کروں. وہ لمبی باتیں چھوڑ دیجئے, جو بات میں آپ کو بتانے لگی, میں نے اللہ سے کہا اللہ کوئی 10 دفعہ بھی قرآن پڑھ لیتا ہے ان کو بات بھی نہیں کرنی آتی, موقع بھی نہیں ملتا, یہ 10 پارے پڑھ کے اس کو موقع مل رہا. کہتی میں نے پہلے تو نو کر دیا, پھر مجھے آپ ہی کی بات یاد آ گئی کہ تمہیں ٹیلنٹ بہت ہے, جب تم بات کرو گی تو اللہ تم سے بہت اچھی بات کرائے گا, مجھے بتائیں میں کیا کروں. اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ عورت جو پچھلے سال کہاں کھڑی تھی, آپ کی طرح تھی وہ, بالکل بگنر, بلکہ یعنی میں کیا کہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنی اس پہ رحمتیں کی اللہ نے, اور آج وہ اس رمضان میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی. یہ آپ کے لیے بھی پاسبل ہے, اٹس کوائٹ پاسبل. اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ سوری, میں اب اور زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہتی, اور اس کے اندر جو جوش اور جو چیزیں اور جو ہیں, اور وہ مجھے انرجی دے رہی ہیں کہ انشاءاللہ دیکھے گا کہ اگر پچھلے سال سے بس ایک بھی یہی نکلا اسٹوڈنٹ تو بہت بڑی بات ہے. اس سال ہزاروں لوگ سن لیں, ایک بندہ نکل آئے سامنے کہ جس کو دین پہ عمل کرنا آسان لگا, تو میرے لیے یہی انشاءاللہ تعالی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. شرط ایک ہے کہ میں خود بھی دین پہ لگی رہوں. تو کبھی نہ ہمت ہارے, آپ تو بہت کچھ کر سکتی ہیں. آپ کے میرے اندر اللہ نے بہت ٹیلنٹ رکھا ہے, بہت انرجی ہے. عورتوں میں تو اللہ نے ایک کہنا چاہیے کہ انٹوٹ قسم کی شخصیت رکھی ہوتی ہے. 10 چیزوں پہ بھی اکٹھے عورت چل جاتی ہے پھر بھی کام کر لیتی ہے. شرط ایک ہے کہ ہم اللہ سے رہنمائی کریں, اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگیں. پیچھے سورہ بکرا میں پڑھ چکے, یخرجہ من الظلمات الی النور, جب اللہ کسی کا دوست بنتا ہے نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہ من الظلمات الی النور, تو آپ اور میں یہ اللہ سے دعا کریں کہ اس سال اللہ مجھے اپنی ولایت میں لے لے, میں بھی تو ذرا ٹرائی کر کے دیکھوں, اور آج یا میری بات سن کے یہ واقعہ جو میں نے سنا نا اس کو لکھ لیں کہ اللہ اگلے سال مجھے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنانا, اگلی سال مجھے بھی کسی ایسی جگہ پہ موقع دے دینا کہ جو واقعی مجھے دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانے والا بنا دے. ایک وقت وہ خود ریڈیو اسٹیشن کرتی تھی, وہ خود شہر کی فیمس خاتون ہے, لوگوں کے ٹرینڈ سیٹ کرنے والی. میں نے ان کو کہا کہ جب بھی تم اس بات پہ ہوگی یہ نہ یاد رکھنا کہ تم کیا تھی, یہ سوچ کے جانا کہ تم قرآن کی دائی ہو, اب تم قرآن کی ریپریزنٹیٹیو ہوگی. کہتی یہ چیزیں میرے ذہن میں ہی ہیں, پہلے میں نے تو اپنے آپ کو ویسے بہت بدل لیا. تو یہ دل کی دنیا بدلے تو بات بدلتی. وہ کہتے ہیں دل کی بستی بستے بستے بستی ہے. یہ دعا کریں اس سال میرا آپ کا دل بدل جائے, میں آپ اپنی زندگی میں جہاں جہاں رہتے ہیں, جس سکول میں, جس آپ آفس میں, کسی ہاسپٹل میں, آپ وہاں کے لیے رحمت بن جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کہیں نہ کہیں ایسی دین کی روشنی لے جائے, یہ آپ کو آج نہیں پتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمت کرو اور خواہش کرو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لہم دار السلام, سلامتی کا گھر. آج دنیا میں کون سلامت ہے بیماریوں سے, دکھوں سے, پریشانیوں سے, تکلیفوں سے؟ کیونکہ سلامتی کی جگہ جنت ہے, اور اللہ کا نام السلام ہے, اس کے نام پر اس کا گھر ہے دار السلام. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو وہاں داخل کروا دے. پھر آگے کچھ باتیں شیاطین کی آپ مسلسل پڑھیں گے, شک, شبہ, ڈاؤٹس, اور نہ جانے کیا کیا نیگیٹیوٹی اسلام اور قرآن کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا. اس بارے میں اس کا بہت زیادہ آپ کو تذکرہ ملے گا. فرمایا وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے, جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا, اس روز وہ جنوں سے خطاب کرے گا اور فرمایا گئے گروہ جن, تم نے تو نو انسانی پر خود خوب ہاتھ صاف کیا, انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے, پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا باغ تمہارا ٹھکانا ہے, اس میں تم ہمیشہ رہو گے, اس سے بچیں گے صرف وہی. ماشاء اللہ, جنہیں اللہ بچانا چاہے گا, دعا کریں اللہ ہمارے لیے بھی یہ فیصلہ کر لے, تو ہمیں بھی بچانے کا ارادہ کر لے. بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. دیکھو اس طرح آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے, اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ گروہ جن نو انس, کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہ آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے برے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. وہاں جا کر دینے کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ آج وہ گواہی دینے کا وقت تھا. وجہ کیا تھی دنیا میں کھونے کی؟ وغرتہم الحیات الدنیا, اور دھوکے میں ڈالے رکھا آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو. مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. ذالک الم یکن ربک مہلک القرا, یہ شہادت اس لیے ان سے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, یہ نوٹ کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ ناواقف اور غافل لوگوں کو نہیں پکڑتا. مثال ہے, کسی تک ہدایت کا پیغام نہیں گیا, کسی تک کوئی استاد نہیں پہنچا, کسی نے کسی مدرسے کا رخ نہیں کیا, کسی کو کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ملی, کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں, وہ خواہشوں میں کھو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں پکڑتے. پکڑ کب ہوتی ہے, کس کی ہوتی ہے؟ جو بندہ ہدایت کے مواقع کا فائدہ نہ اٹھائے, آنکھیں بند کر لے, جان کے بھولا بنا رہے, ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کیسے پکڑتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلی سورت میں ان قوموں کا تذکرہ ہے کہ جن کے پاس وقت کے نبی آئے, رسول آئے, لیکن لوگ نہ مان کے نہ مانے. اس لیے آگے اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے جو مجھے آپ کو بہت زیادہ اپلفٹ کرتی ہے, بہت موٹیویشن دے گی. وہ کیا ہے؟ وَلِكُلِّن دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا, ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے, اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں, تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے. کیا پتہ چلا ہر ایک کے درجے عملوں کے اعتبار سے ہیں. آج دنیا میں بھی درجے ہیں دولت کے اعتبار سے, منی والز ملینیرین ہے کہ بلینیرین ہے, کہ وہ بےچارے ککھ پتی ہیں کہ لکھ پتی ہیں, یا ایک اور بانٹ ہے دنیا میں ایجوکیٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں, ہیوز ہیں یا ہیو ناٹس ہیں, لیڈز ہیں یا ان لیڈز ہیں یا کون سے ہیں. آج دنیا میں ہم نے دوسروں کو کئی ایسی چیزوں کے ساتھ اپنے لیے بڑا بنا دیا, لیکن اللہ کے ہاں درجے کس چیز پہ؟ عمل پہ. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. آپ کو مجھے آج اپنا رینک سیٹ کرنا ہے, کہاں پہنچنا چاہتے ہیں, آپ کا کیا مقام ہونا چاہیے, آپ اپنے آپ کو کن جگہوں پہ رکھنا چاہتے ہیں, یہ آج آپ کو سوچنا پڑے گا, مجھے سوچنا پڑے گا. بچپن میں بچے اپنی لائن سیٹ کر لیتے ہیں کدھر جانا ہے, کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. اور ذرا میں اور آپ یہاں 3 سیکنڈ آنکھیں بند کر کے خود سے پوچھیں میں کس درجے پہ ہوں. حدیث میں آتا ہے جنت کے 100 درجے ہیں. چلیے اگر جنت کی صف میں کھڑے بھی ہیں, پہلی پہ ہوں کہ دوسری پہ ہوں کہ 100ویں پہ ہوں, اور اگر اللہ کی رضا کے مقام کو دیکھے تو کہاں کھڑی ہوں, میرا اللہ کی نظروں میں کیا مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں میرا کیا مقام ہوگا کل. کتنی فکر کی بات ہے. آج مجھے آپ کو عمل کے لیے دوڑنا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیجئے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے. بھاگیے یا باغی الخیری اقبل، اے خیر کو چاہنے لے بھاگ بھاگ. کیونکہ آپ دیکھیں جب انسان ایک اچھا کام کرتا ہے نا تو خود پر بھی احسان کرتا ہے اور دوسرے کو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن وہ فائدہ اس کو خود ہی ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز یاد رکھیے کہ آپ جب ایک نیکی کرتے ہیں نا خود بخود دوسری نیکی کو دل کرتا ہے، جب دوسری کریں گے نا اس کے بعد تیسری ہوگی، تیسری نیکی کے بعد چوتھی نیکی کا دل کرے گا. اور آپ ایک دفعہ ذرا بیٹھیے ہمت چھوڑ کے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قسم سے ایک اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوتا ہے کہ نیکیوں میں سے مزید نیکیوں کے مواقع مل جاتے ہیں. تو آج میں نے اپنے دوڑنا ہے، آج کے دن کا گول بنائیے، اس ہفتے کا گول بنائیے، اس مہینے کا گول بنائیے، اور اس ایک مہینے کو استعمال کر کے آپ میں ایک سال کو بہتر بنا سکتے ہیں. کیونکہ رمضان ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارا نیکسٹ ایئر ہمارا کیسا ہوگا. وما ربک بغافل عما تعملون یا اما یعملون، وما ربک بغافل عما یعملون. اللہ کو خبر ہے آپ کیا نیتیں کریں، کیا ارادے کریں، چپکے سے کوئی نیکی کریں. آپ دیکھیے کہ انسان کوئی نیکی کرے پھر دل چاہتا ہے کہ کوئی پتہ چلے کسی کو، ہائے کسی کو پتہ نہیں چلا، ہائے میں کیسے بتاؤں، باتیں ہی بات تمہیں بتائیں گے، اب تو تہجد شروع کر دی، اب تو یہ بھی ہو گیا وہ ہو گیا، وہ نیکیوں کو ہوا لگ جاتی ہے. کبھی اپنی نیکیوں کا چرچا نہ کریں. جیسے ابھی پکتے چاولوں کا ڈھکن کھول دینا تو دم نہیں صحیح چڑھتا، پودا ابھی اگا بھی نہیں اور آپ اس کی مٹی اٹھا کے دیکھیں کہ اس کی جڑیں کتنی گہری ہو گئی ہیں، وہ پودا نہیں پھلے گا. نیکیوں کے پودے کو ہوا لگ جاتی ہے، اس کو چھپائیں نہ تو بہت چرچا کریں اور نہ بہت اس کو دوسری طرف رکھیں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے مزید مواقع پیدا کرتا جائے گا. اور اپنا مقام نوٹ کر کے پھر یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اگلا کیا لینا ہے. چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا آسانیاں کرتا ہی جائے گا. پھر فرمایا اگر وہ چاہے تو یذہبکم، تم کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. دعا کیجئے کوئی اچھی سی، کچھ بھی جو دل کرتا ہے مانگیے. آپ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے دوران بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس کے قرآن پڑھنے نے اس کو دعا مانگنے سے روکے رکھا، اللہ اس کو مانگنے والے سے زیادہ دیتا ہے. تو اگلی آیت شروع کرتی ہوں، آپ دل میں کوئی نیت کر لیں دعا کی کہ اللہ مانگنی تو دعا تھی پر پڑھنے قرآن لگی ہوں، آپ میرے لیے آسان کر دیں. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. آگے پھر ان کی کچھ بدعت کا تذکرہ، وہ افطرا پردازیاں جو رسم و رواج کے نام پہ، خاندان اور برادری کے نام پہ صدیوں سے کر رہے تھے، اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے کبھی نہ سوچا کہ یہ بیکار قسم کی رسمیں ہیں. اسی کا تذکرہ آپ کو یہاں ملے گا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نصیبا، ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا. تھوڑا سا میں یہاں آپ کو بتاؤں گی، پھر آپ بھی شاید کو انجوائے کریں گے. مکہ والے چونکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنی زندگی کی بانٹ کیسی رکھی ہوئی تھی. مثال ہے کہ ایک شخص کے تین کھیت ہیں، یعنی 1, 2 اور 3. اب یہ پہلا حصہ کہتے تھے کہ اس کی جتنی بھی فصل آئے گی نا ہم اللہ کے نام قربان کریں گے، اللہ کے نام کریں گے. یاد رکھیے قربانیاں وہ بھی کرتے تھے. اچھا یہ دوسرا حصہ کیا کہتے تھے، یہ ہم خود کھا لیں گے یا یہ ہمارے اپنے ذاتی ضرورت کے لیے. اور یہ جو تیسرا حصہ ہے نا، اس کی جو بھی فصل ہے نا یہ ہم اپنے بتوں اور اپنے بڑوں کے نام پہ لگا دیں گے. اپنے طور سے کتنا بیلنس، وہ کہتے ہیں نا یو شوڈ بی ویل بیلنسڈ. آج لوگ ایسے لوگوں کا دیر ویری مچ ویل بیلنسڈ. آپ کا خیال ہے وہ نیکی نہیں کرتے، وہ بہت چندے دیتے ہیں. کیا ہوا اگر کسینوں میں بھی چلے جاتے ہیں تو کیا ہوا اگر وہ نماز نہیں پڑھتے کہ مسجدوں میں انہوں نے کارپیٹ نہیں بچھایا. یعنی آج لوگ اس کو ویل بیلنسڈ ہونا کہتے ہیں. ارے کیا فرق پڑتا ہے، کانسرٹ کروا رہے ہیں نا لیکن اس کے پیسے تو ہم سارے سیریے بھیجیں گے نا. یعنی اس طرح کی دو رنگی چالتی کہ اللہ کو بھی خوش رکھو ان کو رکھو. چلیے اتنی بھی بات کافی تھی. اب ہوتا کیا، تین حصے کر دیے ہم، کہتے اٹس اوکے کچھ تو کرتے ہیں نا، اللہ کے لیے بھی تو کرتے ہیں. اچھا اب ایک سال کیا ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ کا والا پلاٹ تھا نا اس کی فصل نہیں آتی تھی, بجلی کیڑا پڑ گیا, سسری پڑ گئی, جو بھی کہہ لیجئے, تو اس سال کیا کریں, اب اللہ کو کیا دیں؟ کہتے نہیں ہوئی تو ہم کیا کریں پھر, نہیں ہوئی تو کچھ نہیں دینا اللہ کے نام, اب اس وقت اللہ کے نام پہ دینا چھوڑ دیتے. کسی سال جو بتوں کے نام کی فصل تھی اس میں کیڑا پڑ جاتا, تو بھی اب بھی تو یہی بولو نا کہ ہوتی تو دیتے, ہوئی نہیں تو نہیں دیتے. کہتے نا 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 نا, وہ لات اور عزار وہ فلاں فلاں ہمارے بڑے ناراض ہو جائیں گے, ان کی نیاز نہ دی اگر ان کو راضی نہ کیا مشکل ہو. اب کیا کریں, اس سال اس طرف کا پروفٹ پکڑ کے جا کے بتوں کے نام دے دیتے, خود ساختہ باتیں. اچھا دیکھنے میں بیوقوفی لگ رہی ہے نا, آج ہم کیا کرتے ہیں اکثر, اللہ ماشاء اللہ اچھے دن ہے, یہ اللہ کے رستے میں دوں گی, یہ وہ کروں گی, یہ کروں گی, جاب چلی گئی, سب سے پہلے اللہ کا حصہ کھینچتے ہیں, اچھا خاصا اللہ کے دین پہ لگا رہے ہوتے ہیں, اچھا خاصا اسلام پہ لگاتے ہیں, اپنے سیکھنے سکھانے پہ, اپنے بچوں پہ لگاتے ہیں, ذرا سی کہیں کمی بیشی آئی سب سے پہلے اللہ کا حصہ نکلتا ہے, نمازیں اچھی خاصی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک مہمان چھوٹا سا بھی آ جائے نا گھر میں تو نماز لیٹ ہوتی ہے, اللہ کا حصہ پکڑ کے مہمان کو دے دیتے ہیں. وقت سوچیں, ٹیلنٹ, ہم کیسے بانٹے ہوئے آج دنیا کے ساتھ, اس کو ذہن میں رکھ کے ذرا بھی شاید کو سنیے گا. وجعلوا للہ مما زرع من الحرث, ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے, اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے اپنے زوم کے مطابق, اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے, پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا, مگر جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے, کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوش نما بنا دیا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو شبہ والا کر دیں. پھر آگے یہ شک اور شبہ کی بات, اپنے بچوں کو بتوں کی بھیڑ چڑھاتے تھے. بعض دفعہ دس میں سے ایک بیٹا پکڑ کے اللہ کے راستے میں دینے کی بجائے بت کے نام پہ دے دو. آپ کو یاد ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ کے بارے میں یہ واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے منت مانی بھی تھی, ان کے بارے میں منت مانی بھی تھی کہ ان کے باپ کی طرف سے کہ اگر میرا ایک اور بیٹا ہوا تو میں ایک کو ذبح کروں گا, اور ہر دفعہ عبداللہ کا نام آ رہا تھا. تفصیلی واقعہ جو اس وقت ذکر کیا صرف اشارتاً, لیکن آپ دیکھیے عربوں میں یہ عام تھا, بھین چڑھانے کا ذکر تھا. ایون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک یہ بات رہی کہ مصر میں جب اسلام پہنچا اور اس کے ارد گرد ایران عراق اور ادھر ادھر گئے تو لوگ ہر سال دریا کی خشکی کو دور کرنے کے لیے ایک خوبصورت عورت کو اس کے اندر پھینکتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم فلاں کو راضی کرنے کے لیے تجھے بھیجتے ہیں, تو اے دریا تو ہم سے راضی ہو جا, اور پھر اس کے اوپر پانی آ بھی جاتا تھا. یہ ایک خیال ہے نا جیسا آپ سوچیں. تو جب حضرت عمر نے وہ علاقہ فتح کیا تو لوگوں نے انہیں کہا کہ جب تک آپ ادھر بھینٹ نہیں چڑھائیں گے, یعنی قربانی نہیں کروائیں گے کسی کی, پانی آئے گا نہیں. تو حضرت عمر نے کیا کیا, ایک خط لکھا کاغذ پہ, اے دریا تو بھی اس کا ہی بندہ جس کا میں بندہ ہوں, تو نے بہنا ہے تو اللہ کے حکم سے بہن, نہیں بہنا تو نہ بہ, اور وہ پرچی ڈال دی انہوں نے دریا میں, پانی آ گیا. آپ کے میرے عقیدے کی جانگ ہے, جیسے جو سوچیں گے جس طرح سچائیں گے اللہ ویسا ہی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اپنی مرضی سے ایسے کام کرتے ہیں, چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پہ. کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں, اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے انہیں, لہٰذا ان کو چھوڑ دو کہ اپنی جھوٹ بولنے میں لگے رہیں. کہتے ہیں یہ کھیت اور یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں, انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں, حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار بردواری, جن پر سواری اور بوجھ لادنا حرام کر دیا گیا ہے, اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے, اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا, ان قریب اللہ ان کو اس جھوٹ باندھنے کا بدلہ دے گا. آگے دیکھیں بڑی مزے کی ان کی ایک بدعت ہے, یعنی آپ کو شاید ترجمے سے اتنی جلدی واضح نہ ہو. جانور کے پیٹ میں جو مادہ جانور ہوتی تھی نا, اس کے پیٹ کے بچے کیا باتیں ہو رہی ہیں. اگر جانور کو ذبح کرتے, مثلا بکری ہے اس کو ذبح کیا تو اس میں سے ایک بچہ بھی نکل آیا. اچھا اگر وہ بچہ زندہ نکلتا نا تو کہتے یہ ہمارے مرد کھائیں گے, اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا کہتے اور تو تم کھا لو. یعنی اس طرح کی ڈسکریمنیشن تھی, اور آج بھی وہی جو پیچھے ذکر ہوا تھا کہ کنڈوں کے نام پہ آتا ہے کہ یہ عورتیں ہی کھائیں گی اور وہ مرد نہیں کھائیں گے اور یہ پریگننٹ نہیں کھائے گی. ایک عورت کی بات ہے جس کو میں نے بہت کلوز سے بھی دیکھا کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے پیر صاحب جب آتے ہیں نا تو صبح فجر سے پہلے میں بالکل پورا غسل کرتی ہوں, جیسے واقعی پاکی کا غسل کرتے ہیں, پھر میں کھڑے ہو کے پیر صاحب کے لیے کریلے پکاتی ہوں اور دہی بڑے بناتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ پیر صاحب کو شوگر ہے. تو پیر صاحب اپنی شوگر تو ٹھیک نہیں کر سکے، یعنی اپنے میاں کے لیے اتنے تپاک سے ناشتہ بنایا، نہ وہ پیر صاحب کے لیے اتنے پیار اور تپاک سے لوگ کھانے بناتے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے بس سب کو. اس سے زیادہ آپ کو اور کیا سناؤں کہ اور لوگ کیا کچھ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا، اور کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جنہوں نے گھڑ لی ان کا بدلہ ان کو اللہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. اب یہاں پھر وہ یہ اصول سوچیں، کیا حرج ہے، کس کا دل ٹوٹا، کیا نقصان ہے. دیکھیے یہ ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کی رسمیں جو پھیلی ہوتی ہیں، عقل بھی نہیں ہے. اب آپ سوچئے نا کہ ایک لڑکی شادی ہو کے گئی کسی کے گھر میں، اب سب موجود ہیں اور آپ جا کر اس کے پاس اس کا دیور جو قد میں اس سے بھی کوئی ایک فٹ لمبا ہوگا اس کو اس کی گود میں بٹھا دیتے ہیں، کیا جی یہ دیور صاحب گود بیٹھے ہیں، آپ اس کو پیسے دیں گے تو یہ اٹھیں گے. ہوتی ہے یہ رسم کسی کے گاؤں میں؟ عام ہے. پنجاب کی شادیوں میں سالی دودھ پلاتی ہے اور دیور کی گھٹنے گوڈا بٹھائی ہوتی ہے، اور جب شادی کے بعد دلہا صاحب جاتے ہیں تو بہنوئی کی جوتیاں چھپا لی جاتی ہیں. کبھی آپ سوچے آپ یہاں آئے ہیں واپسی پہ ہم آپ کی جوتیاں چھپا لیں، کل آپ آئیں گے، کل آپ آئیں گے اگر آپ کی سب کی جوتیاں ہم چھپا لیں نور القرآن والے، آپ نے پتہ نہیں شہر میں ہمیں کیا ٹائٹل دے دینا. کتنی بری بات ہے، گھر آئے مہمان کی جوتی چھپانی اور پھر پیسے لے کے دینی. سالیاں جو کنواری جو ان میرڈ جن سے اللہ کے نبی نے کیسے پردے کی حدیں بتائیں، اس کو کہا کہ جب تک دودھ پلائی نہیں دیں گے نہیں ہوگا. اب آپ سوچیں جب ہم یہ رسمیں کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم نے سوچا؟ اور وہ ایک اتنا بڑا دولہا جو جوان ہے اس کو سارے خاندان کی عورتیں مہندی والے دن مٹھائیاں کھلا رہی ہیں اور اس کو مہندیاں لگا رہی ہیں اور اس کے بالوں میں تیل لگا رہی ہیں، کبھی اسلام کے آئینے سے دیکھیے تو ہاتھ نہیں کانپ جاتے؟ حدیث میں تھے کہ ایک غیر محرم کو ہاتھ چھوئے ایک عورت کا یا مرد کا عورت کو تو یہ انگارہ جلنے کے برابر ہے. ہم اس کو اٹس اوکے. تو یاد رکھے جو رسمیں ہوتی ہیں نا ان کے پیچھے بندے کی مت ماری جاتی ہے، سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ تو ابھی میں نے چار چھ بتائی ہیں، آپ اگر ذرا شادی کی ساری رسمیں دیکھیں، کئی کلچر ہیں وہ جب دلہن آتی ہے تو دروازے پہ تیل ڈالتے ہیں، کئی جو ہیں وہ ناریل پھوڑتے ہیں. کچھ جگہ ایسی ہیں کہ شادی کے وقت دلہن جو ہے اپنے گھر سے جاتی تو چاول لے کر تو ہاتھ میں لے کر نا تو اس کو بالوں سے سر سے پیچھے پھینکتی ہیں. یہ کہ کہتے ہیں پیچھے میکے والوں کا ریس کھلا رہے گا، یعنی یہ اگر ایسے نہ کیا تو اس لڑکی کے جاتے اس گھر میں فاقے پڑ جائیں گے. آپ ذرا سوچئے، عقل اس بات کو مانتی ہے لیکن رسموں کے نام پہ اسی طرح لوگ بیوقوف کام کرتے ہیں. اور جب کوئی کہے تو کہتے ہیں نا 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 یہ دادی کی رسم ہے اس کو نہیں چھوڑنا، یہ اماں کی روح کو بڑا تکلیف ہوگی اگر آپ نے یہ چھوڑا. وہ ایک ہماری سسٹر ہیں کنورٹ ہوئی تھی، بڑی مزے کی کہانی. چلے یہ پوری سورت کا تھیم ہی ہے تو آپ کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے سنا دیتی. اس دفعہ بھی میں گئی ابھی لندن تو انہوں نے سنائی، ریورٹ ہیں، سکھ سے مسلم ہوئی ہیں وہ سسٹر. تو وہ ہمیں سناتی ہیں کہ لوگ بغیر عقل استعمال کیے کس طرح سے دین کے کام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی تو وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے نکل رہی تھی، یعنی بیٹے کی برات تیار تھی. تو ایک عورت جب نکلنے لگی تو گھر سے نکل رہی تھی تو سامنے ایک بلی تھی، چھوٹا سا بلی کا بچہ تھا. تو اس نے اس کو دیکھا تو کہنے گی ہم سارے تو گھر سے جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ بلی کا بچہ ادھر ہے، اس کو کوئی کھا نہ جائے. جلدی سے اس نے وہاں سے ایک ٹوکرا پکڑا تو پانی کا ایک پیالہ رکھ کے بلی کے بچے کو ڈھک دیا کہ گھر آ کے شام کو یا تو اس کو کچھ کھلاؤں پلاؤں گی یا کسی محفوظ جگہ چھوڑ دوں گی. وہ چلی گئی. اب کیا ہوا، وہ یہ بات ختم ہو گئی. رات کو جب آئی تو دیکھا بلی کا بچہ، اس کو نکال دیا. اب وقت گزرنے لگا، اس کی بہو نے آتے ہی دیکھا کہ یہ اماں ساس کیا کر رہی ہے نا، تو اس نے کہا بلی کا بچہ. خیر اس کے بعد جو اس کی بہو آئی تھی نا، اس نے کیا کیا، جب وہ بڑی اس کو بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا. اب وہ اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے گئی تو لوگ کہہ رہی ہے کہ میں بڑی پریشان ہوں، کچھ ڈھونڈ رہی ہوں، کدھر جا رہی. کہتی میں بلی کا بچہ ڈھونڈ رہی ہوں. کہا بلی کا بچہ کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگی اور کیا چاہیے. کہتی مجھے ایک ٹوکرا بھی چاہیے. جب لوگ لے آئے تو کہا کیا، اس نے پکڑا بلی کا بچہ ٹوکرے کے نیچے دیا. تم نے کہا یہ کیا کیا؟ کہتی یہ میری اما کی نشانی ہے، جب وہ مجھے لے کر آئی تھی ایسے ہوا. یعنی وہ اتنی مزے کی کہانی ان کی زبان میں ہمارے پاس ریکارڈیڈ بھی ہے کہ پھر اس کی نسل تیسری ساز جو تھی نا اس کے اوپر بھی یہی کچھ ہوا. تو مطلب وہ یہ بتانا ہے کہ عقل نہیں لوگ استعمال کرتے، عقل نہیں استعمال کرتے. پھر اسی طرح سے وہ کہتا ہے ایک نئی بہو آئی تو ہندو یا سکھ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی بہوؤں کو پھر پہلے مذہبی جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں. تب جب ایک پڑھی لکھی لڑکی لے کر آگے بہو بنا کر اور اس کو کہا کہ چلو مندر میں چلتے ہیں, تو جب مندر میں گئے تو سب سے پہلے وہ سانپوں والی دیوی وہاں بیٹھی تھی, تو اس نے کہا کہ مجھے تو اماں ڈر لگتا ہے اس سے. کہتے کوئی بات نہیں یہ نکلی ہے کچھ نہیں ہوتا, خیر بس تم اس کو جا کے تلک لگا دو. تلک لگا دیا, تھوڑا سا آگے گئے تو پھر آگے دیکھا تو شیروں والی ماں بیٹھی تھی, تو دیکھا مجھے تو شیر سے ڈر لگتا ہے. تو کہنے لگی کہ میں نے نہیں اس کو پہچانا, کہ یہ نکلی شیر ہے کچھ نہیں کہے گا تمہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ وہ سانپوں والی بھی نکلی تھی شیروں والی نکلی, اصلی کدھر ہے؟ یعنی اس کی بات کا خلاصہ کیا جو بانی سے نکلا تھا کہ جو نئی جنریشن ہے نا اب وہ عقل استعمال کر رہی ہے, لیکن پرانے لوگ بس فوٹ سٹیپ پہ چلے 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 وہی کام کرتے ہیں. تو ہمیشہ اپنی عقل سے سوچیں. آپ ایک کھانا نہیں پکاتے, آج دیکھیں جو آپ کے کھانے پکائے میں آپ جو کھانے بنا لیتی ہیں پہلے آپ کی نانیاں دادیاں وہ نہیں پکاتی تھی. تو ہمیشہ دین کے معاملے میں خاص طور پہ عقل استعمال کرنی چاہیے. کسی کام کو کرتے ہوئے اس کی ریزن دیکھیے. اللہ کے نبی نے کیا, ابو بکر نے کیا, حضرت عائشہ یہ کرتی تھی, حضرت خدیجہ ہوتی تو یہ کپڑے پہن کے نکلتی, حضرت عائشہ ہوتی تو اس روپ میں نکلتی, حضرت مریم ایسی ہوتی تو کیا وہ مردوں سے ایسے بات کرتی؟ سمپل سی بات ہے. میرے آپ کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں, نہ ہمیں بولنے کی ضرورت ہے. تو یہ بیکار قسم کی ان کی رسمیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ باتیں انہوں نے گھڑنی تھی, ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے کر رہے گا. یقیناً وہ حکیم ہے اور ان سب باتوں اور سب باتوں کی اسے خبر ہو جاتی ہے. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا. یہ دوسری دفعہ یہ بات آئی ہے, انشاءاللہ آگے بھی آئے گی. یہ سورت بنی اسرائیل میں آپ کو دکھائیں گے کہ مکہ والے کس طرح سے اولاد کو قتل کرتے تھے اور آج کے اس معاشرے میں لوگ کس طرح ابارشن کے نام پہ اپنے ہی بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام ٹھہرا لیتے تھے. یقیناً وہ بھٹک گئے, وما کانوا مہتدین, اور وہ ہرگز راہ راست پانے والوں میں نہیں. وہو الذی انشا جنات معروشات وغیر معروشات, وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے, کھیتیاں اگائی جن سے قسم قسم کے کھانے کی چیزیں حاصل کرتے ہیں, زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں ایک دوسرے سے ملتے اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں. کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ وہ پھل دیں, جب یہ پھلیں, اور اللہ کا حق ادا کرو, اور جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے نہ گزرو, کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیں کہ یہاں پھلوں کے پکنے کی بات ہے, اس پہ بہت خوبصورت پریزنٹیشن بھی ہے اور اس کی تفسیر جب ہم ڈیٹیل سے کرتے ہیں تو اس میں اس کے پھل کے پکنے کو اور ایمان کے پکنے کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بیج سے پھل شروع ہوتا ہے, پھر بیج سے پودا, پودے سے درخت بنتا ہے, درخت پھر بیج بنتا ہے, پھر اس سے مالٹا یا اورنج یا کچھ بھی بنتا ہے. یہ سارا منظر دیکھ کر ایک انسان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ زندہ ہے اور ایک الحی ہے جو سب کو لے کے چل رہا ہے. اسی طرح یاد رکھیے کہ وہ ایک دن ہی ہوتا ہے جس دن ہمارے دل میں ایمان کا بیج ڈال جاتا ہے. شاید آج کا ہی دن ہمارے آپ کے دلوں میں ایمان کا بیج ڈالنے والا دن ہو. جب یہ وقت آ جاتا ہے نا اس کی قدر کرنی چاہیے. جو کسان بیج ڈالنے کے وقت پہ سویا رہے, بیٹھا رہے اور اس وقت سست ہو کر بیٹھ جائے تو فصل کاٹنے کے دن وہ محروم ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہوتا ہے. جو نیکی کا بیج ڈالنا ڈالے. آج گھر جا کے بیٹھ کے سوچئے مجھے اپنی کون کون سی عادتیں بری لگتی ہیں, میں کیا کیا چھوڑنا چاہتی ہوں, لسٹ بنا لیں اور ہر دن روزہ کھولتے ہوئے افطاری میں سحری میں جب بھی آپ فوکسڈ ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آج میری یہ برائی چھٹوا دے. میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ جو دعائیں نا ہماری اولاد دے دے, مال دے دے, گھر دے دے, یہ تو عام دعائیں ہیں, یہ قبول ہو بھی جاتی ہیں, کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کبھی نہیں. آپ کو ان یوژل دعا مانگے اللہ سے, اللہ مجھے صورت یاد ہو جائے, اللہ تعالیٰ میرا حافظہ کھول دے, اللہ تعالیٰ میری زبان کی گریں کھول دے, اللہ میرے دل سے خوف نکال دے, جھجک دور کر دے, آپ کی بری ہو جائے گی. شرط یہ کہ آپ اس چیز کو کرنے کے لیے بہت سنجیدہ ہوں. پھر اس کے بعد کچھ اور ان لوگوں کی باتیں جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور پیدا کیے جن پر سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے, اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو بخشی اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ آٹھ نر اور مادہ ہیں, دو بھیڑ کی قسم سے اور دو بکری کی قسم سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو. دیکھیے اب اللہ کے نبی جب ان باتوں پہ تنقید کرتے تھے نا تو ہو سکتا ہے یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہابی ہی کہہ دیتے ہوں, حالانکہ کتابوں میں آتا ہے کہ صحابی کہتے تھے. جب اللہ کے نبی مکہ والوں کی ان رسموں پہ تنقید کرتے کہ لوگوں یہ کیا کرتے ہو, کہتے تھے نعوذ باللہ یہ صحابی ہو گئے, آج لوگ وہابی کہتے ہیں, کل صحابی کہتے تھے, نہ صحابی کوئی لفظ تھا نہ وہابی کوئی لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا کے ذرا ان سے پوچھو, یعنی دلیل مانگو. یہاں سے آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ جب بھی کسی کو کوئی رسم کوئی کام ایسا کرتے دیکھے تو اسے کہ ریفرنس دکھائیے, حدیث دکھائیے, قرآن کی آیت دکھائیے. تو اللہ کہتا ہے جا کے ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے یا مادہ, یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہو, ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھ کو بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے اور دو گائے کی قسم سے پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ, یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہو, کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تم کو دیا؟ اصل میں یہ ڈانٹ ہے, اللہ نے حکم تو دیا ہی کوئی نہیں تھا, تو ریفرنس دے دو تو ہم تمہاری بات چھوڑ مان, تم ریفرنس دے دو ہم تمہاری بات مان لیں گے. پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے, یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اگلی جو آیت ہے نا, یہ بہت تفصیل لمبی آیت ہے, یعنی جس کا آپ کہہ سکتے ہیں پورے دین کا خلاصہ. کبھی کوئی نیو ریورٹ یا کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے کہ اسلام کا خلاصہ کیا ہے, تو یہ آیت اس میں بہت خوبصورت طرح سے اپنا مقصد بیان کرتی ہے. قل لا اجد فی ما اوحی الی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو. یعنی یہ تم نے حلال حرام کے اپنے خود ساختہ تصور قائم کیے ہیں, یہ عورت نہ کھائے, یہ مرد کھائے, یہ فلاں کھائے, میری شریعت میں تو یہ چیزیں حرام نہیں ہیں. ہاں پھر کیا حرام ہے؟ دوبارہ وہی چیز ہے جو سورت مائدہ میں آپ پڑھ چکے, الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا و خون ہو یا سور کا گوشت کہ وہ ناپاک ہے یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے, تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں سور کی بات آئی تو کسی نے ایک ریسرچ بنا کر بھیجی تھی, کل کی جو ہم نے سور کی تھوڑی سی ڈیٹیلز پڑھی تھی اس پہ, تو انہوں نے بتایا کہ آپ یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ انسان کے جسم کے جو باڈی آرگنز ہیں نا, اس کی جگہ پہ ریپلیس کر کے پک کے لگائے جائیں, اور پنکریاز, لبلبا اور اسی طرح کچھ چیزوں کو انہوں نے کرنے کی کوشش کی. اب ہم تو اس میں اسلام کو لائیں گے نا کہ جائز اور ناجائز, نان مسلم جو خود بھی ہے وہ بھی اس پہ ہیزیٹنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو. ایون فیٹس, ایون آپ دیکھیے جو بچے پیدا نہیں کر پاتے لوگ, وہ کہہ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سور کا فیٹس اس میں لگا دیا جائے. اب ذرا سوچے انسانیت کو کیا بنایا جا رہا ہے. اتنا خوفناک تھا پڑھ کے, مجھے خوف آیا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری آنے والی نسلوں کے کیا فتنے ہوں گے. آج تو آپ اور میں انسانوں کو جانوروں والی حرکتیں کرتے دیکھ سن رہے ہیں نا, اگر اللہ نہ کرے وہ وقت آ گیا کہ جانوروں کا جسم میں دل لگ گیا, پھر کیا ہوگا؟ اور ٹرانسپلانٹ پلانٹ ہوتا ہے, اور انہوں نے سکسیسفل کہا, جگر کو ریپلیس کیا جا رہا ہے لیور کو, اور آپ بالکل اس کا سسٹم ایک ہوتا ہے, سور کا اور انسان کا اندر سے سسٹم ایک جیسا ہوتا ہے, تو بہت چانسز ہیں کہ آنے والے وقت میں ایسا ہونے لگ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے بچائے. یہود کی کچھ باتیں کہ ان پر بھی یہ چیزیں اسی لیے حرام ہوئی تھی کہ انہوں نے دین میں کمی بیشیاں کر دی. وللذین ہادوا حرمنا کل لذی ظفر, اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر لی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے, اور گائے اور بکری کی چربی بھی, وجوز اس کے جو ان کی پیٹ پر ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے, یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا ان کو دی تھی, اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آج میں اور آپ تو چربی نہ کھائیں, ہماری اپنی مرضی ہے, حرام تو نہیں ہے نا. یہود کو کچے گوشت میں سے چربی نکالنی پڑتی تھی, اور ان کی شریعت ہماری شریعت سے بہت مشکل تھی. وجہ کیا تھی؟ ایک تو اللہ کی طرف سے بھی کچھ ان کی شریعت کے اندر ایک سخت امتحان تھا, کچھ ان کے جو فقیہ تھے اور جو ان کے مذہبی لیڈر تھے نا, تقوی کے نام پہ یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام. تو جب قومیں سرکش ہو جاتی ہیں اور ان کے مذہبی رہنما دین کو اپنی اجارہ داری سمجھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ شریعت کو مشکل کر دیتا ہے. ہمارے دین میں ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ. فرمائے فائن کا زبو کا فقر رب کم ذو رحمہ, اب اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ, یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. ذرا ہائی لائٹ کریے, یہ اب شیطانی رویہ دکھنا شروع ہو گیا جو آگے ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف میں, کہ اپنے کاموں کا الزام اللہ کے سر پہ لگانا, آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نہ کرائے ہم سے، پھر ہم شراب پی رہے ہیں روک لے اللہ، اللہ چاہے گا تو پڑھ لیں گے نماز. حضرت علی کو ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے نصیحت کی کہ علی رات کو تہجد پڑھنا، تو ایسے ہی انہوں نے ایک جیسے لیئر موڈ میں یا لاڈ میں بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ اچھا اگر اللہ اٹھائے گا تو میں اٹھ جاؤں گا. تو اللہ کے نبی نے اپنی ران پہ ہاتھ پھیرا اور قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ انسان اللہ کے معاملے میں اتنا جھگڑالو ہو گیا، یعنی نیت کرو گے تو اللہ اٹھائے گا، خود سے کیسے تمہیں اٹھا دے گا. تو یاد رکھیے کہ خود کام نہ کرنا، اور یہ کہہ دینا کہ اللہ ہی نہیں چاہ رہا ہمارے بارے میں، ابھی اللہ کا ہی فیصلہ نہیں ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ پر ایک قسم کا الزام آتا ہے. اور نہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو، تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری کیا سرائیاں کرتے ہو. اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ ہے اصل میں آج کے دور میں بھی اکثریت کا مسئلہ. ان تتبعون الا الظن، آئی تھنک، آئی وش، آئی تھاٹ، یعنی ظن ہے. ایک ہے حدیث قرآن، اللہ کا فرمان اور نبی کی بات. اس کے ساتھ مقابل پہ جو دوسرا دین چل رہا ہے نا ہماری سوسائٹی میں، یہ زن کا، کس نے کہا، کون کہتا، لوگ کہتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں پتا نہیں. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، کل بھی کسی کا ایک سوال آیا اور میں بڑی حیران تھی اس سوال پہ، کہنے لگی مجھے کسی نے کہا کہ 6 بجے بھی روزہ کھول سکتے ہیں نا، تو میں نے کہا کیوں کیسے؟ کہتی وہ کہتی 6 بجے جب ادھر 6 بجتے ہیں نا تو سعودی عرب میں روزہ کھل جاتا ہے، تو پھر آپ کھولتے ہیں تو آپ بتائیں. میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور اس وقت اتفاقاً 6:15 ہی ہوئے تھے، یہ درس کے بعد کی بات ہے، یہ دور قرآن کے بعد کی بات ہے. تو میں نے کہا آپ کا اپنا دل کیا کہتا ہے؟ کہتی میرا دل تو نہیں مان رہا. تو میں نے کہا الحمدللہ، جب دلیل نہیں ہے تو میں نے کہا آپ تو سعودی عرب کے ساتھ کھول لیں گی اس وقت، امریکہ والے سعودی عرب کے ساتھ کیسے کھولیں گے؟ وہاں تو رات اور دن کا فرق ہے، اور آسٹریلیا میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے ڈیٹ کا بھی فرق ہو جائے. تو یہ زن ہے، مت. دیکھیے دو لفظ لکھ لیجئے، ایک کیا ہے اللہ نے کہا، اس کے رسول نے کہا، اور ایک ہے کہ لوگ کہتے ہیں. ہمارا دین کیا؟ کل، آپ کہیے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے، اے نبی آپ کہیے. اور ایک ہے کیلا، لوگ کہتے ہیں. آج ہمارا دین اکثر، آپ کسی محفل میں ذرا دینی بات چھیڑ کے تو دیکھے آتے ہیں، میری دوست کہتی ہے. بھائی وہ دوست کون ہے؟ کوئی اسکالر ہے؟ کوئی عالم ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں پتا. کیل و قال سے بچ جائیے. یہ آج ہمارے اس معاشرے کا، اور خاص طور پہ ہمارے اس معاشرے کا تو یہ سب سے بڑا روگ کیا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بجائے ظن اور گمان کو مانتے ہیں. فرمائے وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَحْرُصُونَ، تم تو صرف اٹکلیں کر رہے ہو، کیا سرائیاں کرتے ہو. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ، قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ، ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ کبھی گواہی نہ دینا. اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور جو دوسروں کو اللہ کا ہمسر بناتے ہیں. اب سننا چاہتے ہو؟ اب دیکھیں اتنی آیتیں جو ابھی تک ہم نے پارے کے شروع سے پڑھی ہیں نا، آلموسٹ اس میں مکہ کی ساری بدعت کا آگیا ذکر. یہ بھی کہتے ہیں یہ بزرگوں نے کہا، یہ فلاں نے کہا، یہ کہا چھوڑو، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرا رب کیا کہتا ہے. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم، یہ وہ آیت ہے جس کا میں پیچھے تذکرہ کر رہی تھی کہ اس میں شریعت کی تقریباً ساری چیزیں بالترتیب آ جاتی ہیں. کیا فرمایا؟ اتلو ما حرم ربکم علیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو آؤ میں تم کو سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بتائی ہوئی پابندیاں پتہ چلے؟ اور یقین کریں میں آپ کو سچ بتاؤں، بڑے خوش ہوں گے آپ یہ بات سن کر، آپ اور میں بہت ساری پابندیاں جو دین کا نام لے کر لگائے ہوئے ہیں نا، جب آپ نے یہ پورا قرآن پڑھنا نا تو آپ کو ایک دم لبریشن کا احساس ہوگا. اچھا یہ گناہ نہیں ہے؟ او ہو، میں آج تک ایسی گلٹ میں پڑی ہوئی تھی. اچھا یہ حرام نہیں ہے؟ یہ مکروہ نہیں ہے؟ یہ مشکل نہیں ہے؟ آج ہمارے بھی دین میں سنی سنائی باتیں بہت سی ہیں. بس آپ دیکھیں کہ سسٹرز ہیں نا، تو اکثر آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ حیض میں جو کپڑے پہننے ہیں ان میں پھر بعد میں نماز نہیں ہوتی، ان کو دھونا پڑتا ہے. سنی ہوگی آپ نے یہ بات. اگر آپ پہ غسل واجب ہو تو ہر قدم پہ فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور باتھ روم میں جائیں تو دوپٹہ لے کر جائیں، اور وضو ہو تو سر پہ دوپٹہ ضرور رکھیں. کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اتنی مشکل چیزیں ہماری شریعت کے طور پہ ہمارے کندھوں پہ ایسی ایسی مشکل چیزیں لوگوں نے لادی ہوتی ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ قرآن کے ساتھ جب آپ نے حدیث ملا کے پڑھ لی آپ کی زندگی آزاد. آپ ہنستے ہیں, آپ کہتے ہیں لوگوں کو کیا بتائیں کہ اس کی اجازت ہے, تم نے کیوں خود پہ حرام کیا ہوا ہے. تو یہ جو بوجھ لادا جاتا ہے نا لوگوں کی باتوں کا, اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے. لوگ باہر جاتے ہوئے دوپٹہ نہیں لیتے, باتھ روم میں لیتے. مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ باتھ روم میں جاتے ہوئے دوپٹہ لینا چاہیے, تو میں ان کو یہی کہتی ہوں باہر جاتے ہوئے لینا چاہیے, مجھے تو اتنا ہی پتا ہے. اچھا پھر وہ نام آ جائے تو پھر اس وقت کیا پڑھیں کیا کریں, یعنی اتنی مشکلات میں بےچارے لوگ ہیں. وہ کہتے بند کر قرآن چل رہا ہے, اچھا پھر بات نہیں کر سکتے, اچھا قرآن چل رہا ہے بے ادبی ہو جائے گی, قرآن کو پیچھا نہ کرنا. گھر میں ایک سسٹر تھی تو وہ کسی کے گھر گئی, تو پہلے تو گھر بھی چھوٹے تھے, الماریاں بھی کم تھیں, تو جب ان کی الماری کھولی سیدھی سی الماری تھی تو سب سے نیچے والے خانے میں گانے جوتے رکھے ہوئے تھے, اس سے اوپر بچوں کے کپڑے ہوں گے, اس سے اوپر ان کے اپنے تھے, سب سے اوپر والے خانے میں جو اسلامی کتابیں اور قرآن تھا. تو کہیں گے نا 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 میں تمہیں منع کرتی ہوں, اس قرآن کو نکال دو یا جوتوں کو نکال دو, کیونکہ جوتے نہیں رکھتے وہاں, تو جوتا پہن کے آپ تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. تبھی تو پھر لوگ آپ کے اوپر فتوے دیں گے کہ آپ نے تو دین کو پتہ نہیں کیا کر دیا. جوتا اگر پاک ہے ٹھیک ہے, آپ باہر جا رہے ہیں, آپ کے بچے کہیں فٹ بال کھیل رہے ہیں, اب وہ جوتا نہیں اتارنا چاہتے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ باتیں ہماری شریعت میں نہیں پتا ہوتی. تو یہ دیکھیے ریلیکس ہو کے سنیے کہ کتنا آسان دین ہے. پہلی چیز شرک, شرک نہیں کرنا, اس کی تو ہر کوئی گنجائش نہیں ہے کسی صورت میں, ظاہری بھی اور باطنی بھی. دوسری چیز وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو, اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اس کو آج لوگ کیا کہتے ہیں, دو بچے, آگے آپ بول دیں. تو واقعی جن کے دو بچے ہیں وہ بڑے خوشحال ہیں, اللہ ہو, ٹینشن زیادہ ہی ہوتی ہے, نہ وہ بیٹے کا بھائی ہے اور نہ بیٹی کی بہن ہے, اور آپ کو اس کی بھی دوست بننا پڑتا ہے, اس کا بھی دوست بننا پڑتا ہے. اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے یہ باتوں کو. مفلسی کے ڈر سے کبھی بھی نہ بچوں کو ماریے. کیا بچے بہت کھاتے ہیں؟ دیکھیے بچے پالنا مشکل نہیں آج کے دور میں, ہاں ان کو میچنگ کپڑے پہنانا مشکل ہے, ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ رکھنا مشکل ہے, ان کو پسند کی پھر آئی پیڈز آئی پوڈز اور ان کو چاکلیٹ اور ان کو یہ سب کچھ لے کے دینا مشکل ہے. بچے کو کیا چاہیے, ماں کا دودھ تو وہ ساتھ لے کر آتا ہے, آپ اس کو کوئی ایک جوڑا بھی نہ دیں, آپ پرانے کپڑے پہلے بچے کے پہنا دیجیے, اس کو کیا لگے. یہ صرف ہمارے اپنے شوق کی وجہ سے ہم کئی بچوں کو قتل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. فرمایا ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے, اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ, خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں. دیکھیں پھر فطرت کی پکار ہے کہ بے حیائی, نیوڈیٹی, گندی باتیں, ولگر ٹاک, گندے سین, گندے جملے, ان کو مت سنو. ولا تقتل النفس, ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تم کو دی, شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو, یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے, یعنی کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو, خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تم کو کی ہے شاید کہ تم نصیحت کو قبول کرو. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ بھی کہا جاتا ہے, یہ آخری لفظ کی وجہ سے. تو آپ نے دیکھا کتنی جامع آیت ہے, سمپل. آپ اس کا ترجمہ شیئر کرتے جائیں تو لوگوں کو دکھے گا. اور میں یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ ہمارے دین میں کوئی بات چھپانے والی ہے ہی نہیں. کسی مذہب کے انسان, کسی سوچ کے حامل انسان کو پوری یقین سے آپ قرآن کا ترجمہ سنا سکتے ہیں. کسی جگہ آپ کو یہ نہیں ملے گا یہ بات اب دوسروں کو نہ بتانا, یہ چھپانے والی بات ہے. تو جب ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے تو جب میں آپ اس کے اوپر عمل کر لیں گے تو آپ بتائیے ہم کتنے خوبصورت ہو جائیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے دوسروں کی نظروں سے آج اپنے دین کو دیکھا, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنا ویل بیلنسڈ ریلیجن دیا ہم نے آج اس کی قدر نہ کی. اسی لیے اب آگے بہت خوبصورت آیتیں آ رہی ہیں, سورت کا اختتام بھی ہے, اور آپ کو یہاں زندگی گزارنے کا ایک نقشہ بھی دکھایا جائے گا. وَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمَ فَاتَّبِعُوهُ, نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے, بس تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو, کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تم کو پراگندہ کر دیں گے. اس کو ہائی لائٹ کریں. وہی بندہ اللہ کے حکموں پہ، اللہ کے دین پر، اللہ کی کتاب کے مطابق جیے گا جو سر آنکھیں کان بند کرے گا. اگر آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے نا تو شروع میں آپ نہیں چل سکتے، پھر آپ بھٹک جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ مینڈک تھے تو وہ باہر آنا چاہ رہے تھے جوہڑ میں سے، کوئی کنواں تھا یا جوہڑ تھا. اچھا وہ جب آنے لگتے نا تو کچھ لوگ اوپر سے کھڑے ان کا منظر سن رہے، سوری کچھ لوگ باہر سے وہ منظر دیکھ رہے تھے. اچھا وہ ایک جانور ذرا کہ ایک مینڈک تھوڑا سا اوپر آتا نا تو اوپر سے کوئی کہتے یہ دیکھو یہ اوپر آ رہا ہے، یہ آ جائے گا یہ آ جائے گا. اتنے میں کوئی کہتا نہیں نہیں وہ پیچھے ایک اور آ رہا ہے، تو وہ جو مینڈک تھا نا وہ نیچے گر جاتا، نیچے ہلاتا. کوئی اوپر آنا ہوتا کوئی کہتا نہیں کوئی نہیں آگے، یعنی باتیں کرتے رہے لوگ. بالآخر لوگوں نے دیکھا کہ 8-10 مینڈک تھے جو اوپر آنے کی کوششوں میں تھے، لیکن ان میں سے صرف ایک مینڈک اوپر پہنچ سکا، باقی سب بار بار نیچے گر گئے. لوگوں نے کہا یہ تو بڑا بہادر ہے، دیکھو کیسا ہے کیا ہے، لیکن جب لوگوں نے اس کو چیک کیا تو وہ بہرا تھا. کیسے وہ اوپر آیا؟ لوگوں کی باتیں اس نے نہیں سنی. اب یہ مثال تو مینڈک کی ہے لیکن آپ کے میرے لیے بہت سچ ہے. آپ نے اگر اللہ کے اس دین پر سنجیدگی سے عمل کرنا ہے تو پلیز نہ تو کوئی اشتہار چھپوائیں، نہ اعلان کروائیں، فیس بک پہ لکھ دیں، نہ ٹویٹر پہ میسج کریں، نہ واٹس ایپ پہ کریں، چپکے سے رات کی تنہائی میں اللہ سے دعا کر کے وہ عمل شروع کرتے ہیں. ہم جب اپنے کسی ارادے کسی نیت کی خبر دوسروں کو دیتے ہیں نا وہ ہمیں باتیں شروع، نہ نہ سوچ لو دیکھ لو. مثلا اگر آپ نے کوئی کورس جوائن کرنا ہے کر لیجیے، میں ذرا اس سے نہ پوچھ لوں، اچھا اس سے نہ مشورہ لوں، اچھا ذرا باس سے پوچھ لوں، اچھا میاں سے پوچھ لوں، اچھا میں ذرا جاب والوں سے پوچھوں. کبھی بھی نہیں کریں گے. پنجابی کا ایک جملہ سوچی پہ آتے بندہ گیا، وہ کام کبھی نہیں ہوتا جس میں آپ سیکنڈ تھاٹ لے آئیں گے. تو دین پہ کام کرنا ہے تو انہاز صراطی مستقیمہ کر کے پوچھیں گے، دیکھوں گے. اچھا میں کر لوں پھر آپ سے پوچھوں گی کہ اچھا کر رہی ہوں کہ برا. تو لوگوں سے پوچھ پوچھ کے جینے والوں کو لوگ کبھی بھی کچھ نہیں کرنے دیں گے. میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ آپ نے اگر نیکی کا بھی کوئی کام کرنا ہے نا تو آپ کو اللہ کے بھروسے پہ خود ہمت کرنی پڑتی ہے. میں آپ سے 10 لوگوں سے پوچھوں گی نا تو آپ کی 10 رائے ہوں گی، میری اپنی رائے متزلزل ہوگی. تو لہٰذا اللہ کے راستے پہ چلیے، اللہ سے مدد مانگیے، وہ خود آپ کا راستہ سیدھا کرے گا اور مشکلوں کو آسان کر دے گا. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی، شاید کہ تم کجربی سے بچو. دعا کیجیے آج واقعی ہم ٹیڑھے راستوں پہ چلنے سے بچ جائیں اور سیدھے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف آ جائیں. ایک جملہ صرف بیچ میں حضرت موسیٰ کی قوم اور ان کی کتاب کا کر کے پھر آگے آپ کو مجھے اس کتاب کی دعوت دی جاتی ہے. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی شاید کہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس صورت میں اللہ کی ملاقات کا بھی ذکر ہوا، تو گویا کہ الہامی کتابیں آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے مینر سکھاتی ہیں. اور وہ تو اب گئی بات، تورات کا دور چلا گیا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب. کیا آپ کو اس کتاب کی برکتیں محسوس ہوتی ہیں؟ اتنی برکت کتاب ہے. جو فرشتہ اس کو لے کر آیا اس کا نام جبرائیل، جس سینے پہ یہ کتاب اتری وہ محمد رسول اللہ، جس شہر میں اتری اللہ نے اس کی قسمیں کھا دی ھذا بلد الامین. جس نے اس کتاب کو اٹھایا ہے اس کی زندگی برکتوں سے بھر گئی ہے. میں دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی گواہی دینے کو تیار ہوں. دنیا کے کسی پلیٹ فارم پہ لے جائیں، پورے کانفیڈنس پورے یقین سے آپ کو کہہ سکتی ہوں، اس کتاب کو جتنا وقت دیں گے اتنی وقت میں برکت. جتنی جوانی میں اس کو شروع کر دیں گے آپ کی جوانی سیو ہو جائے گی. آپ اپنی اولاد کو اس کے راستے میں لگائیں، آپ کے بچے حقیقت میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. آپ اپنے گھر میں اس کتاب کو شروع کریں، آپ کو اپنے گھر میں برکتیں دکھیں گی. آپ کی زندگی برکتوں سے بھر جاتی ہے جب یہ کتاب آپ کی زندگی کے ساتھ ٹچ کرتی ہے. جیسے وہ ایک میجک سٹون ہوتا ہے نا، ٹچ کرتے جائیں وہ چیز سونے کی بنتی جاتی ہے. یہ کتاب آپ کی میری بیکار زندگی کو کارآمد بنا دیتی ہے. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے یہ 2-2.5 گھنٹے جو آپ یہاں بیٹھتے ہیں یہ بات میں آپ کے پورے دن میں کتنی برکت لاتے ہیں. آپ ریلیکس کتنا ہو جاتے ہیں. آپ کو اپنے لیے ایک انرجی ملتی ہے, تو اس کی برکتوں کو سمیٹنا ہے. اور یہ آج کل کے خوبصورت دن اسی چیز کے ہیں. میں سوچتی ہوں جن کو رمضان میں نہیں وقت مل رہا ان کو کب ملے گا, جن کے لیے ابھی رمضان میں پرائرٹائز کرنا ممکن نہیں ہے ان کا پورا سال کہاں ہوگا. مال کتنا کماتے ہیں اور آ جائے گا, پڑھتے ہیں کتنا کو پڑھیں گے اور پڑھ لیں گے, گھر کتنا سارا سال سجاتے ہیں اور سجا لیں گے, سوتے کتنا سارا سال اور کتنا سو لیں گے, لیکن یہ وقت چلا جائے گا. اور یہ بارش جو اس وقت دلوں پہ برس رہی ہے, یہ اتنی قیمتی بارش ہے کہ اس کا اندازہ آج نہیں آپ کو ہوگا, اس کا اندازہ آپ کو انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوگا. لیکن پھر جو وقت چلا جاتا ہے وہ ہاتھ نہیں آتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس تم اس کی پیروی کرو. جسٹ ریڈنگ بائی ریڈنگ نہیں, یہ تھنگس ٹو ورسز نہیں, وہ کہنا چاہیے کہ یہ ورسز ٹو ریڈ نہیں ہے, یہ تھنگس ٹو ڈو ہے. یہ کتاب اسم نہیں ہے, یہ فعل ہے, ناؤن نہیں ہے, ورب ہے. کچھ کرو, کچھ کرو. اور کیا آپ کو ہر پارے سے اپنے اندر کچھ موٹیویشن نہیں ملتا؟ ویسے تو اس وقت روزہ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں, ہمت بھی نہیں ہوگی, لیکن یہ تین گھنٹے آپ کو ایک انرجی نہیں محسوس ہوتی؟ کتنے پلان بنتے ہیں, کتنے ارادے بنتے ہیں. کرو کیا, اس کی پیروی کی نیت کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو. بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے گا. ارے مالک آج ہم پہ بھی رحم کر دے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر بھی نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے, آج اب میں اور آپ بھی نہیں یہ بہانہ کر سکتے کہ ہمیں موقع نہیں ملا, ہمارے شہر میں نہیں تھی, ہماری رینج میں نہیں تھی. تھا, ہے, الحمدللہ, یہ اللہ کی بلیسنگ ہے اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا. اب تو ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ اچھا کبھی کوئی موقع آیا تو ہم بھی سیکھیں گے. اس لیے کہ اگر ہم یہ اور اگر ہم پر یہ کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم تو دوسروں سے زیادہ ہدایت والے ہوتے. لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ موقع ملا پھر ہم بہت ہدایت والے ہوں گے. اللہ کہتے تمہیں تو موقع مل گیا, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. ایسے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی کتاب سے بڑا پیار ہے. آپ دیکھیے ایک رائٹر, مصنف, کوئی بھی جو ہوتا ہے نا, وہ اپنی تصنیف کی اصل خوبیاں بیان کرتا ہے. اس کو اصل میں پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس میں کیا رنگ ڈالا ہے. اللہ نہ تو رائٹر ہے نہ مصنف ہے, اللہ کا تو یہ کلام ہے. وہ آپ کو مجھے بتاتا ہے لوگوں یہ روشن دلیل ہے, یہ تمہارے مائنڈ کو کلیئرٹی دے گی, ڈاؤٹس ختم ہو جائیں گے. اور اسپیشلی میں کہوں گی کہ آپ کی بچیاں جو اس سوسائٹی میں پل بڑھ رہی ہیں, جن کو حقیقت میں سوسائٹی میں جا کے ڈیل کرنا ہے, ان کے لیے یہ کتاب سیکھنی لازم ہے. کیوں؟ کل وہ لوگوں کو بتا سکیں گے قرآن میں تو یہ پڑھا تھا. آپ میں 10 باتیں بھی ان کو اپنی زبان سے بتائیں نا, وہ کہیں گے امی نے کہا ہے, آنٹی نے بتایا. جب قرآن کھول کے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا ایک اور خوبصورت انداز نظر آتا ہے. اور ہدایت اور رحمت, بگڑے ہوئے کو ہدایت دیتی ہے, اور جو پڑھ کے اس پہ عمل کرنے لگتے ہیں ان کو رحمت ملنے دینے لگتی ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا اب یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں؟ یعنی اب یہ دھمکی ہے, بالکل صورت کا انڈا دکھے گا. یعنی اس کے باوجود بھی اگر کوئی کتاب کی قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں جب فرشتے آ جائیں. کیسے؟ کیا آپ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں, یا خود تمہارا رب بھی, یا تمہارا رب سوری یا تمہارے تمہارا رب خود آ جائے, یا تمہارے رب کی بعض واضح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو, جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دو اچھا تم انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ان الذی نفرقوا دینہم وکانوا شیعا, جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گرو گرو بن گئے, یقیناً ان سے تمہارا کچھ دور کا واسطہ نہیں ہے. ہائی لائٹ کریں گے اس کو, فرقے بازی والوں سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں. دعا کریں اللہ میں فرقوں سے بچا لے. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. آپ دیکھیے آپ کی اچھی خاصی کوئی چیز ہو اور کوئی اس کو کاٹ دے, آپ کے کپڑے کو کاٹ دے, آپ کے پکائے ہوئے کھانے میں سے کچھ نکالے کچھ ڈالے, آپ کی پلیٹ کوئی توڑ دے, آپ کو کیسا لگے گا؟ تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا ان لوگوں پہ جنہوں نے اللہ کے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا, فرقوں میں بانٹ دیا, گروہوں میں بانٹ دیا, اور خود اس ٹکڑے کے مالک بن کے سب کو کہتے ہیں اصل دین ہے ہی یہ, باقیوں کو چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے فرقہ واریت کے زہر سے بچا دے, اور سچے مومن بنائے. فرمایا وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے, اصل اس کے پاس کیا قدر ہے. اس کو سنیے اور ساتھ ساتھ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری ایک ایک نیکی کو تو بڑھا کر ہزاروں لاکھوں میں بدل دے. من جا بالحسنت فلہ عشر امثالہا, اور جو کوئی جو اللہ کے ہاں ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے تو 10 گنا اجر ہے, اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو تو بس اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا, اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. یہ ہے اللہ کی رحمت. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک نیکی کوئی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 لکھتا ہے. آپ امیجن کریں, آپ ایک لفظ پڑھ رہے ہیں, فرشتے 10 لفظ لکھ رہے ہیں. آپ کی ایک آیت پوری ہوئی, فرشتوں نے 10 لکھی. آپ کی سورۃ الانعام ایک دفعہ پوری ہوئی, فرشتوں نے کم از کم 10 لکھی. اور جب آپ سے مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی لکھا جاتا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا, جب نیکی ایک کی 10 ہے تو گناہ بھی ایک کے 10. ہاں آپ نے فرمایا اتنی رحمت کے باوجود بھی اب تو صرف وہی شخص ہلاک ہوگا جس نے ارادہ ہی کیا ہو کہ میں نے ہلاک ہونا. اکائیاں دھائیوں پہ غالب آ جاتی ہیں, یعنی ہم ایک ایک کر کے گناہ 10 سے زیادہ کر لیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ایک نیکی بھی نہیں کر پاتے. ہے نا بد نصیبی کی بات. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس صورت میں آپ نے دو دفعہ پڑھا کتب علی نفسہ الرحمہ, تو اللہ کی رحمت کیا ہے کہ ہر نیکی کم از کم 10 کے ملٹیپل پہ. اور یہ معراج میں تحفہ ملا تھا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کم از کم 10 کی ضرب سے نیکیوں کا اجر دیتا ہے, اور کسی کو 70,000 چھوڑیے بے حساب نیکیاں بھی دے دیتا ہے. اسی لیے آپ کو مجھے نیکیاں گن گن کے نہیں کرنی چاہیے. اتنا پڑھ لو اتنا ثواب, اتنے وظیفے, 500 دانوں کی تسبیح, 1,000 دانوں کی تسبیح, آپ کو مجھے کیا لگے فرشتے لکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین ایک ایک لفظ لکھتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک لفظ بھی جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے اس کو فرشتہ لکھ لیتا ہے, تو تم بھی اس کو گنو نہیں بلکہ تم اس وقت روح لو. آپ دیکھیں جب ہمارے کلچر کے ایک معروف طریقے پہ لوگ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں, آیت کریمہ ہے نا, یا بعض دفعہ لوگ کچھ ایک لفظ بھی پڑھ لیتے ہیں قرآن کا, یا سورۃ یاسین پڑھتے ہیں 20 دفعہ پڑھنی ہے, خشوع ہوتا, غور و فکر ہوتا. گنتی تو وہ پڑھی ہوتی ہے گٹھلیوں میں, یہ پڑھی بیچ بیچ میں بولنے نہیں کہ پڑھی ہوئی ہے یا ان پڑھی ہے, اتنی تم پڑھ لو, یہ سفر رہ گیا وہ کر لیا. تو تم آپ وہ کام کر رہے ہیں جو فرشتے پہلے ہی کر رہے ہیں, آپ نے گن کے کس کو دکھانا ہے. تو اصل چیز ہے کہ تم اس کی روح پہ غور کرو. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں. قل اننی ھدانی ربی الی صراط مستقیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا. یہ ہے کانفیڈنس. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میرے رب نے یقیناً مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے, بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں, ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا. یہ ہے آپ کا میرا کام جو کرنا ہے, فوکسڈ یکسو. اس سال تو یکسوئی مانگ ہی لیجیے. اس وقت بھی اللہ مجھے فوکسڈ کر دے. اگر اس وقت بھی میں کوئی اور کام کر رہی ہوں تو چھوڑے اس کام کو. اس وقت بھی اگر کچھ اور سوچ رہی ہوں چھوڑیے اس سوچ کو. اس وقت بھی اگر کچھ پلان بنا رہی ہیں چھوڑ دیجئے اس کو, فوکسڈ ہو جائیں. یہ قرآن اسی دل پہ بہار بن کے گرتا ہے جو اس کو پورے دل کے ساتھ سنتا ہے. اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای, قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین. یہ ہے القرآن و حیاتی. یہ قرآن پوری زندگی کو گھیر لیتا ہے. کیسے؟ کہو میری نماز, میرے عبادت کے طریقے, میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں, اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے, اور سب سے پہلے سر تاج جھکانے والا میں ہوں. آپ بھی اپنے لیے دعا کریں. یہ کیا ہے جینا مرنا سونا جاگنا, یہ کب ہوتا ہے؟ ایک جملے میں اس کا جواب ہے. اس آیت پہ عمل کب ہوگا؟ جب میری آپ کی زندگی سنتوں کے مطابق ہوگی. سونا بھی عبادت, کھانا بھی عبادت, گھر میں داخل ہونا عبادت, واش روم میں جانا عبادت, شوہر بیوی کا پیار محبت سے بات کرنا عبادت. کیونکہ اللہ کے نبی کے سانچے میں خود کو ڈھال کر ہم اپنے ہر کام کو عبادت بنا لیتے ہیں. اور اصل میں یہ آیت آپ کو مجھے بتاتی ہے کہ دین پارشل دین نہیں ہے, یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے. یہ صرف رمضان کے مسلم نہیں بننا، یہ ساری زندگی کے مسلم بننا ہے. آپ کی میری زندگی، جینا مرنا، ہماری شادی کی رسمیں، ہمارے غم کی رسمیں، کفن دفن جنازہ، سب کچھ اللہ کے حکموں کے مطابق ہو. اور حقیقت ہے کہ آج کے دور میں یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس ہمیں ٹائم بتائیے ہمیں کتنی دیر کے لیے مسلم ہونا ہے، اس کے بعد نہیں. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کی اس شاہراہ پہ پھونک پھونک کے قدم رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم نیکی سمجھ کر کوئی کام کرو اور وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو. کلا غیر اللہ یا غیر رب وهو رب کل شیء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب مجھے اتنا پیارا راستہ مل گیا تو میں اس کو چھوڑ کر اب کدھر جاؤں، کیوں جاؤں، مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں ہے. کہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی کو رب بنا لوں، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب کوئی، کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. اور بات یہ کہ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. امیجن کریں ایئرپورٹ پہ اپنا ہاتھ کا سامان خود ہی اٹھانا پڑے گا، وہاں تو لکھا ہوتا ہے کہ کوئی کہے بھی تو میرا اٹھاؤ تو نہیں اٹھانا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. دیکھیے یہ کتنا خوبصورت میسج ہے سورت کے آخر میں، فرقوں میں نہ پڑو، اختلافات میں نہ پڑو، کیا حلال کیا حرام اس پہ نہ پڑو، بلکہ تم اللہ کے سچے مسلم، اللہ کے راستے کے سچے مسلم بن جاؤ. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے عطا کیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. نوٹ کیجئے گا اس بات کو. ہم کہتے ہیں تم سے جو لیا ہے اس لیے کہ آزمائش ہو، اللہ کہتا جو دیا وہ آزمائش. آپ کی میری ہر نعمت جو مجھے آپ کو ملی ہے نا، یہ آزمائش ہے. ہر بچہ امتحان کا پرچہ، آپ کی خوبصورتی آپ کی آزمائش، آپ کی گاڑی آپ کی آزمائش، آپ کا مال اسباب آپ کی آزمائش، آپ کا شوہر آپ کی آزمائش، اولاد آزمائش، کہ کیسے کیا کرتے ہو. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا. تو کتنا خوبصورت میسج ہے اس کے آخر میں کہ نعمتوں کو آزمائش سمجھو گے تو ڈرتے ہوئے استعمال کرو گے، اور اگر تم نے ان کو اپنا حق سمجھا تو لے کر اکڑنے لگو گے. اور مجھے آپ کو یہی گول دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام پر اپنے آپ کو خالص کر لو، خود کو فوکس کرو. اب دیکھیے آج تک میں نے آپ نے کتنے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، کیا ہو گئے؟ سرٹیفکیٹ ملا؟ آج ذرا جا کے ہسبینڈ سے تو کہیے ذرا مجھے ایک سرٹیفکیٹ تو دے. اچھی بیوی ہونے کا، دی بیسٹ وائف. وہ کہیں گے یو آر ون آف دی بیسٹ وائف، پوری نہیں کہیں گے. بچوں سے ذرا جا کے اچھا ایک فتوا تو لیجئے، بیٹا یو کین یو گیو می دا ٹائٹل آف بیسٹ موم. وہ دیں گے کب؟ جب آپ اس وقت ان کی بات مانیں گے. اور اگر وہ سب دے بھی دے، آپ اللہ کو ناراض کر کے اپنے بچوں اور شوہر کو کسی بات پہ خوش کر بھی لیں، تو کیا وہ سرٹیفکیٹ منکر نکیر ایکسپٹ کریں گے؟ قبر میں یہ معاملہ چلے گا؟ حشر کے میدان میں کیا میری آپ کی اس بارے میں کوئی مدد ہوگی؟ تو کرنا کیا ہے کہ اپنے رب پر نظریں لگا لیجئے. میرا رب، آپ کا رب مجھ سے آپ سے بہت پیار کرتا ہے، قدردان ہے. اس کی بات پہ چل کے انشاءاللہ چلیں گے تو خیر سے ہماری زندگی بھی خوبصورت ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ میں اس سورت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی سورت سے پہلے ذرا آپ کو تلاوت بھی سناتے ہیں اور کچھ دکھاتے ہیں. پہلے آپ تلاوت کیا سنا رہے ہیں؟ یہ آخری رہتی ہے، آخری جو بھی پڑھی ہیں یہ سنائیں. جی ابھی یہ جو ہم نے سنی اس کی تلاوت سنتے ہیں تاکہ آپ محسوس کریں کہ آپ نے کیا پڑھا. اب آپ بے شک آنکھیں بند کر کے سنیں اور دیکھیں کہ ابھی جتنی آیتیں ہیں اس کے اندر سے آپ کو کیا بات ابھی تک یاد ہے. جی ابھی بتا دیں گے، آیت کا نمبر بتا دیجیے گا. 160 سے شروع کرتے ہیں. جی
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. أهلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
انجوائے کیا اپنا حصہ کو آپ دیکھیے ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو میوزک سن کے مزہ آتا ہے نا کبھی سٹوری سنتے ہیں تو اچھی لگتی ہیں لیکن جب قرآن سے دوستی ہوتی تو قرآن سن کے مزہ آتا ہے بلکہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں اور گھر میں تھوڑا سا ریسٹ کریں تھکے ہو نا تو بالکل آنکھیں بند کر کے ہلکی سی آواز میں تلاوت چلا لیا کریں پہلے پارے سے شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ قرآن سنتے سنتے سو جائیں گے اور آپ اٹھیں گے نا تو آپ کے وہی لفظ آپ کے ذہنوں میں ہوں گے اب اگلی سورت کا تھوڑا سا آپ کو خلاصہ کرواتی ہوں اور پھر اس کے بعد چلے گا بہت خوبصورت سورت ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہم کافی تلاوت سنیں گے سورت الاعراف قرآن پاک کی ساتویں سورت ہے 206 آیتیں مکی سورت ہے اس پوری سورت میں ہمیں مختلف طریقے سے دیکھیں تو 8 ٹاپک نظر آتے ہیں آیت نمبر 1 سے 58 اس میں انٹروڈکشن ہے تمہید ہے پھر آیت نمبر 59 سے 64 تک حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم نوح کی ہلاکت کا ذکر ہے اس کے بعد 65 سے 72 میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر ہے آیت نمبر 73 سے 79 میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور قوم سمود کی ہلاکت کا ذکر ہے آیت 80 سے 84 حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی ہلاکت پھر آیت 85 سے 102 حضرت شعیب کی دعوت اور قوم شعیب کی ہلاکت ہے اس پہ آٹھواں پارا پورا ہوتا ہے تو باقی اس نویں پارے میں جو آتا ہے اس میں سے آیت 103 سے 171 میں حضرت موسیٰ فرعون اور بنی اسرائیل کا قصہ اور پھر آیت 172 سے 206 میں کنکلوژن ہے اختتام ہے سورت الاعراف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کی آخری سورتوں کی سورت ہے یہ وہ دور تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے ہو رہے تھے ہجرت قریب تھی تو پچھلی قوموں کی ہلاکت کے قصے سنا کر یہاں بتایا جائے گا کہ مکہ والوں اب تمہارے بھی دن گنے گئے ہیں تم نے اللہ کے نبی کی قدر نہیں کی اللہ تم سے لے جائے گا ان کو اور اس کے بعد جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ تم خود دیکھ لو گے اور اس میں آخر میں پھر مسلمانوں کو صبر اور استقامت کی دعوت دی گئی بہت ڈیلیکیٹ صورت ہے بہت خوبصورت طریقے سے اس صورت میں جنت جہنم کے مناظر اور وہاں جو لوگ ہیں آئیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اس میں ہمیں شیطان ایک کھلے دشمن کی صورت میں بھی نظر آئے گا اور اللہ کرے کہ ہمیں وہ واقعی دشمن لگنے لگے آیتوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے باقی چیزوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین. الف لام میم صاد. تھوڑا سا ڈور بند کر دیں پیچھے سے. یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے, پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے, ہائی لائٹ کریں گے آپ, پرپز آف دی قرآن, یعنی قرآن کیوں نازل کیا گیا, نزول قرآن کا مقصد کیا ہے. لتنذر بہ, اس کو تو بڑا بڑا لکھ لیں اپنے پاس. قرآن اتارنے کا مقصد تاکہ تم اس کے ذریعے سے ڈراؤ. وذکرا للمؤمنین, اور ایمان والوں کو یاد دہانی ہو. حقیقت یہ کہ جس نے اس مقصد کو چھوڑ کر قرآن پڑھا اس نے قرآن کی قدر نہیں کی. آج ہم وظیفوں کے لیے قرآن کو پڑھتے, بیماریوں کے لیے پڑھتے, دکھ دور کروانے کے لیے پڑھتے, لیکن ہم ذکرا کے لیے نہیں پڑھتے. اور وہ لوگ جو ابھی تک اس سے دور ہیں اس کو اس کے ذریعے سے انذار نہیں کرواتے. اسی لیے آج امت اتنی غافل ہو گئی اس کتاب سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے بہترین طریقے سے فائدہ لینے والا بنا دے. کرو کیا, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. ذرا آپ بالکل اس وقت اپنے آپ کو اکیلا کریں, بالکل آئسولیٹڈ. سوچ, تصور, ایون ساتھ بیٹھے ساتھیوں سے بھی الگ ہو جائیں. اور آپ اس آیت کو ذرا اپنے دل پر لیں. اتبعوا, پیروی کرو. کس پہ؟ لوگوں, جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو, اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. یہ حکم ہے. اونلی فالو دس بک اینڈ ڈونٹ فالو anyone else. اس کے علاوہ کسی کی نہ سنو. ہم زندگی میں کس کی سنتے ہیں؟ ماں کی سنو, بہن کی سنو, بھابھی کی سنو, خالہ کی سنو, شوہر کی سنو, بچوں کی سنو. ہم تو ساری زندگی دوسروں کی سنتے سنتے اللہ کو کہیں پیچھے ڈال دیتے ہیں. لیز پرائرٹی اللہ کی ذات. آپ سوچیے آج ہماری زندگی میں اللہ کی بات کا کیا مقام ہے. ہر کورس کرنے کا شوق ہے, ہر ایجوکیشن نمبر ون, دین کی ایجوکیشن کا ہے. آج آپ کی میری زندگی میں واقعی یہ تبیو ہے کہ نہیں؟ ہم جو ہی اللہ کی بات ماننے کے لیے نکلتے ہیں نا, 70 قسم کے اندیشے, وسوسے, وہ نہ چھوڑ دے. اور سب سے پہلے خیال آتا ہے شوہر نہ چھوڑ دے, اور دوسری شادی نہ کر لے, اور ساس نہ ناراض ہو جائے, اور نندوں کا موڈ نہ بگڑ جائے, اور بھابھیوں کی مزاج نہ خراب ہو جائے, اور ماں کہیں کوئی بد دعا نہ دے دے, اور ابا کی آہ نہ لگ جائے. اللہ کے بندو, اتنا سوچو گے اللہ کی بات مانتے ہوئے؟ کیسے بندے ہو پھر؟ تمہیں مجھ سے پیار ہی نہیں ہے. لا تتبعوا من دونہ اولیاء, اس کے سوا اور دوستوں کی نہ مانو. لیکن ہوتا کیا ہے اینڈ ریزلٹ, کتنے لوگ اتبعوا پہ عمل کرتے ہیں اور کتنے لا تتبعوا پہ؟ قلیلا ما تذکرون, بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت مانتے ہیں. اس پہ تھوڑا سا رنج دل میں محسوس کرتے ہیں چند سیکنڈ کے لیے. ساری باتوں کو سننے, سمجھنے, ماننے کے بعد آخری ریزلٹ پھر یہی ہے کہ نہیں, اللہ کی بھی فی الحال نہیں مان سکتی. دل بہت چاہتا ہے, خواہش بہت ہے, لیکن اصل میں ابھی بھی میرے حالات ٹھیک نہیں ہوئے, ابھی بھی سرکمسٹانسز سوٹیبل نہیں ہے, ابھی بھی اپرچونیٹی جو اویل نہیں کر سکتی. وہ لوگ جو کہہ کے کام شروع کرواتے ہیں نا, وہ خود ہی نہیں آتے. یہ میں آپ کو ایک سے زائد بار کے تجربے سے بتا سکتی ہوں. یہ تو نہیں کہ وہ نہیں آنا چاہتے, وہ کام کرنا نہیں چاہتے, وہ اس پروجیکٹ میں آ کے حصہ نہیں ڈالنا چاہتے. اصل بیچ میں نفس ہے اور لوگ ہیں. فوکسڈ ہو کر ایک رب کا بننا ہی آپ کو مجھے اس زندگی کے چند دنوں سے فائدہ دلائے گا. اب جو لوگ فوکس نہیں تھے, سارا وقت ان کی زندگی دوستوں ساتھیوں اور رنگ رونق میں تھی, ان کے ساتھ کیا ہوا, ایک ایک آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ریئلی میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو تدبر کرا سکوں. آپ خود میرے ایک ایک لفظ کو جو میں بولوں اپنے دل پر محسوس کر لیں تو کر لیں. امیجن کریں, خدا فراموش زندگی تھی, موج تھی, مستی تھی, کمانا تھا اور کھانا تھا اور اجاڑنا تھا, اور دوست تھے اور فن اور فولک اور یہ اور وہ. اتنے میں اللہ کا عذاب آ گیا. وکم من قریت اہلکناہا, کیسے, کتنی ہی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا, ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹا. یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی، واقعی ہم ظالم تھے۔ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ہم پہ ظلم کیا، انا کنا ظالمین، یہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہی نظریہ کہ اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے نا یہ میرے کسی ظلم کی وجہ سے، میں نے تیرا حق نہیں دیا، میں نے تیری بات نہیں مانی، بس یہ تو ضرور ہو کے رہنا ہے کہ ہم ضرور ان لوگوں سے باس پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا حق کس حد تک انجام دیا اور ان کو کیا جواب ملا۔ نوٹ کیجئے گا، قیامت کے دن چارہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اگر میری آپ کی پوچھ ہے نا، اگر مجھے آپ کو فکر ہوگی تو نبیوں کی بھی پوچھ ہے، اور ان کو بھی پوچھا جائے گا، سناؤ بھائی قوموں نے کیا جواب دیا تھا۔ ذرا چند سیکنڈ کے لیے سوچیے، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا ہے، بلکہ میں نے کیا پوچھنا ہے سوچنا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث یاد کر لیجیے، آپ نے فرمایا کہ لا تزول قدم عن ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عنه خمسة، آدم کا بچہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ اس سے پانچ سوالوں کے جواب نہ لے لیے جائیں۔ آپ سے مجھ سے سوال جواب ہو رہے ہیں، ان عمری فی ما افنا ہو، عمر کہاں فنا کی، ان شباب ہی فی ما بلا ہو، جوانی کہاں پرانی کی، میں ان مال ان من این اکتسب ہو، مال کہاں سے کمایا، وَمِنْ أَيْنَ أَنْفَقَهُ، اور کہاں خرچ کیا، اور مَا عَمِلَ بِمَا عَلَّمَ، جو علم مل گیا، جو بات پتہ چل گئی، اس کو کیسے، اس پہ عمل کتنا کیا۔ تو میرے آپ سے یہ سخت سوال ہوگا، انویسٹیگیشن ہوگی۔ دیکھیں جب آپ آئی گزرتے ہیں نا امیگریشن سے ون بائی ون، ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ سب کو الگ کر کے آپ کو الگ کسی کونے میں کھڑا کر دیں، بیٹھ جائیں، آپ سے بعد میں بات کریں گے۔ اللہ کہتا ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر وہاں ہم وہ ریل چلائیں گے جس میں ان کی زندگی کی کہانی کھلی ہوگی، کیا ان کی خوابیز تھیں، کیا ان کے فن تھے، کیا ان کے مزے تھے، اور ان کی کیا مصروفیات تھی جنہوں نے ان کو میری طرف آنے ہی نہ دیا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری کہانی ان کے سامنے پیش کریں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اللہ کو تو اس وقت بھی پتا ہوتا ہے جب کوئی نائٹ کلب میں جاتا ہے، اللہ کو اس وقت بھی پتا ہوتا ہے جب گھنٹوں کے اعتبار سے بیکار چیزوں کے لیے کوئی وقت ضائع کرتا ہے، اور اس دن قدر آئے گی نیکیوں کی۔ والوزن یومئذ الحق، اور وزن تو اس دن عین حق ہوگا، یعنی حق کا ہی وزن ہوگا، اور وزن کرنا یا وزن ہونا نیکیوں کا اس دن یہ برحق ہے۔ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے پلڑے اس دن بھاری ہو گئے وہی فلاح پائیں گے۔ کن کے پلڑے بھاری ہوں گے اس دن؟ جو اپنی زندگی کے لمحوں کی حفاظت کریں گے، جو اپنی ایک ایک پینی کو سنبھال کر رکھیں گے، جو اپنی ایک ایک سکل کو اللہ کے راستوں میں لگائیں گے۔ وَمَن خَفَّت مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی ہیں جنہوں نے خود کو حسارے میں مبتلا کیا، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ ذرا سا اس پہ غور کر کے دیکھیے، واقعی انسان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، اگر اس میں آسمان و زمین کا بھی وزن کرنا ہو تو ہو جائے، اتنے بڑے ترازو ہیں۔ سوچئے میری آپ کی زندگی 60-70 سال کی ہوگی نا، اللہ کو پتہ اتنی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس دوران کیا کیا، کیا سوچا، کیا بولا، کیا لکھا، کیا پلانز تھے، وہ سب کچھ اس ترازو میں ہوں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اتنے بڑے بڑے ترازو رکھیں گے نا، تو فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے رکھے آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ اس سے کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا، یعنی اس کا وزن اس میں کروں گا۔ تو فرشتے یہ سن کر گھبرا جائیں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے ہمارے رب تو پاک ہے، ہم تیری وہ عبادت نہیں کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت 941 ہے، کیا پتا چلا کہ آج کچھ کر لیجئے، نماز پڑھ لی روزہ نہ رکھا، روزہ رکھا نماز نہ پڑھی، کچھ صدقہ کر دیا، کچھ فضول خرچی کر لی، تو کیا بنے گا. حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑوں گا جو اللہ کے نبی کرتے تھے, میں وہ ضرور کروں گا. ہر وقت ان کو تڑپ یہ ہوتی تھی کہ ہم نے دی بیسٹ پہ رہنا ہے, ہم نے مینٹین کرنے اپنے گریڈز. اور ومن خفت موازینو, بیکار زندگی گزاری, اہم لیس گزاری, ونڈو واچنگ کرتے رہے, وانڈر بلائنڈلی, صرف لانگ ڈرائیو پہ گئے اور گھنٹوں ضائع کر کے آگے, یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی جینے کا ڈھب ہے؟ یہ تو ناسمجھی کی باتیں ہیں جو آج اکثریت کو گزار رہی ہے. آگے سے مجھے آپ کو اپنے ابدی دشمن کا تعارف کرایا جا رہا ہے. یہاں بہت ڈیٹیل سے آپ آدم اور ابلیس کا قصہ پڑھیں گے. ہم اس پورے کو کوشش کریں گے تھوڑا سا پڑھ کے, تو پھر کچھ باتوں پہ غور کریں. لیکن یقین کریں یہ آیتیں توجہ طلب ہیں, یہ مجھ سے آپ سے بہت توجہ چاہتی ہیں. کیسے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان عزیز فراہم کیا, مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. از اٹ ٹرو؟ کیا واقعی جتنی نعمتیں ہیں اتنا شکر ہے؟ ایم آئی آر تھینکفل پرسن؟ کسی نے اللہ کے نبی سے کہا آپ کے تو پچھلے اگلے گناہ معاف ہیں, آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ یعنی گناہ تو معاف ہو چکے, اب اور کیا لینا ہے؟ کیا افلا اکون عبدن شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یاد رکھیے, میں اور آپ اگر کوئی ایک گناہ بھی نہ کرے نا, پھر بھی صرف اللہ کی نعمتیں جو میرے آپ کے پاس ہے نا, اس کے حق میں ہم سجدوں میں سر رکھ دیں. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی, پھر تمہاری صورت بنائی, پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر دو. فسجدوا الا ابلیس, اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ یہاں سے پتا چل رہا کہ حکم اس کو بھی تھا. بولا میں اس سے بہتر ہوں. یہ نوٹ کیجئے گا شیطانی رویہ, اللہ کے حکم کے مقابلے میں ریزننگ, کوشچننگ مائنڈ, اپنی عقل کا استعمال. کرنے لگا میں بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. ایک ایمان والا اللہ کی بات سن کے کہتا جی اللہ یہ کر لو, ٹھیک ہے جی, اس سے رک جاؤ, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہتا نہیں اس سے بھی تو اچھا حکم تھا, بس آپ کو کہا جائے پانچ نمازیں پڑھیں, کبھی دو ہوتی تو کتنا اچھا تھا. اللہ تعالیٰ جی آپ نے فجر اتنی جلدی کیوں رکھی, 10 بجے ہوتی نا تو بہت ہی اچھا تھا. یہ ایٹیچیوڈ, اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل پیش کرنا. یاد رکھیں ایسے بندے کو ہدایت نہیں ملتی. مسئلہ آپ دیکھیں, آپ کبھی ایسے طالب علم کو کیا, ایسے طالب علم کو آپ کیا کہیں گے, ایسے اسٹوڈینٹ کو آپ کیا سمجھیں گے کہ جو کمرہ امتحان میں جائے پیپر دینے, ماں نے پیسے لگائے, باپ نے پڑھایا لکھایا کیا کرایا, بچہ واپس آیا, ماں کہتی سناؤ بھائی کیا ہوا, کیا کیا, کیسا تھا پیپر؟ کہتا ہے پیپر مجھے پسند ہی نہیں آیا, اس کے سوال اچھے ہی نہیں تھے. اللہ ہو, پھر کیا کیا؟ کہتا میں نے اس کو پھاڑ دیا, پھر میں نے پہلے بیٹھ کر ایک پیپر بنایا, اپنی پسند سے سوال لکھے, جو جو مجھے آتے تھے, جو مجھے اچھے لگتے تھے, میں نے سارے اس کوشچن پیپر میں لکھے. ماں کا تو آدھا دل بیٹھ چکا ہوگا نا, کیا پھر ایک سال کی ٹیوشنیں بڑھ جائیں گی. اچھا پھر کیا کیا؟ کہتا پھر میں نے اس پیپر کا بہت اچھا جواب دیا, میرا پیپر بہت اچھا ہوا. بتائیے اس اسٹوڈینٹ کو کوئی اگلی جماعت میں جانے دے گا؟ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جن کو اللہ کا دیا ہوا یہ کوشچنیرین نہیں پسند. وہ کہتے ہیں اپنی مرضی کا, سود حلال, زنا حلال, سب کچھ مرضی 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 مرضی, ہاں بس کہیں نہ کہیں پیسے ڈال دیں گے, کبھی عمرہ, کبھی حج, کبھی کوئی وظیفے, کوئی قرآن خوانی, ایک میلاد اور ایک رسم, کوئی کچھ کر کرا کے بس, دیٹس اٹ, 100% نمبر آئیں گے. بہت سارے لوگوں نے آج اپنی زندگی میں یہ سوچا ہوا, کل جا کے اللہ کو اپنی سیلف میڈ نیکیاں دکھا کر خوش کر دیں گے. شیطان نے بھی یہ کیا تھا, اس کو اللہ کی بات نہیں پسند آئی. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جا, تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے, نکل جا کے در حقیقت ان لوگوں میں سے خود جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. قال انذرنی الی یوم یبعثون, اب سیکنڈ ایٹیچیوڈ, دوسرا رویہ, گناہ کے لیے مہلت ماننا, گناہ کے لیے مہلت مانگنا. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے بھی شانے بے نیازی سے کہا جا تجھے مہلت ہے. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا, اس کو بھی نوٹ کر لیں. اللہ کو کہہ رہے تو نے مجھے گمراہ کیا, کیوں مجھے یہ حکم دیا, کیوں سود کو حرام کیا جو میں نہیں مان سکتا تھا, کیوں شراب حرام کی جو میرا دل کرتا تھا پینے کو. بلیمنگ ایٹیچیوڈ, آج بھی کئی بچے ایسے پیرنٹس پہ کرتے ہیں, آپ نے خود ہی ایسے کیا پھر میں کیا کرتا, کیوں ایسے دیا, کیوں کیا, کچھ تو جانتا, کہتے ہیں میں کیوں پیدا کیا آپ نے, کیوں مشکل میں ڈالا آپ نے ہمیں, آپ نے اپنے شوق کی خاطر ہمیں مشکل میں ڈال دیا, اب آپ کیا کہیں گے ان چیزوں کو. یہ شیطانی رویہ ہے. میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا جو آگے پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. نوٹ کیجئے, شیطان کہاں بیٹھتا ہے, ڈسکو جانے والی روڈ پہ, وہ کسی کلب کے باہر بیٹھتا ہے, بیوقوف نہیں ہے وہ, وہاں جانے والوں پہ اس کو کیا وقت لگانا ہے, وہ تو پہلے ہی پہنچ گئے وہاں. یہ صراط مستقیم پہ بیٹھتا ہے, یہ مسجدوں کے راستے میں بیٹھتا ہے, یہ قرآن پڑھنے کے راستے میں بیٹھتا ہے. اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ یہاں آتے ہیں تو شیطان باہر رہ جاتا ہے, وہ آپ کے ساتھ اس کلاس روم میں آتا ہے, کبھی نیند دلائے گا, کبھی جمائیاں دلوائے گا, کبھی بورنگ ہوں گے, کبھی سونے کو دل کرے گا, کبھی ٹیکسٹ میسج چیک کرائے گا, کبھی ادھر دماغ جائے گا, کبھی ادھر, پورا وقت ادھر سے پوری بات لینے ہی نہیں دیتا. یہ اس کی عادت ہے کہ وہ ان نیکی میں نماز کے دوران وسوسے ڈالتا ہے, وضو میں لگائے رکھتا ہے, ہائے ابھی تمہارا وضو ہی نہیں ہوا, ابھی اور کر لو, ابھی کر لو, اور آپ دیکھیے چاروں طرف سے آتا ہے, سامنے آگے پیچھے ادھر, یعنی نیکیوں کو مشکل کرتا ہے, گناہوں کو آسان کر دیتا ہے, جنت دنیا کو بہت بڑا کر کے دکھا دیتا ہے اور آخرت کو بالکل پیچھے ڈالتا ہے. خود سے پوچھتے ہیں کیا میں شکر گزار ہوں. اب اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے, فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا, یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا, اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ, مگر اس درخت کے قریب نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس وجہ سے, اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. دیکھیے اللہ کے خلاف کر رہے ہیں آپ کو, اتنا ظالم ہے کہ اللہ کے خلاف بات کرتے ہوئے بھی نہیں چوکتا, اور ساتھ ہی بدگمان کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں نہیں اس درخت کا پھل کھانے دے رہے کہ کہیں تمہیں ہمیش کی زندگی نہ حاصل ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں, آئی ایم یور ویل وشر, آئی ایم یور سنسیئر. اور آپ ان جملوں کو نوٹ کیا کریں, شیطان آپ کا کیا خیال ہے کس روپ میں آتا ہے, کالی شکل, لال رنگ کا خون نکل رہا, دھواں آنکھوں سے نکل رہا, اور پیچھے دم ہے, اور ہاتھ میں اس کے لائٹر ہے. اتنا ڈرانا نہیں ہے شیطان, یہ تو بڑی خوبصورت شکل میں آتا ہے, انسان تو اس کو پہچان ہی نہیں سکتا, یہ تو چکنی چپڑی شکلوں میں آتا ہے, یہ تو رشتوں کی صورت میں آتا ہے, یہ دوستوں کی صورت میں آتا ہے, انسان اس کو کبھی پہچان نہیں پاتا. اگر پہچاننے لگے تو شیطان کی کبھی بات نہ مانے, تو یاد رکھیے یہ اپنا بن کے آتا ہے. کبھی کوئی آپ کو گناہ کی دعوت دے اور آپ ریزسٹ کریں اور آگے سے وہ یہ جملے بولے نا, دیکھو کیا میں تم سے پیار نہیں کرتا, کیا مجھے تمہارا خیال نہیں ہے, کیا مجھے تم سے محبت نہیں, چھوڑ دو یہ کام, صحت دیکھو اپنی, ذرا اپنا حال دیکھو, ذرا بچوں کا حال دیکھو, ذرا اپنے گھر کا حال دیکھو. بس آپ ان باتوں کو یاد رکھیں, یہ اپنا بن کے آتا ہے اور پھر ہم سے غلط صحیح کام چھڑاتا ہے اور غلط کام کرواتا ہے. اس طرح دھوکہ دے کر وہ دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. آخر کر جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے, اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. یہ کس نے ان کو کہا تھا کہ جسم کو ڈھانکو, یہاں سے آپ کو فطرت سمجھ آئے گی. آدم اور حوا نے نہ تو سورت الاعراف پڑھی تھی, سورت نور نہیں پڑھی, سورت احزاب نہیں پڑھی, جو ہی شیطان نے نافرمانی کروائی سب سے پہلا اثر, اب یہاں آپ کو ایک بہت خوبصورت چیز دکھے گی کہ سب سے پہلا حملہ شیطان کا جو انسان پر ہوا نا, حرام کھلایا, کیونکہ حرام تھا نا وہ درخت, اور حرام اندر گیا اس کا اثر ستر کھل گیا. انسان اپنے لباس کے بارے میں کیئر لیس ہوتا ہی تب ہے جب پیٹ میں کچھ غلط چیز آتی ہے, یہی بات ہوئی. لیکن شیطان کے پہلے دھوکے میں آ گئے, لیکن لباس سے بے لباس نہیں ہوئے, فوراً پتے چھپانے لگے. آج بھی دیکھیں نیو بورن بیبی جو ہوتا ہے نا, وہ واقعی اپنے ستر کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. آپ کبھی کسی کے سامنے اپنے بچے کو کھولیں تو ٹانگ سکیڑے گا, بچوں کو دوسروں کے سامنے چینج بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کی اس میں انسلٹ کھڑا ہوتی ہے. تو آدم علیہ السلام اور حوا حالانکہ خود ہی تھے نا وہاں, کون تھا ان کو دیکھنے والا, لیکن فوراً ان پتوں کو آنے لگے, یہ انسانی فطرت کی پکار ہے. اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تب ذرا سنیے پہلی دعا انسانیت نے کس چیز کی مانگی, پہلی عبادت, پہلی دعا. قال ربنا ظلمنا انفسنا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہا. تب ان کے رب نے ان کو پکارا, کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے, اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا. ابلیس نے کیا کہا تھا, فبیما, تیری وجہ سے میں نے یہ کیا, یعنی اس نے اللہ پہ الزام لگایا نعوذ باللہ. اور آدم کیا کہہ رہے, جی اللہ تعالیٰ ہماری غلطی تھی, اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ شیطان کس طریقے سے آدم اور ہوا کے پاس آئے, وسوسے کے ذریعے سے, کوئی جا کے یہ تو نہیں کہا ہوگا نا یہ کھا لو, بلکہ بہانے سنائے, نہیں وہ تو ٹائم باؤنڈ حکم تھا اب چلا گیا, آج کے دور میں تو ممکن نہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسا تو کوئی سخت نہیں ہے. یعنی وہ اللہ کے حکموں کو اتنا ڈائلیوٹ کر کے, وہ ڈیلی ڈیلی کر کے جیسے ہوتا ہے نا کہ چیز کو بالکل ریلیکس کر دینا کہ پھر کہ اچھا ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی حرام ہوتا ہے, ہم تو سمجھے یہ آج کے دور کا سسٹم ہے, یہ سوچ تھی. اور شیطان آدم علیہ السلام کو باتوں میں لگا کر اس درخت کا پھل کھلا چکا, لیکن آدم نے اللہ سے دعا مانگ لی, استغفار مانگی. اللہ کا جواب سنیے گا, فرمایا اتر جو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے, اور فرمایا تم کو وہیں جینا اور وہیں مرنا اور اسی سے تم کو نکالا جائے گا. اب اس پورے واقعے میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو چند باتیں سمجھ آئیں گی کہ آدم اور ابلیس کا یہ قصہ سنا کر قیامت تک انسانوں کو یہ بتا دیا کہ تمہارے باپ کا جو دشمن تھا وہ تمہارا بھی دشمن ہے. آگے آپ دیکھیں کہ بار بار یا بنی آدم کہہ کے اب آپ کو مجھے کچھ احکامات ملیں گے جو اصل میں اسی واقعے کے اندر سے نکل رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو نیکی کا کام کرتا ہے نا تو شیطان اس میں روڑے اٹکاتا ہے, مداخلت کرے گا, آپ کو کہے گا ایسے کیوں کیا, وہ کیوں کیا, اچھے اچھے کرتے ہوئے کام بنے بنائے کام بگڑنے لگتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں آپ پوری ای میل لکھ لیں گے, ایک ہاتھ لگے گا کمپیوٹر بند ہو جائے گا, وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی. تو شیطان کا ہمیشہ کام کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرا دے. کھانا کھاتے ہوئے لیفٹ ہینڈ سے کھائیں گے, شیطان آپ کے ہاتھ ساتھ کھائے گا. دیکھیے جو لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ شیطان ان کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے. کیا آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ بلی ہمارے ساتھ کھائے, کتا ہمارے ساتھ کھائے؟ کتا بلی بڑی بری چیز ہے یا شیطان؟ آپ نے کسی کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا, آپ نے فرمایا شیطان تمہارے ساتھ کھا رہا تھا؟ بسم اللہ پڑھے بغیر جب کھاتے ہیں یہ ہوتا ہے. فرمایا شیطان ہر وقت ہر کام میں بندے کے ساتھ ہوتا ہے, چاہے کوئی نماز پڑھے نا تو شیطان بھی آگے نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے درمیان میں وسوسے ڈالتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کھانا گرتا ہے تو فرمایا اس کو اٹھا کے کھا لو, بسم اللہ پڑھ لو تو تمہارا شیطان پیچھے ہو جائے گا. کھانا جو ہاتھوں کو لگ جاتا ہے فرمایا انگلیاں چاٹ لو, تمہیں نہیں پتا کس چیز میں برکت ہے. اب یہ مینرز تمہارے کلچر سے چلے گئے, بچوں کو کہاں آنے, ہمیں تو خود نہیں آتے, تو بھی برکت کہاں سے آئے گی؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے اس شیطان سے بچنے کے لیے خود کو سیکیور رکھیں, خود کو ہمیشہ ان چیزوں سے بچا کر رکھیں, پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنی آسانی کرے گا. اب یہاں سے جو اگلی چند آیتیں اس کو سمجھ لیجئے, پھر میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گی. پہلا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ عورتوں مردوں سب کو, بعض دفعہ ہم لباس حجاب کی بات سنتے ایک دم عورتوں کو نشانے پہ رکھتے ہیں, حالانکہ دونوں کے لیے احکامات تھوڑے بہت فرق ہیں لیکن جنرل رائے حکم جو وہ دونوں کے لیے ہیں. تین مقام ایسے ہیں قرآن پاک کے جہاں کھل کر یہ موضوع آیا ہے, جس میں ایک تو بھی ہمارے سامنے ہے سورۃ الاعراف میں, اور دوسرا مقام انشاءاللہ سورۃ نور میں آئے گا, اور تیسرا جب وہ سورۃ الاحزاب میں. تینوں کا ربط بتا کے آج شروع کروں گی. ایک ہے جنرل ڈریس کوڈ, ایک عورت کیا پہنے یا ایک مرد کیا پہنے, یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایون ان سائڈ دا ہوم, گھر میں بچوں کے سامنے, بہن بھائیوں کے سامنے, عورت عورت کے سامنے, دوسرے لوگوں کے سامنے ایک عورت کا ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے. سورۃ نور میں اس سے سیکنڈ سٹیپ ہے, گھر کے اندر رہتے ہوئے جو نان محرم ہوتے ہیں جیسے دیور ہیں, نندوں کے بچے ہیں یا کزنز ہیں, ان کے سامنے کس روپ میں آنا چاہیے. اور پھر سورۃ الاحزاب جو بالکل لاسٹ ٹاپک ہوگا اس میں آؤٹ سائڈ ڈریس کہ ایک عورت جب گھر سے باہر جائے تو کیا ہونا چاہیے. تو اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ہم دیکھیں آج کی نعتوں کا ٹاپک پردہ حجاب نہیں ہے, یہ یاد رکھیے. اس لیے نہ تو کوئی حجاب کے بارے میں سوچے, نہ کوئی نقاب کے بارے میں سوچے, نہ پردے کے لیے سوچے. ہاں صرف آج کی نعتوں کو سنتے وقت آپ نے میں نے اپنے ڈریس کوڈ کو دیکھنا ہے. کیا میرا ڈریس ماڈیسٹ ہوتا ہے, حیا والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے اولاد آدم, ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے. ولباس التقوی ذلک خیر, اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو, اور بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم, ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان سے اتروا دیے تاکہ ان کی شرمگاہ ایک دوسرے کے سامنے کھول دے وہ, اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے, یعنی ان کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. وہ اضافہ الفاقشت قالو وجتنا علیہ, وہ اضافہ الفاقشت قالو وجتنا علیہ آبا انا. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا, کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ کرتے ہو جو تم جانتے ہو؟ تم وہ باتیں کہتے ہو جس کے بارے میں تم کو علم نہیں. قل امر ربی بالقسط, وہ اللہ کی طرف سے ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. پھر کیا ہوگا, ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا. دعا کیجئے میں اور آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں, مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. اے بنی آدم, ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو, اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, کہہ دیجئے کس نے اللہ کی اتاری ہوئی زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا. یہ ڈانٹ ہے, دیکھیے. کون کہتا ہے کہ اچھا لباس نہیں پہن سکتے, کون کہتا ہے بیل نہیں لگا سکتے, لیس نہیں لگا سکتے, سج نہیں سکتے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی زینت ہے. اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیز کو ممنوع کر دیا, اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. اسی طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہاں تک میں نے آیت پرپسلی ایک ساتھ پڑھی کیونکہ ان سب تک جو لباس اور اس کے ساتھ جو چیزیں تھیں وہ پوری ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ مکہ والوں نے دو طرح کی بے حیائی کا کام شروع کیا ہوا تھا. ایک تو یہ تھا کہ حرم میں جب طواف کے لیے جاتے تو نیکڈ ہو کے جاتے, عبادت کے نام پر, نماز کے نام پر بالکل خود کو نیوٹ کر لیتے. کوئی پوچھتا کہ کپڑے کدھر گئے تو کیا پلی دیتے, کیا دیتے دلیل, کہتے دیکھو ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں نا, تو عبادت میں تو ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں تو ہم عبادت میں گندے کپڑے پہنے, ہم نیچرل ڈریس میں جائیں گے. دیکھیں ذرا شیطان کیسی الٹی مت مار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں برہنہ ہو کر نیکڈ ہو کر عبادت کرنے کا حکم دے گا, کبھی تم نے عقل کو ہاتھ ڈالا اس بات پہ؟ اب اس سینریو میں یہ ساری آیتیں نازل ہوئیں, اور حقیقت ہے کہ آج بھی دنیا میں یا تو کلچر کے نام پہ, فیشن کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ نیوڈیٹی پھیلی. آج بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پہلے دور میں لوگ کپڑے نہیں پہنتے تھے اور دس اینڈ دیٹ, اور یہ جو ایولیشن کی تھیوری ڈارونزم سے چلی اس کے پیچھے بھی ایک مائنڈ سیٹ یہی تھا. ایک دفعہ تم یہ مان لو کہ ہم جانوروں کی اولاد ہیں نعوذ باللہ, تو پھر جانور کپڑے نہیں پہنتے, ہم بھی نہیں پہنیں گے. جانور پیرنٹ کا خیال نہیں رکھتے, ہم بھی نہیں رکھیں گے. کسی حد تک بچوں کا خیال رکھنا ہوگا تو ہم رکھ لیں گے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے, کیونکہ آپ سب میں گائیڈنس کے لیے بیٹھے ہیں تو اس کا سمپل سی بات یاد رکھیے, جس کا جتنا لباس ڈھکا ہوا ہوگا نا یہ اس کے اتنا اللہ سے قریب ہونے کی دلیل ہوگی. ماڈیسٹی, ماڈیسٹی کیا ہے کہ ایک انسان اکیلے میں بھی جب وہ بالکل تنہا ہے اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کو محسوس کرے. دوسری بات یہ ہے کہ دو چیزیں آپ نے ادھر پڑھی ہیں, ریش اور سواتیکم, یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے لباس جو بنایا وہ کیا ہے, خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یواری سواتیکم. تو فرسٹ تھنگ دیکھیے کہ لباس کا مقصد کیا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے جو قرآن میں ادھر ہمارے سامنے کھل گئی. آپ دیکھیے کہ میں اور آپ لباس کیوں پہنتے ہیں, خوبصورتی کے لیے پہنتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ اگر لباس نہ ہوتے تو ہم کیسے لگتے ہیں؟ کبھی گوشت کا ایک پہاڑ بنا ہوا دیکھے ذہن میں, خالی تو گوشت بھی کو اٹھا کر لے کے جائے تو مکھیاں بیٹھتی ہیں. یہ تو شیطان نے اٹریکشن ڈال دی نا ننگی چیزوں میں, ورنہ آپ بتائیے کہ برہنا جسم کو دیکھ کر کراہت آتی ہے کہ خوبصورت لگتا ہے؟ یہ تو کچھ ڈھکا کچھ چھپایا, کچھ ڈھکا کچھ چھپایا تو اس کو خوبصورت کر دیتے ہیں. اصل میں لباس ہماری کورنگ ہے. ہر انسان کے جسم پر کچھ عیب ہوتے ہیں, کبھی بال ہوتے ہیں, کوئی داغ دھبا ہوتا ہے, پھر ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے جسم کو مختلف شیپ دی ہوتی ہے. یہ کپڑے کیا ہیں؟ یواری سواتیکم. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے عیب دور کرتا ہے, آپ کو مجھے دوسروں کے سامنے ذلیل نہیں کرواتا کہ دیکھو ایسا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فطرتاً کسی کے سامنے نیکڈ ہونا انسان پسند نہیں کرتا. زندگی میں تو زندگی میں جتنی حیا زیادہ ہوتی ہے نا, بندے کو مرنے کے بعد بھی فکر ہوتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی ایک دوست کے ساتھ ایک دن اپنے دل کی بات کر رہی تھی کہ مجھے بہت اس بات کی فکر ہے کہ مرنے والے کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب اس کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے تو اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں. تو مجھے یہ شرم آتی ہے کہ جب لوگ میری ڈیڈ باڈی پہ چادر ڈالیں گے تو میرے جسم کا سائز اور میری یعنی فزیک لوگوں کو پتہ چلے گی. تو ان کی جو دوست تھی اس نے کہا کہ میں جب حبشہ گئی تھی تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہ جب عورت کی میت ہوتی تھی نا تو مثلا یہ چارپائی تو اس کے سائڈوں پہ چھوٹی چھوٹی سٹک لگا دیتے ہیں, پھر اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں تو اس کے اندر پتہ نہیں چلتا کہ عورت ہے یا مرد ہے یا موٹا ہے یا پتلا ہے. حضرت فاطمہ یہ بات سن کر اتنا خوش ہوئی, کہنے لگی میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ جب میں مر گئی تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا, اور میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ دن کے اجالے میں لوگوں کو میری باڈی دکھے. یہ ہے لباس و تقویٰ. آپ کے اندر جتنی حیا ہوگی نا, آپ اپنے سامنے بھی ایسے گندے کپڑے نہیں پہنیں گے, کیا کسی محرم کے سامنے اور غیر محرم کے پہننے. آپ کا میرا اندر جو تقویٰ ہے نا, یہ تقویٰ کے ساتھ اس کا تعلق ایسے ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, پھر اس میں سارے سوالوں کے جواب آ جائیں گے. قیمتی پہنے کے نہیں, 1000 پاؤنڈ کا سوٹ پہن سکتے ہیں, 100 کا پہنے, 500 کا جوڑا پہنے. دیکھیے 1,00,000 کا جوڑا پہن کر بھی بندے کو نقصان نہیں ہوگا, اور کبھی 5,000 کا جوڑا پہن کر بھی اس کو نقصان ہوگا جب اندر تقویٰ نہیں ہوگا. مثلا کبھی آپ پیزا بنائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے ٹیسٹی چیز پیزے میں کیا ہوتی ہے, اس کا نیچے کا ڈو. وہ اچھا گندا ہو, اس میں نمک اچھا ہو, وہ خوب خمیر ہو جائے, آپ اوپر چکن لگا لیں, چیز لگا لیں, جو مرضی لگا لیں, وہ اور خوبصورتی پہ ٹیسٹ میں اضافہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اوپر آپ 10 چیزیں سجائیں اور نیچے سے کچا ہو, نیچے اس میں سمیل آ رہی ہو تو مزہ نہیں آئے گا نا. تو یہ جو اندر کا تقویٰ نا, یہ ڈو ہے. آپ کے میرے اندر کتنی حیا ہے, میں اس چیز میں کیسے ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو لباس پہننے کا حکم دیا. 3 چیزیں یاد رکھیں, آرائش, زیبائش اور نمائش. آرائش کے ٹو بیوٹیفائی, زیبائش کے ایڈون, اور خوبصورتی کو موتی لگا لیں, ستارے لگا لیں, چمکی لگا لیں, بوٹی لگا لیں, جو آپ کا دل کرتا ہے. آرائش بھی جائز ہے, زیبائش بھی جائز ہے, یعنی آپ خوبصورت کپڑا لے سکتے ہیں, پھر اس کو مزید بھی سجا سکتے ہیں, ڈوری لگا لیں, موتی لگا لیں, اس کے سٹائل میں کوئی ڈیزائن بنوا لیں. لیکن تیسری چیز جس کو آپ نمائش کہتے ہیں نا, وہ نہیں جائز, ٹو شو آف. ایون عورتوں کو بھی نہیں شو آف کرنا چاہیے. آپ خود اپنے لیے پہنے, اپنے شوہر کے لیے پہنے, تحدیث نعمت کے لیے پہنے, اللہ کی دیوی نعمتوں کو پہن کر استعمال کروں, جس نے دیا لیا اس کا اجر ہو جائے, اس نیت سے پہنے. آپ نے اپنے لیے پہنا, کوئی اور بھی دیکھ لیتا, ہو کیئرس, کسی اور کو بھی اچھا لگ جاتا, اٹس اوکے, اٹس فائن. بٹ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں بڑی بنوں, حدیث میں آتا ہے جس نے شہرت کا لباس پہنا قیامت کے دن اس کو کھجلی کا لباس پہنایا جائے گا. آپ دوسروں کو جلا کے خوش ہوتے ہیں, اور اگر یہ کلچر بنے, سنا تھا, دیکھا تھا, میں اندر گئی اس کا ترنگ ہی بدل گیا, بار بار میرے جوڑے کو دیکھ رہی تھی. جب یہ کلچر ہی بن جائے عورتوں کی گفتگو کا موضوع, کہاں سے لیا, کتنے کا لیا, کتنے کا ہے, ہزاروں کا, برانڈیڈ, یہ وہ, اندر آپ کی اللہ کے ہاں آپ کی کیا عزت ہے, آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. تو لہٰذا اپنے لیے پہنیے, خوش رکھیے, اپنے آپ کو خوش رکھیے, رہیے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے دل میں ان نیک کاموں کو کر کے, میں ایک سمپل سا کرائیٹیریا رکھتی ہوں اپنے لیے بھی, آپ کو بھی دوں گی, کہ وہ لباس جس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے نا, وہ آپ عورتوں میں بھی نہیں پہن سکتے. انڈر گارمنٹ جھلک رہے ہوں, ٹخنے کھلے ہوں, آپ کے بازو کھلے ہوں, آپ کی گردن کھلی ہو, کیا آپ کی میری اس میں نماز ہوگی؟ تو پھر فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ اور یاد رکھیے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ہمارا لباس ہمارا موڈ چینج کر دیتا ہے. آپ خود جانتی ہیں, جو میریڈ عورتیں وہ بھی جانتی ہیں, بچیوں کو بھی پتا ہے, گھر کے گندے مندے کپڑوں میں بیٹھے ہوں جو مرضی کام کرا لیجئے, کر لیں گے. جس وقت صاف ستھرے نہا دھو کے اچھے کپڑے پہنے, کام کرنے کو دل نہیں کرے گا کیا؟ اچھے کپڑوں میں موڈ چینج نہیں ہو جاتا؟ شادی سے آئے تو موڈ اچھا نہیں ہوا ہوتا, فرق پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نعمتوں کا استعمال سکھاتا ہے, لیکن یہ نہیں پسند کرنا کہ آپ دوسروں کو رکھیں. اب بات رہے گی خوبصورتی پہ, تو اتنا زور ہے کہ ریش ہی ریش ہو گیا, جوڑا نیچے ہزار کا تو اس پہ سجاوٹ جو ہے وہ 10,000 کی ہوگی. سو کے حلال کمائیے, لگا لیجئے, کوئی منع بھی نہیں ہے, لیکن اس کو پہن کر اچھے بھی کام کر لے. لیکن مسئلہ کیا ہے, اتنا قیمتی کپڑا, اتنا مہنگا کپڑا, 10 گز کپڑا بھی لگ گیا, لیکن یواری سواتی کم نہ ہوا, نہ بازو چوکے, نہ گلا چھپا, نہ ٹخنے کھل بند ہوئے, نہ کچھ نہ ہوا. تو اب بتائیے اس کا کیا ہوگا, یہ اصل مسئلہ ہے. دوسری بات, اتنا اچھا اتنا قیمتی کپڑا پہن کر کیا کیا؟ اللہ کو ناراض کیا, اتنوں کو دکھایا. تو جس وقت گھر سے نکلے, ایک دفعہ میں اللہ کو دکھا دے, اللہ تعالیٰ میں کیسی لگ رہی ہوں. سیدھی سی بات ہے, باقی چیزیں بعد میں آگے آئیں گی, لیکن لباس کی دو شرائط ضرور نوٹ کیجئے گا, شفاف نہ ہو اور بس صاف نہ ہو. شفاف کہتے ہیں انگلش میں سی تھرو, یعنی شفاف کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سی تھرو, ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. کیا آپ کینڈر گارمنٹس بھی جھلک رہے ہیں؟ آپ کی باڈی دکھ رہی ہے, لوگ جاتے ہوئے کہیں کہ ایک ایک انگ دیکھ لو باجی کا. اور دیکھو, آپ دیکھیے جس طریقے سے اس سوسائٹی میں, اس سے مراد میں یہ ملک نہیں کہہ رہی, آج کا پورا ہی کلچر دیکھ لیجئے, جس طرح عورت کے ایک ایک جوڑ کو انہوں نے کھول کے رکھ دیا, اللہ تعالیٰ ان کو یا تو ہدایت دے یا غیرت کرے. عورت کا کون سا کرو ہے جو انہوں نے نہیں کھولا, اور کون سا انگ ہے جو انہوں نے نہیں دکھایا؟ اور کمارے لڑکے, ینگ بچے, مرد دیکھیے, کمارے بھی ہیں, بیچاروں کی بیویاں نہیں بھی ہیں, وہ رات جاتے جب یہ حسن کے نظارے دیکھیں گے. اور حسن کے راستوں میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, اب تو ہاتھوں میں اسکرینیں پڑی ہیں. تو بتائیے کہ اس سے پھر دنیا میں کیا ہوگا جو آج ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں وہ گندی حرکتیں کرتے کراتے دکھتے جاتے ہیں کہ جو عام طور پہ نہیں ہوتی. چھوٹے بارنے ہاگنوں کے بچے آ کے اپنی ٹیچروں کے ڈریس کو ڈسکس کرتے ہیں اور وہ ان کی باتیں کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو سنبھال لو. بس اس کے بعد 100 جوڑے بنائیں کہ 2 بنائیں, آپ کی مرضی ہے, حساب دینا جتنا مرضی دیجئے. ایک چیز ہے آپ کو بنی بنائی مل گئی, اور ایک یہ کہ آپ اس کے لیے 6 نمازیں چھوڑیں اور آپ اس کے پیچھے 2 دن جلتے کڑتے رہیں اور آپ ساتھ اپنا خون جلائیں اور ہزاروں لگائیں, پھر ایک دفعہ کہ میں نے نہیں پہننا, پھینک دو اس کو, تو یہ تو پھر پوچھ ہونے والی بات ہے. تو باقی پہنی, اسلام چاہتے ہیں آپ پہنے, دیکھیے خشکی آتی ہے نہ پہننے سے, آپ جلے کٹے رہتے ہیں, آپ دکھی رہتے ہیں, آپ چڑچڑے رہتے ہیں. آپ صاف ستھرے نہائے دھوئے نیٹ اینڈ کلین دکھیں. اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ بے ڈھنگے ہیں, کہ آپ نے نیلی قمیض پہنی تو پیلی شلوار پہن لیں اور دوپٹہ سرخ لے لیں, کیونکہ متقی بہت ہے. تو تقوی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے دین کو بے ڈھنگا کر کے دکھایا. آپ اللہ کی کائنات میں دیکھیے کتنا حسن ہے, کتنی سمیٹری ہے. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ پتے اگر سبز کی جگہ گرے ہوتے تو کیسے لگتے, اور اورنج اگر اورنج کلر کی بجائے کہہ لیں پرپل کلر کا ہوتا تو ہم کھاتے اس کو؟ تو کائنات کا حسن دیکھ کر اس کو سمجھیے. اصل بات یہ کہ لباس ست تقوی خیر. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اندر کا تقوی عطا فرمائے. باقی چیزیں چلا آگے جا کے دوبارہ دوسرے مقام پہ ہوں گی. بس آج ایک چھوٹا سا کام کر لیں, وارڈروب کھولیں, ایک ایک ڈریس جس کو ہینگ کیا ہوا نا بےچارے کو اتنے مہینوں سے, اس کو دیکھیں کہ یہ لباس ست تقوی پہ آتا ہے کہ نہیں. تھوڑی بہت آلٹریشن کرنی پڑے گی آپ کو, کسی کو ڈھیلا کر لیں, کسی کو لمبا کر لیں, کسی کو. اور آج کل تو ہر چیز فیشن ہے, آج کل تو آپ پٹی بھی لگا لیں گے وہ کہیں گے نیا فیشن آ گیا, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو دیٹس اٹ. لیکن آئندہ کے لیے, لیکن میں ایک چھوٹی سی بات نہ کہوں تو مجھے لگتا ہے یہ خیانت ہوگی آج کے حالات میں, کہ جو کپڑے ٹائٹس کے نام پر آج ہماری بہو بیٹیاں بہنیں بچیاں پہنتی ہیں, اس کو تو آپ لباس نہیں کہہ سکتے, وہ تو کھال کے اوپر ایک کھال چڑھی ہوئی ہے, سیدھی سی بات ہے. جس کے اندر سے آپ کی تھائز بھی دکھتی ہیں, آپ کی ٹانگوں کے موٹاپا پتلاپا دکھتا ہے, اس کی تو گھر میں بھی میرا نہیں خیال پہننے کی اجازت ہے, جہاں باپ بھائی رہتے ہوں, جہاں کوئی بھی آپ کا بچہ بھی رہتا ہے جو آپ کو وہ دیکھے گا. یہ چیزیں انسان کو پھر اللہ سے دن بدن دور کرتی ہیں, بےسکونی آتی ہے. اس کے بعد آپ اپنے حساب سے جو چیز کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. آپ شوہر ہیں, آپ کے پاس میرڈ لڑکیاں, ظاہر آپ میں بچیاں, کل ان کی بھی شادیاں ہونی ہیں. سب سے زیادہ خوبصورت اور جیسا مرضی ویسٹرن کپڑا آپ نے پہننا ہے آپ اپنے شوہر کے سامنے پہن سکتی ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے. آپ اپنے آپ کو بھی نہ گناہگار کریں. آپ اگر باہر نظروں کو اٹھانا مردوں کو چاہتے ہیں کہ ان کی نظریں باہر نہ ٹکے, آپ اپنے شوہر کی خوشی کے لیے کچھ بھی پہن لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ گھر میں ہم ماسیاں اور باہر ہم رانیاں, تو بات سوچنے کی ہے نا. تو ساری چیزیں الٹ ہو گئیں, اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. اور اگر پوری بات نہیں سمجھے تو اٹس اوکے, نو پرابلم, لیٹ اٹ, یعنی ریلیکس لی لیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے کرائیٹیرین دے دیا. اب اس کے بعد کچھ حرام چیزوں کا ذکر کر دیا. قل انما حرم ربی الفواحش, جو چیز حرام ہے وہ کیا ہے, اے محمد صلی اللہ, یہ شاید پڑھ لی تھی نا, آیت کہاں تک پڑھی ہے جی, 32 تک پڑھ لیا, ایک منٹ جی مجھے دیجیے آپ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. قل انما حرم ربی الفواحش, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں. حرام کیا ہے, یعنی لباس حرام نہیں ہے, آرائش حرام نہیں ہے. حرام کے نمبر ایک, بے شرمی کے کام, خواہ کھلے ہوں یا چھپے, اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی, اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی. ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے, جب کسی قوم کی مدت پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی, اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں فرما دی تھی. کیا, یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی, اے بنی آدم, اب نوٹ کریں بار بار بنی آدم ہے, یعنی اب ہمیں آدم علیہ السلام کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے باپ کو شیطان نے جنت سے نکال دیا تھا کہ تم بھی اس کی باتوں میں نہ آ جاؤ. اے بنی آدم, یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں, تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں, اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. 3 سیکنڈ سوچیے کیا بنے گا, کر لو جتنا کرنا ہے مذاق دین کا, بی ریبیلیس, کرو سرکشی کتنے دن, اور آخرت کتنے دن کی ہے. ظاہر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی بات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اللہ کی تقدیر کے لکھے کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے, یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. تھوڑا سا امیجن کریں, سکرات الموت, اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب کہاں ہیں وہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے تھے. وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے. ساری زندگی ہم لوگوں کو خوش کرتے رہتے ہیں اور موت کے وقت وہ ہم سب سے دور ہوں گے, اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے سے پہلے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا, حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بات والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا, اے رب یہ لوگ تھے وہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا. دیکھیے جب ہم دوسروں کو دیکھ کے ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں نا, وہاں ان کو پکڑائیں گے, یہ اللہ ان کو دیکھ کر ہم غلط کام کرتے تھے, کرو کیا, بس ان کو آپ کا دوہرا حساب دے. جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی حساب ہے مگر تم نہیں جانتے. کیا پتا چلا کہ ان کا بھی حساب تمہارا بھی, جس نے غلط فیشن نکالا, غلط رواج نکالا, ہر پہننے والے کا اس کو گناہ ہوگا, اور ہر وہ بندہ جو غلط طریقہ اختیار کرے اس کے بعد دوسروں کا گناہ بھی اس کو ہوگا. وکالت اللہم لیخراہم, اب یہ جہنم ہے جہاں گرمی بھی ہے اور بدبو بھی ہے اور رش بھی ہے, ہر نئے آنے والے جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ رش کر رہے ہیں, تو لوگ ایک دوسرے پہ لان تان کریں گے. اور پہلا گروہ دوسرے سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی, اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء, اس آیت کو سنتے وقت بھی تھوڑا سا توجہ رکھیے گا. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے ان کے مقابلے میں سرکشی کی, ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا, مطلب کہ امپوسیبل. مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بتلا ملا کرتا ہے. یہ دروازے کیوں نہیں کھلتے؟ ان کی روحوں کو اوپر نہیں جانے دیا جاتا. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک نیک انسان کی جان جاتی ہے تو اس کی روح کو بڑے پیار سے آسمانوں پہ لے کے جایا جاتا ہے, پھر ساتویں آسمان تک پہنچ کر وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے جا کر یا جنت کے کچھ مناظر کو دیکھ کر واپس آتی ہے. لیکن جو بد شخص ہوتا ہے نا, اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اس کی روح کو آسمان سے نیچے پٹخ دیا جاتا ہے کہ تم اوپر نہیں جا سکتے. اسی طرح ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے دروازے نہیں کھلتے, ان کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے. مجرموں کو ہمارے یہاں ایسا ہی بتلا ملتا ہے. ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اڑنا. یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں, بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو مان لیا اور اچھے کام کیے. دعا کریں ذرا اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے. اور اس بات میں ہم ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کدورت ہوگی, کینہ, اینیمیٹی, حسد, بغض, اسے ہم نکال لیں گے. دیکھیں جنت میں کینے والا شخص نہیں جائے گا. اور سچ بتاؤں, دنیا میں اپنے دل کو لوگوں کے خلاف سوچوں سے پاک کر لیں, آپ کی دنیا بھی جنت بن جائے گی. یہاں بیٹھے بیٹھے ذرا کسی ایک انسان کا کم از کم سوچیں, ایسے ہی آپ کو اچھا نہیں لگتا. غصہ ہے, گرج ہے, چیڑ ہے. آپ کہتے ہیں اس کی تو میں شکل بھی نہ دیکھوں, اس کی تو میں بات برداشت نہیں کرتی. یہاں بیٹھے بیٹھے کہ اللہ میں نے اس کو معاف کیا, میرا دل پاک کر دے. دیکھیے ایک برتن ہے, آپ نے اس میں زمزم ڈالنا ہے, تو کیا اس میں کیچڑ لگا پانی ہوگا تو آپ اس میں زمزم ڈالیں گے؟ روزہ رکھا ہوا ہے, اتنا لمبا روزہ ہے, افطاری تک بھوکے پیاسے رہیں گے تو دل کا برتن گندا رکھیں گے؟ پاک کیجئے, دلوں کو صاف کریں, خوش رہیں گے. آپ کو دنیا کا کوئی بندہ گناہگار نہیں لگے گا, کوئی خراب نہیں لگے گا, کوئی بدنیت نہیں لگے گا. آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ میں دنیا میں کسی سے نفرت نہیں کرتی, مجھے کوئی برا نہیں لگتا. میں الحمدللہ اپنے لیے کہہ سکتی ہوں, اللہ کی رحمت سے مجھے دنیا کا کوئی بندہ برا نہیں لگتا. آپ کہیں گے لوگ تو اتنے غلط کام کرتے ہیں, تو ان کا قصور بھی ہم پہ ہے کیونکہ ہم نے بات نہیں پہنچائی. لوگوں میں بڑی خیر ہوتی ہے, ہمیں بات نہیں کرنی آتی. تو دلوں کو صاف کریں گے نا تو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ وہ موقع دے گا جو آپ کو گھٹے ہوئے دلوں کے ساتھ نہیں دے سکتا. فرمایا ایسی جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب ذرا جنت کا سفر نوٹ کیجئے گا. اللہ اللہ کر کے جنت میں گئے, اتنی نمازیں, تہجدیں, روزے, صدقہ خیرات, حقوق العباد, لوگوں کو معاف کیا, کر کرا کے بندہ مومن ہانپتا کانپتا جنت میں پہنچتا. یقین کرے جنت آسان نہیں ہے. اور جنت میں جاتے ہی پہلا جملہ, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا, تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں راستہ دکھا دیا. یہ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا. پہلی بات اللہ کی تعریف. ایمان والا ساری زندگی اللہ کی تعریفوں کے گن گاتا ہے, اور یہی بات جنت میں جا کے کہے گا. کوئی اور ہوتا کہتا دیکھا محنت کی تھی نا, آگے تہجدیں پڑی تھی تو آگے. یہ بھی ایک سیلف پریزنگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, نہیں اللہ میری طاقت نہیں تھی, یہ تو نے رستہ دکھایا میں جنت میں پہنچ گئی. وما کننا لنہتدی, ہم خود نہ راہ پا سکتے تھے اگر ہمارا رب رہنمائی نہ کرتا. ہمارے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے. اس وقت ندا آئے گی, اللہ ہمیں یہ پکار سنانا, انتلکم الجنہ, یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو, تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی جو تم کرتے تھے. ہائی لائٹ کریں, کس بدلے میں ملی؟ اعمال کے. خواہشوں کا تو نہیں نام لکھا ہوا, دعاؤں کا تو نہیں لکھا ہوا, تمنائیں تو نہیں ہیں. تو عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. خواہشوں سے ملتی تو سب جنت میں جاتے. ونادا اصحاب الجنہ, اب اس کو امیجن کیجئے, یہ وجہ ہے جس کے لیے سورت کا نام الاراف ہے. اراف بیسیکلی ایک مقام ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں. کچھ لوگوں کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی, یا کچھ عمل ہیں جو جنت میں لے جانے کا تقاضا کر رہے ہیں لیکن کوئی ایک گناہ راستے میں رکا ہوا ہے, اب اس کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں, تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کر دیا جائے گا جنت میں. ان کا جنت میں جانا پوسٹ پون کر دیا جائے گا اور وہاں جا کر اور یہ سارے اگلے منظر آپ دیکھیے گا کیا ہے, آپ اس کو بس امیجن کریں. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار, پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے, کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ یعنی ہمیں تو جنت مل گئی, تمہیں بھی ملی ہے جہنم کے نہیں؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکار کر کہے گا اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہو جائے گی جس کی بلندی آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے, وہ ہر ایک کو اس کی نشانیوں سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر, تم بچ گئے ہو آگ میں جانے سے, بچ گئے ہو, سلامت رہ گئے ہو. یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے, اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. پھر آراف کے یہ لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے. نوٹ کریں, جنتوں میں بڑی شخصیات ہوں گی, جنت میں چھوٹے چھوٹے غریب ماڑے لوگ ہوں گے. کیا کہیں گے؟ دیکھ لیا تم نے آج نہ تمہارے گروہ تمہارے کچھ کام آئے نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے, اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں, تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے. کون جیتا, کس کو فائدہ ہوا, دنیا کے بڑوں کو کہ آخرت کے بڑوں کو؟ اور اگلا مکالمہ تو بہت دل سوزی والا ہے, دل کو پگھلانے والی بات. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو, آگ لگی ہو تو پانی چاہیے ہوتا نا, جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اسی میں سے کچھ پھینک دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں. نوٹ کیجئے, دنیا میں حرام سے نہیں رکے, آج حرام ہے. کون لوگ, کن کے اوپر حرام ہے؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا تھا. دعا کیجئے چند لمحوں کے لیے اللہ میں دین کو کھیل بنانے سے بچا, یہ آنکھ مچولی نہیں ہے, نماز روزہ اللہ کے لیے اور جینا مرنا دنیا کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بچائے. ریڈی ہے تو سنائی, تلاوت سنتے ہیں اور بالکل اس مضمون کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا. آیتوں کو لائٹ بند کر دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب, وعلى الأطراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم, لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
آپ دیکھیے کہ جب مطلب سمجھ آتا ہے تو پھر ہی ان آیتوں کا مزہ آتا ہے نا. آپ پر میں اس قرآن کو جیسے مرضی پڑھ لیں لیکن جب تک ہم اس کے معنی پہ غور نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. اگلی آیتیں بھی بہت خوبصورت ہیں. پوری سورت الاعراف اتنی سافٹ دل کو نرم کرنے والی سورت ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو گھر جا کے اس کو پوری سنیے گا انشاءاللہ. لسٹ جن کے پاس جن کی ہے ہم آپ کو اس کی تلاوت بھیجیں گے. آپ بس باتیں نہ کریں نا تو کام ساتھ کچھ بھی کرتے رہیں تلاوت سن سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن توجہ اس کی طرف رہے. آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو اس میں سے بہت کچھ سمجھ آنے لگ گیا. اب کرنا کیا ہے, اس کتاب سے تعلق جوڑو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جن کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا. گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ یہ کتاب واقعی علم سے بھری ہوئی ہے. جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی خبر یہ کتاب دے رہی ہے؟ یعنی پھر نہیں سمجھتے تو موت دیکھ کر ہی پلٹیں گے. جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اس کو نظر انداز کیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے, پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں, یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب ہم دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا. یہ سچ ہے, انسان خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے. اور سب سے جو دکھی کرنے والی بات ہے نا, اس دنیا کا راستہ ون وے ہے, دیر از نو یو ٹرن. راستہ نہیں بدل سکتے سیدھا. میں اور آپ بچپن میں نہیں جا سکتے. ہم بچپن تو چھوڑیے, ہم 2015 میں بھی نہیں اب جا سکتے. جو وقت گیا سو گیا, آج کچھ کر لے, ٹو ڈے ناؤ اور نیور. اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے. کتنے نہ سمجھ اتنے پیارے رب کو چھوڑ کر جاتے ہیں جبکہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا, پھر اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر رات کو دن کے پیچھے دوڑا چلاتا ہے، پھر رات دن کے پیچھے دوڑا چلاتا ہے، اور سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اسی کے فرمان کے تابع ہیں۔ ذرا اللہ کی قدرت کو محسوس کریں اس وقت اپنے دل پہ، اتنی بڑی ہستی کا کلام میں اس وقت پڑھ رہی ہوں، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ اس وقت دنیا کی کسی یونیورسٹی میں بیٹھ کر کوئی کچھ بھی پڑھ رہا ہے نا، یقین کیجئے آپ اس سے بڑی چیز پڑھ رہی ہیں، آپ سب سے بڑی چیز پڑھ رہی ہیں۔ لیکن کیا کہا جائے دنیا کا، کہ دنیا کی تعلیم کے پیچھے دھکے کھاتے ہیں، دس دس گھنٹے روز ہمارے بچوں کے اور ہمارے جوانوں کے لگتے ہیں وہ کتابیں پڑھنے کے، جس کے بعد ہو سکتا ہے ماں باپ کی بھی قدر نہ آئے، اللہ کی تو کوئی دور کی بات رہی۔ اور وہ کتاب جو آج ہمارے سامنے ہے، اس کی کیا جگہ ہے؟ کیا اپنے اوپر پوچھیں کہ میری زندگی میں اس قرآن کی تعلیم کو لینے کی کیا اہمیت ہے، لیز پرائرٹی یا سب سے اوپر؟ سب کاموں سے فارغ ہوں گی پھر آؤں گی اس کی طرف، اور پھر کوئی کام مل گیا تو پھر چلی جاؤں گی، یا پھر سب چیزوں کو پیچھے کر کے سب سے پہلے اس کتاب کو سیکھنا ہے؟ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا عمر ہے، بڑا ببرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار، کرو کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے۔ کوئی ایک گھڑی رات کی دن کی رکھیں جس میں گڑ گڑائیں، وہ خفیہ اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت قریب ہے محسنوں کے۔ اللہ کو پتا میرے بندے ڈر گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر مجھ سے میری رحمت مانگ لو، محسن بن جاؤ، خود پہ بھی احسان کرو، لوگوں پہ بھی کرو، ان کو اتنی حسین کتاب سے جوڑ دو۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سر زمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں می برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ دیکھو اس طرح مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ ہم اس طرح نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہ آخری آیتیں اور ان کا اگلی آیتوں سے ربط کیا ہے کہ زمین کی بات کی نا، ایک بیکار زمین ہے، وہاں سے صرف جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں، اور ایک زرخیز زمین ہوتی ہے۔ اسی طرح اگلی، یہاں سے پہلی دفعہ قرآن پاک میں قصص الانبیاء یعنی سٹوریز آف دی پروفٹ شروع ہوں گی۔ ٹھیک ہے پیچھے بنی اسرائیل کا قصہ ہم نے پڑھا، نصارہ کا تذکرہ پڑھا، لیکن سٹوریکل سٹائل میں یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کے مکی دور کے آخر میں۔ اب آپ کو یہ سٹوری سنائی جا رہی ہیں، اور مکہ والوں پر ایک آخری مہر تفسف کی جا رہی ہے کہ جب تک کوئی نبی اپنی قوم کے بیچ میں رہتا ہے وہ نبی اللہ کی پکڑ سے بچی رہتی ہے، اور جب لوگ اللہ کے نبی کو وہاں سے نکالتے ہیں تو وہ قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ اور زمینیں بھی دو طرح کی ہیں نا، ایک فرٹائل اور ایک بنجر۔ نبی اور ان کا ساتھ دینے والے فرٹائل لینڈ تھے، اور جو بنجر تھے اللہ نے ان کو نیست و نابود کیا۔ یہ کہانیاں انشاءاللہ ہم آگے بھی کئی جگہ پڑھیں گے، اس کو ہم کوشش کریں گے کہ سٹوری کی طرح پڑھیں۔ سب سے پہلے ترتیب کے اعتبار سے جس نبی کا تذکرہ ہے وہ ہے حضرت نوح۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، میسج پہ نظر رکھیے گا کہ نبیوں کا پیغام کیا تھا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا ہے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو۔ سٹائل نوٹ کیجیے گا، میری قوم میرے بھائی، پیار سے بلاتے تھے لیکن دعوت کے اللہ ایک ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوٹ کریں، مولوی صاحب کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کو مانو اللہ کو مانو، ہاں یہی سٹائل ہمیشہ رہا۔ حضرت نوح نے کہا برادران قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا۔ دیکھیں حضرت نوح بھی تو ان کو جواب دے سکتے تھے نا کہ تم گمراہ ہو، نہیں، نیک لوگ اور اچھے لوگ جو تھے وہ دوسروں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ کہا میں گمراہی میں نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تم کو معلوم نہیں۔ کیا؟ کہ تم پہ اللہ کی پکڑ آنے والی ہے، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک شخص کے ذریعے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اتنا بڑا معجزہ تھا یہ، اور وہ اندھے لوگ تھے۔ کیسے اندھے تھے؟ آنکھیں تھیں، حق سے اندھے تھے۔ وَإِلَىٰ آدِنَ خَاخُمْ خُودًا، پھر ان کے بعد ایک اور قوم، اور آد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، کیا تم غلط طریقوں سے پرہیز نہیں کرو گے؟ قال الملأ، نوٹ کیجئے گا، ہر دور میں کون سامنے آئے؟ پڑھے لکھے، ان لیڈ، پیسے والے لوگ، کیونکہ نبیوں کی جو دعوت ہوتی ہے نا، اس کا زیادہ اثر پڑتا ہی پیسے والوں پہ ہے یا پڑھے لکھے لوگوں پہ۔ جو بےچارے سیدھے سادے ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ آج بھی دیکھیے، اگر دین پہ عمل کی بات آئے تو سرمایہ دار لوگوں کی فکر پڑے گی نا۔ جو بےچارے محنت کر کے روز دہاڑی کماتے ہیں، ان کو کیا لگے سود حرام ہے یا رشوت حرام ہے یا کیا؟ وہ کہتے ہیں ہو دے حرام، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو جن کے ایسٹس ہوتے ہیں نا، ان کو نبیوں کی دعوت پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے، اور وہی پھر آگے آ کے منہ مارتے ہیں کہ یہ نہیں اور وہ نہیں اور آج کے دور کا یہ اور کل کے دور کا یہ تقاضا۔ لیکن دیکھیے نبی کتنے پیارے طریقے سے ان سے ڈیل کرتے ہیں۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جو ان کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور ذرا یہاں ٹائٹل بھی نوٹ کریں، نبیوں کو کیا کیا مل رہے ہیں لقب، بے عقل، بیوقوف، جاہل، نعوذ باللہ۔ تو ہم چھوٹی سی بات پہ رونے لگتے ہیں، ہائے دین پہ آئے نا تو لوگوں نے ہمیں یہ سمجھنا شروع کر دیا۔ کوئی بات نہیں، حق کی یہ پہچان ہے کہ لوگ ان کو بیوقوف کہتے ہیں، اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ لیجئے ایک اور ٹائٹل آ گیا، جھوٹے۔ اس نے کہا، برادرانے کو، میں بھی عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تن و من کیا، پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو۔ آج بھی یہی طریقہ تبلیغ ہونا چاہیے، لوگوں کو نعمتیں یاد دلائیں۔ کوئی کہتا ہے نا، نماز نہیں پڑھتا بچہ، تو آپ کہیں کہ بچے کو نعمتیں دکھاؤ۔ میاں نماز نہیں پڑھتے، ان کو دکھائیں اللہ نے آپ کو کیا کچھ دیا ہے۔ تو جب نعمتوں کی یاد دہانی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے پھر اللہ کی طرف توجہ جائے۔ فرمایا، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہم اکیلے ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ دیکھ لیجئے، ہر دور کا ایک ہی مسئلہ، باپ دادا کا طور طریقہ نہیں چھوڑنا۔ اچھا تو لے وہ عذاب جس کی تمہیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیتوں کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ دیکھیے آج بھی تو اللہ ایسا کر سکتا ہے نا، لیکن اللہ نے امت مسلمہ کو مہلت دی ہوئی ہے کہ نہیں، تم ذرا اپنی اصلاح خود کر لو۔ پچھلی قومیں پوری کی پوری تباہ ہو جاتی تھی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی امت کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی محفوظ رکھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا، برادرانے کو، ہم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی، یا اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، بس اس کو چھوڑ دو اور اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تم کو لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب تم اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں علی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لے آئے تھے، کیا تم واقعی جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ دیکھیں ڈاؤٹس ڈال رہے ہیں، آر یو سیریس؟ آر یو شیور کہ وہ ٹھیک لوگ ہیں؟ غلط لوگوں کے پاس تو آپ نہیں جا رہے، یہ اسٹائل ہے. انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہم اس کو مانتے ہیں. اس بڑائی کا دعویٰ کرنے والوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ، یعنی پورے جوش کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور سوالے سے کہہ دیا، لے آ وہ صاحب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اور اگر تو واقعی پیغمبروں میں ہے. آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے اسے آ لیا، ایک آفت نے انہیں آ لیا، اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. اور صالح یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے. یا درد محسوس کیجئے گا ایک مرد مومن کا، ایک نبی کا. ان کو خوشی نہیں ہوتی جب قومیں تباہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے وعدے سچے ہیں. کیا کہا؟ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام آپ کو پہنچا دیا، اور میں نے آپ کی بڑی خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند نہیں. سچ ہے نا، آپ کتنے بھی پیار سے لوگوں کو بلا لیں، لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ آپ واقعی پیار سے بلا رہے ہیں یا شاید اس میں کوئی آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے. وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. پھر یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فخش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کیے؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، حقیقت یہ کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. آج کے لوگ ان آیتوں پہ بھی پریشان ہیں، کہتے ہیں قرآن سے ان کو نکالو، کیونکہ اب گیزم جائز ہو گیا. چرچ نے اس کو مان لیا، حکومت نے اس کو مان لیا، گے میرج از الاؤڈ، اور قرآن بہت ایکسٹریمسٹ بناتا ہے. دیکھو بیچاروں کو گے نہیں بننے دیتے. دیکھیے اللہ نے پوری قوم تباہ کر دی، اور آج میرے آپ کے بچوں کی نسلوں، ہماری نسلوں کے آگے سب سے بڑا فتنہ آج کے دور کا یہ ہے. آپ سب بھی جانتے ہیں، جو کبھی بڑوں نے نام نہیں سنے تھے، آج کے بچے اس چیز کو سفر کر رہے ہیں. اگر ان کے ذہن نہ کھولے تو پتہ نہیں کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے. بڑے پاک باز بنتے ہیں، یہ آخری حل ہوتا ہے وہ ضلعوں کے پاس، نکال دو ان کو یہاں سے. رنگ میں ڈھنگ ڈال رہے ہیں، رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں، مزہ ہی نہیں رہنے دیتے، جینے کا کوئی لطف ہی نہیں ہے، اب ہر بات میں پابندیاں، یہ وہ. خیر آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو سوا ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش. پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا، پتھروں کی بارش، سٹون رین ہوئی. اور آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ دو تین واقعات ایسے پچھلے سال سے اب تک ہو چکے ہیں کہ پتھر برسے. ابھی یہ چند ماہ پہلے امریکہ کی ایک اسٹیٹ میں بیچ پہ لوگ جس حالت میں ہوتے ہیں اس حالت میں تھے، اور اوپر سے پتھر پڑے، اور وہ کیسے بھاگے ہیں کیا ہوا ہے، لیکن یہ خبریں عام نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے اپنی پکڑ سے. یہ مجرموں کا انجام ہے، اللہ آج بھی یہ سب کر سکتا ہے لیکن مہلت دی ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا، برادرانِ قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اور زندگی کے ہر راستے پر حزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ. یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا. آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. دولت مند قوم تھی، کل اس کی کہانی پڑھیں گے انشاءاللہ پارے کے آغاز میں. ہم اللہ تعالیٰ سے اس پارے کے اینڈ پہ ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعفنا قبل ذلک. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دعا جو پڑھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذابوں سے بچ جاتا ہے. کہ اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ پکڑ اور اپنے غصے میں ہمیں ہلاک نہ کر. ورنہ آج دنیا کے جو حالات ہیں دیکھ لیجئے, کسی وقت بھی پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے اور کسی وقت بھی زلزلے اور آندھیاں آ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آواز آئے یا میری؟ الحمد للہ, جزاکم اللہ خیر کثیر و احسن الجزا استاذہ جی. الحمد للہ, بہت ہی آئی اوپننگ آج کا. الحمد للہ ہمارا آج کا لیسن کا آپ یہ دیکھے کہ آج کتنے سارے احکامات تھے نا, کتنے سارے اور کتنی ساری جیسے کہا جائے مشرقین مکہ کی بیداد اور جو ان کی رسومات ہیں, اور آج ہمارے معاشرے میں بھی کتنی زیادہ باتیں نظر آتی ہیں نا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس پوری جو جسے کہا جائے نا کہ پورا جو ایک لائک تھیم جو مجھے لگ رہا تھا کہ آج مجھے اور آپ کو جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے نا کم ہے نا. یہ خاص کر یہ آج کتنی خوبصورت ہے, وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. میں اور آپ کتنی خوش نصیب ہیں کہ میں اور آپ آج ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام کو پڑھنے کا موقع دیا ہے, اور اگر آج میں اور آپ اس کلام کو نہیں پڑھتے تو پھر کیا حال ہوتا ہمارا نا. تو مجھے سوچنے یہ آیا تھا کہ کتنا واضح آیات ہے سادہ جی, بہت زیادہ ایکسپلینیشن نہیں دے رہی تھی لیکن آیات اٹسیلف بول رہی تھی نا. اللہ تعالیٰ بس ہمارے پیارے جو اب تک اس چیز سے کاٹا اس کلام سے ہی جو ہے نا, ہمارے کتنے فیملی سائیکلز ایسے ہیں جو اس قرآن کی طرف نہیں آنا چاہتے, اور آپ سوچیے کتنا واضح میسج ہے جنت والوں کا جہنم والوں کا, ہے نا. کیا کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو, ہم لوگ کو کرنا چاہیے نا آگے ابلاغ کرنا چاہیے, ان کو بلانا چاہیے اس ڈی کیو دورہ قرآن کے لیے تاکہ ان کا بھی دل کھلے نا. اور جب دل کھلتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کہیں کے لیسن میں پڑھا ہے نا کہ آنکھوں سے آنسو اسی وقت نکلتے ہیں جب الحمدللہ آیات اثر کرتی ہیں نا. واقعی جب بھی سورہ آراف کی آیات کو پڑھو تو واقعی دل نرم ہو جاتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ اس واقعی آنکھوں سے ہم یہ سب لمحہ دیکھ رہے ہیں, یہ سب مومنٹ کو محسوس کر رہے ہیں. آپ سب کو ایسا لگتا ہے کہ جب ان آیات کو پڑھو تو واقعی ایسا لگتا ہے وہ امیجن میں چلے گئے, اور اللہ تعالیٰ بالکل ایسی کیٹیگریز بنا رہے ہیں اور اس طرح سے لوگ فائل اپ ہوئے لائن میں کھڑے ہوئے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کریں گے کہ اس دنیا میں اس نے ہمیں اس کلام سے استفادہ یعنی اس سے فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائی, اور ہم الحمدللہ ہمیں اپنے رب کا کلام سمجھ آ رہے ہیں, اور الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ جو ہماری بہنیں اب تک نہیں ہیں ان کے لیے دل کی گہرائی سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس کلام سے جوڑ دے. ابھی بھی ٹائم ہے, اپنے پیاروں کو بلائیے, ان کو کسی نہ کسی طرح سے یہ میسج دیجیے, کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ کسی کی ایک چھوٹی سی کوشش کل کسی کی آخرت بنا دینا. الحمدللہ آپ بتائیے ایک ورڈ میں کیا سیکھا, میں نے تو اپنی فیلنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دی, آپ نے بھی کچھ سیکھا ہے؟ شاباش جی, میں آپ ساری ٹائم آ گیا تھا الحمد للہ, پھر بھی کافی سنے الحمد للہ. الحمد للہ آپ نے کچھ سیکھا, کسی نے بھی کچھ نہیں سیکھا, یا سب سن رہے تھے؟ وہی بات ہے نا کہ سنتے 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 تھے کیا ہو جاتا ہے. جی شاباش, کسی نے کچھ نہیں سیکھا آج کی آیات سے. لباس کی بات کی گئی, ابلیسی رویے کا ذکر کیا گیا, ساتھ میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, لگا یہ میسج ہے کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نا. جی الحمدللہ یہ ہمارا معیار ہے نا, ہر وقت اس آیت کو اپنے ساتھ رکھیے اور بار بار سورہ آراف کی آیت کو اپنے سامنے رکھیے, اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا اس رمضان میں شکر ادا کریے کہ میں اور آپ اس دورہ قرآن کو سن کر مزید اپنے آپ کی اصلاح کر رہے ہیں, اور وہ سارے ٹارگیٹ متعین کر رہے ہیں کہ جو ہمیں انشاءاللہ آخرت میں بہت کام آئیں گے. جی الحمدللہ, جی آخرت کی فکر کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہر لمحہ ہی فکر کرنا, جی لمحوں کی حفاظت کرنی ہے نا عمل سے, یہ بہت اہم بات سر آپ نے بتائی نا سازا جی نے, کتنی اہم بات بتائی تھی نا کہ دیکھیں جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہے, لیکن جو درجات کی بلندی ہے, آج بھی ہم چاہتے ہیں نا کہ محل ہو جائے, یعنی چھوٹے گھروں کے نسبت بڑے گھر زیادہ پسند آتے ہیں, جو بڑے کشادہ ہوں, کھلے کھلے ہوں, اور اچھا سا اس کا جیسے کا آؤٹ لک ہو دیکھنے میں نا. اسی طرح جنت کے اندر جو درجات ہیں نا, تو درجے کس کی بنیاد پر ہے؟ عمل کی بنیاد پر ہے نا. ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم جسے کاغذ چھوٹے پہ توقع کر لینا. الحمدللہ تو میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ دنیا میں جیسے پوچھ رہی یا پیلس یا کس کس چیز کی ہماری آنکھیں جسے کاغذ چاہتی ہیں, تو وہ سب چیزیں انشاءاللہ ٹورڈز آخر کی طرف رکھیے. دنیا میں مل جائے تو الحمدللہ, نہ ملے تو بھی الحمدللہ. الحمدللہ جی جی, اور بس جی الحمدللہ, اور اسے بچنا ہے جی. ٹھیک ہے, نافرمانیوں کا انجام دیکھ لیا, کتنا خوف آ رہا تھا نا جی, کتنے خاص مکالمے دیکھے, کتنے واضح ہیں اور اتنے اوپن ہے کہ ہر ایک کو اگر صرف ٹرانسلیشن بتا دی جائے تو بات بہت واضح ہے جی. دل میں تڑپ ہے کہ ہدایت ملتی ہے, الحمدللہ. یعنی ہدایت اسی کو ملے گی جس کے دل میں تڑپ ہوگی جی. الحمدللہ, شیطان از اور اوپن اینمی, سو بھی بالکل الحمد للہ. وہ تو بالکل بھی جسے کہا جائے کہ ریلیکس نہیں ہوتا, ہم کبھی ریلیکس ہو جاتے ہیں تو شیطان کا وار اٹیک کر جاتا ہے. تو ہمیں بھی ہر وقت کانشیس زندگی گزارنی ہے نا, شعور کے ساتھ کہ ہم شیطان کے اٹیکس کو سمجھیں اور اکارڈنگلی ویسے ڈیفینڈ کریں نا ان شاء اللہ. اس کے لیے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نا. چلیے, جنت کے 100 درجے ہیں الحمد للہ. ہم کہاں ہیں امیجن کر کے آج انشاءاللہ کوشش کیجیے, اپنے آپ کو امیجن کیجیے کہ ہم کہاں ہیں. اور جیسے سادہ جی نے ایک سٹچ مجھے بتایا نا, سبحان اللہ, ایسا لگ رہا تھا بس اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی سے اپنی رحمت جنت میں داخل کر اور دنیا کے جو اتنے فتنے ہیں نا اس سے ہمیں بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم تمام فتنوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس دنیا سے جائیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پائیں. واقف طوال الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اپنا خیال رکھیے, ان شاء اللہ آپ سے بیس دن تک ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.